أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك حجا حقا تعبدا ورقا لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك لبيك ذا النعماء والفضل الحسن لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواضل لبيك إله الحق لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جی لبیک اللہم لبیک ٹھیک ہے الحمدللہ ہم سب نے اللہ کے حکم پہ لبیک کہا اور ہم اللہ کا پیارا پیارا کلام سننے کے لیے تیار بیٹھے ہیں رائٹ تو خود ہی لبیک لکھتے ہیں رائٹ اور جن کی اٹینڈنس ہونی ہے وہ لکھ دیں گے تو ہمیں لبیک بھی ہو جائے گا اور اٹینڈنس بھی ہو جائے گی رائٹ الحمدللہ رب العالمین کتنی خوبصورت سورہ آپ کر چکے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ آپ کی بہت سارے سوالوں کے جواب بھی ہو گئے ہوں گے بہت سارے احکامات کا بھی پتہ چل گیا ہوگا رائٹ کل ہم نے کتنی خوبصورت دو سورتیں ختم مکمل کی تھا سورت مومنون اور سورت نور بہت ہی پیاری صورتیں تھیں ٹھیک ہے چلیں ان کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں رائٹ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما آمین الہی آمین چلیے بتائیے کل آپ نے سورت مومنون پڑھی ہے نا پہلے اس کے بعد کرتے ہیں اس میں سب سے اہم بات یا سب سے اچھی بات کیا آپ کو سمجھ آئی کیونکہ پھر میں آپ کے ساتھ بڑی اچھی بات شیئر کروں گی جو مجھے اس میں بڑی بہت ہی انسپائرنگ تھی اور جو میرے لیے بہت ہی ہوتا ہے نا کہ آپ کو ایک جنت کی رغبت دلانا اور آپ کو لگے بس میں تو حاصل کر کے رہوں گی انشاءاللہ کون سی ایسی بات تھی جو آپ کو سورت مومنون میں ویسے تو ساری ہی سورت تھی ماشاءاللہ مومن کا کردار اتنی پیاری بات ہے نا آپ سب سے پہلے ان 10 آیتوں کو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی صرف باقی تو ہر چیز اس میں اتنی اہم ہے اور اتنی خوبصورت ہے کہ صرف آپ کس کی ٹرانسلیشن ہی پڑھ لیں صرف ٹرانسلیشن پڑھ لیں تو میرا خیال ہے تفسیر کی اتنی ضرورت نہیں جتنی ٹرانسلیشن پاورفل اور ایکسپلین جتنی کلیئر ہوئی ہے اس میں دیکھو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب سے پہلے اس کے اینڈ کی نا لاسٹ میں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولئک الوارثون اللہ زینا یا رسول الفردوس فی خالدون یہ کی آف جنہ ہے. یہ جو سورت کے پہلی 10 آیات ہے نا, کی آف جنہ ہے. میں آخری آیات سے آپ کے ساتھ کر رہی ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ زینا یرسون الفردوسا ہم فیہا خالدون. فردوس جنت الفردوس کے وارث ہیں, اور کون لوگ ہیں وارث؟ اب بیک کو چلیں. سب دیکھیں وارث اللہ تعالیٰ نے پکا پکا آپ کو کہتے ہیں نا پرمٹ دے دیا کہ یو یہ تم اس کے ہائی دیو, یہ تمہارا یہ تمہاری جگہ ہے, یہ میں نے دے دی. لیکن اس سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ جو جتنی چار پانچ چیزیں بتا دی, پانچ سات, اس کو فوکس کرنا. اور وہ بڑی آسان ہے اور بڑے آرام سے کر سکتے ہیں نا, کر سکتے ہیں اگر ہم اس کو ذرا غور سے دیکھیں. پہلا کیا اللہ تعالیٰ نے کہا, قد افلح المؤمنون. پہلی صفت کیا بیان کی, پہلی صفت کیا ہے؟ ایمان. اور الحمدللہ ہم سب میں ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ ایمان کے بغیر کامیابی کا تصور ہی نہیں ہے, رائٹ. اور ہم سب مومن ہیں, تو الحمدللہ ایک شرط ہم نے پوری کر لی, رائٹ. دوسری اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا شرط بتائی, اللہ زینہ ہم فی صلاتہم خاشعون, نماز کے اندر خشوع ہونا. نماز, اب ہم نماز تو سب پڑھتے ہیں, مجھے پورا یقین ہے الحمدللہ پورا کہ ہم ماشاءاللہ سبھی نماز پڑھتے ہوں گے, رائٹ. نماز تو پڑھتے ہیں, اب اس میں کمی کیا رہتی ہے ہماری؟ خشوع کی. ہم نے کس پہ فوکس کرنا ہے؟ خشوع پہ. کیونکہ دیکھیں ایمان ہمارے اندر ہے الحمدللہ, نماز ہم پڑھتے ہیں, لیکن نماز کے اندر کمی کیا ہے؟ خشوع کی کمی ہے. کیونکہ ہمارے خیالات کبھی کہیں جا رہے ہوتے ہیں, کبھی کہیں جا رہے ہوتے ہیں, تو ہم نے اپنے آپ, کیونکہ ہمارا فوکس ہوگا نا, ہمیں جنت کے وارث بنایا گیا ہے اور جنت کی وراثت میں خشوع لازمی عنصر ہے, تو آپ دیکھیے گا کہ ہم خشوع خود بخود پیدا ہو جائے گا کہ یا اللہ مجھے تو وہ جنت چاہیے اور اس میں خاشے لوگ ہی جا سکتے ہیں, تو میں نے خشوع پیدا کرنا ہے. آپ کا دھیان ادھر جائے ادھر جائے, واپس پلٹ کے سورت کے ترجمے پہ, قرآن کے ترجمے پہ, فاتحہ کے ترجمے پہ, پھر اپنے آپ کو یوں پیش کرنا کہ میں اللہ کے سامنے کھڑی ہوں. یو نو لاٹ آف تھنگز آپ پریکٹس کر سکتی ہیں کہ کہاں میں اپنا خشوع زیادہ کر سکتی ہوں نا, کیونکہ ایسی جگہ کا انتخاب کریں, ایسے ڈریس کا انتخاب کریں, کیونکہ بعض کا ہوتا ہے دوپٹہ گر گر جا رہا ہوتا ہے, خشوع ختم. جگہ ایسی جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں جہاں پہ بہت بچے آ جا رہے ہوتے ہیں, خشوع ختم. اور پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کے پاؤں ننگے ہیں, آپ کمپلیٹ بظاہر چیزیں کمپلیٹ کریں, پھر کوشش کر کے ہم خشوع کو لے کے آئیں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد یہ بات بھی ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. اور تیسری بات جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس میں بتائی, وہ تیسری کیا تھی؟ واللذینہ ہم عن اللغو معرضون, لغو سے پرہیز. لغو, اب اس سے بھی ہم کچھ لوگ کافی حد تک بہر کنٹرول ہو گئے ہوئے ہیں, مثلا فون پہ زیادہ لمبی گفتگو نہیں کرتے, غیبت کرتے ہوئے چونک جاتے ہیں, اور اس کے علاوہ بھی جو ٹائم آپ کا زیادہ ویسٹڈ ہوتی ہے بعض کا, تو اس کا دھیان آ جاتا ہے. آتا ہے کہ نہیں آتا؟ مجھے تو آتا ہے الحمدللہ, اور آپ لوگوں کو بھی آتا ہوگا. یہ ہے کہ ہم مکمل طور پر عمل نہیں کر پاتے, لیکن کوشش کر کے دیکھیں گے تو ہو جائے گا. مثلا میں اپنی تھوڑی سی شیئر کرتی ہوں کہ ریسنٹلی مجھے یہ تھا کہ فیس بک بہت ٹائم ویسٹ کرتے ہیں, حالانکہ ہوتا یہ تھا کہ جی میں حدیث شیئر کروں گی, حدیث دیکھوں گی, جسٹ آئی فیل کہ دو دو تین تین گھنٹے بلا مقصد نظر ضائع ہو جاتے ہیں, جبکہ میں اسے کسی اچھے کام میں لگا سکتی ہوں. دین آئی پرے, دین آئی میک دعا کہ اللہ تعالیٰ میری یہ عادت چھڑا دے, کیونکہ آپ یوز ٹو ہو جاتے ہیں نا چیز کے, تو آپ نے ایفرٹ کی, میں نے ایفرٹ کی. اسی طرح آپ اپنے اپنے ویسٹر دیکھیے کہاں کہاں لگ گئے آپ, کیونکہ جب ایک چیز کثرت سی ہو جائے نا تو لغو ہو جاتی ہے, اور اس میں پھر آپ انشاءاللہ آپ اپنے آپ کو فوکس کر سکتے ہیں. ہم اس شرط میں بھی پورا کر سکتے ہیں, رائٹ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والذین ہم للزکاۃ فاعلون, زکات ادا کرتے ہیں, اور ماشاءاللہ سبھی زکات بھی ادا کرتے ہوں گے, ٹھیک ہے نا, اور وقت پہ کرتے ہیں اور کرتے ہی رہتے ہیں. اور زکات کے علاوہ بھی ہمیں صدقات بھی کرنے چاہیے, وہ بھی ہم کرتے ہیں گے, ٹھیک ہے نا. اب ان آیات کو دیکھتے ہوئے آپ دیکھیں میں کہاں کہاں فٹ آتی ہوں, کہاں میرے میں کمی ہے, اس کو آپ ٹک مارک کریں گے انشاءاللہ, کیونکہ وی نیڈ جنہ, وی آل نیڈ جنہ, اور انشاءاللہ اس میں ہم اگر ان پہ کوشش کریں گے تو اللہ کا حکم آگے سامنے موجود ہے, اللہ کا وعدہ موجود ہے, تو ہم انشاءاللہ اس کو پا لیں گے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں والذین ہم لی فروجہم حافظون, حافظون اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنی. اور شرمگاہ کی حفاظت میں بڑی بات آ جاتی ہے کہ صرف یہی نہیں کہ اپنی شرمگاہ کو ڈھانپتے ہیں, ڈھانپنا بھی آ جاتا ہے. ایک تو حفاظت کرنے میں یہ بھی آتی ہے نا باقی کے فوش کام نہ کرنا, لیکن ڈریس پہ توجہ دینی کہ میرا ایسا لباس نہ ہو جس میں میرا جسم جھلکتا ہو, ایسا لباس نہ ہو جس میں میرا خشوع ختم ہوتا ہو، ایسا لباس نہ ہو جس سے میرا رب ناراض ہوتا ہو. اپنے آپ پر فوکس کرنا ہے، پھر اپنی اولاد پہ فوکس کرنا ہے، کیونکہ ہم نے اپنی اولاد کو بھی تو لے کے جانا ہے نا جنت میں، ان کو تو نہیں چاہیں گے کہ وہ جنت میں نہ جائیں. تو یہ ایک اتنا اہم فیکٹر ہے جو آج کی ہماری اس سوسائٹی میں، اسپیشلی جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں، بچوں کو بتانا بہت مشکل کام ہے، لیکن ان کو جب آپ ٹرینڈ کرتے چلے جائیں گے نا تو انشاءاللہ آسان ہوگا. تبھی تو ہے نا کہ بچپن سے جن کے بچے چھوٹے چھوٹے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ابھی سے سنتی ہیں تو افیکٹ ہوتا ہے، سننا افیکٹ رکھتا ہے. اس کے بعد اگلی شرط کیا تھی؟ الا الا ازواجی او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین. یعنی کہ یہ قدرتی چیز اللہ نے انسان میں رکھی نا، یہ فطرت قدرتی ہے، اس کو کمپلیٹ کیسے کرتے ہیں؟ جائز طریقے سے. اللہ تعالیٰ نے اپنی خواہشات کو جائز طریقے سے پورا کرنے کے لیے حد بندی کر دی، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. یعنی کہ سب جو زیادہ کرے گا وہ فسق میں چلا جاتا ہے، آدون میں. ہمیں کرنے کا کام ہے امانات. والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون. امانتیں اور عہد، امانتیں اور عہدوں کے، اگر کوئی امانت رکھتا ہے تو انشاءاللہ میرا خیال ہے ہم سب بھی اس پہ بھی پورے اترتے ہوں گے. میرا نہیں خیال کہ ہم میں سے کوئی ایسا ہوگا جو امانت میں خیانت کرے. اب امانت میں کیا کیا آتی ہیں؟ کھاتے بھی امانت ہوتی ہیں. کوئی آپ سے شیئر کرتا تو اس کی بھی امانت رکھنی ہے. کسی نے ادھر ادھر دیکھ کے آپ سے بات کی تو اس کی بھی اپنے راز رکھنا ہے. یہ چیزیں اہم ہیں جو ہمیں نہیں پتا چلتی، ہم نے اس کو نوٹس کرنا ہے. اپنی امانتوں کو نوٹس کرنا ہے. پھر وعدہ کرتے ہوئے سوچنا ہے کہ میں یہ پورا کر سکوں گی، اور اس کی حت المکان کوشش کر کے پورا کرنا ہے. کیوں؟ یہ صفت کن لوگوں کی ہے؟ جو وارث ہیں جنت کے، اور ہم سب کو جنت چاہیے، ہم سب نے اس پہ بھی ورک کرنا ہے. اگلا کیا ہے؟ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. اگین نماز. سوچئے نماز کی کتنی اہمیت ہے. ان آیات کا سٹارٹ بھی نماز سے، ان آیات کا اختتام بھی نماز سے، ان نمازوں کے درمیان باقی چار ساری چیزیں مقید. اگر ہمیں جنت چاہیے تو ہمیں ان نمازوں کی کس قدر حفاظت کرنی ہے اس کو دیکھنا ہے. چلیں، یہ میں نے آپ کے ساتھ 10 پوائنٹ صرف انشاءاللہ کیے. ہم ان پہ ضرور کوشش کر کے، جو ہماری ویکنیسز ہیں ان پہ کوشش کریں گے، اور پھر ان کو ہم انشاءاللہ اپنی زندگی. تو چلیے، سازہ ریڈی ہیں، تو انشاءاللہ ہم باقی بات بعد میں کریں گے. جزاکم اللہ خیرن کثیرا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. کنٹینیو کریں گے ہم اپنے بارے کو سورت نور کی آیت نمبر 39 سے. چند لمحے کی خاموشی سے اپنے آپ کو چیک کیجئے کہ کیا آپ واقعی اس چیز کو سننے کے لیے تیار ہیں، اور اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے وقت میں، سمجھ میں، ایمان میں، تقویٰ میں برکت عطا فرمائے. والذین کفروا اعمالہم کسراب بقیت یحسبہ الزمان. والذین کفروا اعمالہم کسراب، اس کے برعکس جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے کہ دشتے بیاب میں، کوئی ایسی جگہ جہاں پانی نہ ہو، سراب کے پانی، پیاسا اس کو پانی سمجھے ہوئے تھا، مگر جب وہ وہاں پہنچا تو کچھ نہ پایا، بلکہ وہاں اس نے اللہ کو موجود پایا جس نے ان کا پورا پورا حساب چکا دیا، اور اللہ کو حساب چکاتے ہوئے دیر نہیں لگتی. پیچھے نور کی بات تھی، روشنیوں کی بات تھی، یہاں اندھیروں کی بات ہے. حقیقت ہے کہ ایمان روشنی ہے اور کفر ظلم ہے، اندھیرا ہے. اور جنہوں نے دنیا میں اللہ کی رہنمائی کو حاصل نہ کیا، اللہ کے قرآن کا نور اپنی زندگیوں میں لایا نہ، ان کو پھر قیامت کے دن موت سے لے کر قبر کی تنہائیاں، اندھیرے، حشر کی تنہائیاں اور اندھیرے، اور اسی طرح پل صراط کے اندھیروں کے بعد دائمی طور پہ جہنم کے اندھیروں میں جانا پڑے گا. حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے نے جب جہنم کو جلایا تو وہ بالکل سرخ ہو گئی، کہا بھی اور جلاؤ، پھر جلائی تو پھر وہ بالکل سفید ہو گئی کہ اس میں دھواں بھر گیا، کہا بھی اور جلاؤ. 3000 سال تک جہنم جب جلتی گئی تو فرشتوں نے آ کر کہا کہ اللہ تعالیٰ، اب تو وہ اتنی سیاہ ہو چکی ہے کہ اس میں ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب ٹھیک ہے، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نافرمانیاں کی. تو یاد رکھیے، یہ دنیا کی روشن خیالیاں کیا فائدہ دیں کریں گی اگر قیامت کے دن اور اس کے بعد کی زندگی اندھیروں میں گزر جائے. میں اور آپ اپنے دل میں تڑپ پیدا کرتے ہوئے ان لوگوں کے لیے دعا کریں جو ابھی تک بھی کفر اور جہالت کے اندھیروں سے نہیں نکلے. اللہ تعالی ہمارے ہاتھوں کے یہ چراغ چھوٹے چھوٹے ہی صحیح لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے کہ ہم لوگوں کی زندگیوں کے اندھیرے دور کر سکیں. ورنہ یاد رکھیے کہ زندگی بہت مشکل ہو جائے گی ایسے لوگوں کی آگے جا کر. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اپنا حصہ ڈالنے والا بنا دے. اب ایک اور مثال ہے, او کا ظلمات ان فی بحر لج, اور اس کی مثال, یا تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے گہرے سمندر میں اندھیرا کے اوپر ایک موج چھائی ہوئی ہے, اس پر ایک اور موج اور اس کے اوپر بادل, تاریکی پر تاریکی مسلط ہے. آدمی اپنا ہاتھ نکالے تو اسے بھی نہ دیکھنے پائے. امیجن کیجئے کوئی بہت اندھیرے میں بیٹھا ہوا ہے, اور وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُورٍ, اور جس کے لیے اللہ ہی نور کا ارادہ نہ کرے پھر اس کے لیے کوئی نور نہیں. دعا کرے اللہ ہمارے لیے نور کے ارادے کر لے. یہ روشنیوں کا سفر ہے. یہ قرآن حقیقت میں اچھے برے کا فرق بتاتا ہے. آپ دیکھیں اندھیرے میں بیٹھا ہوا شخص تو ہو سکتا ہے کہ رسی کو سانپ کو رسی یا رسی کو سانپ سمجھ لے. اسی لیے آپ دیکھیں جن لوگوں کی زندگی میں کتاب کی روشنی نہیں ہوتی نا, تو وہ نقصان والی چیزوں کو اپنے لیے بہت فائدے والی اور فائدے والی چیزوں کو نقصان والی سمجھے ہوتے ہیں. اور اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم اپنی زندگیوں میں روشنیوں کے چراغ جلا سکیں. نور کی بات تھی, اللہ کی قدرت کی بات تھی, تب کائنات میں اس کا پھیلا ہوا نور, کہیں وہ پرندوں کی صورت میں اور کہیں کائنات کی روشنیوں کی صورت میں اور کہیں وہ ہدایت کے نور کی صورت میں. فرمایا علم تر ان اللہ یزجی صحابن, اور یہاں سے اب ٹیم ورک کو بھی آپ دیکھیں گے, کیونکہ صورت نور میں ہم اندھیروں کو روشنیوں میں بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں. سوسائٹی اور معاشرے اور خاندان اور اسی طرح پوری دنیا کے اندھیرے دور کرنے ہیں تو یہ ایک بندے کے بس کی کام نہیں ہے. نبیوں نے بھی کہا تھا کہ من ساری اللہ, اللہ کس راستے میں میرا کون مددگار ہے. آج بھی یہ کام کسی ایک اکیلے انسان سے نہیں ہوگا, اس کے لیے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے ٹیم بن کے کام کرنے کی ضرورت ہے. کیسے؟ جیسے بادل, ٹیم ورک کا نتیجہ ہے. اس کو انجوائے کیجئے گا اور ادھر ایکٹیویٹی بھی لکھیں کہ آج کے بعد جب بھی موقع مل سکے تو بادلوں کے اڑتے ہوئے جو گچھے ہوتے ہیں ان کو دیکھا کریں, کیسے الگ الگ ہوتے ہیں پھر ایک ایک کر کے ایک جگہ جمع ہوتے ہیں, اور جب سارے اکٹھے ہوتے ہیں تو ایک دم برسنا شروع کرتے ہیں. یہی انسانیت کو سبق سکھایا گیا کہ دنیا میں مختلف قسم کے لوگ ہیں, کسی کو اللہ نے کوئی اسکل سیٹ دیا, کسی کا کوئی مائنڈ سیٹ ہے. سب اپنی اپنی اسکلز کو ایک برتن میں ڈالتے جاؤ, اور جب سب کام اپنا حصہ ڈالیں گے تو ایک مشینری کی طرح دین کا کام بھی بھرپور طریقے سے ہوگا. یاد رکھیں ہمارے دین میں انڈیویجولزم کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. آپ نے یاد ہوگا وہ حدیث سنی ہوگی کہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بار جبرائیل آئے اور انہوں نے کہا کہ ایک بستی ہے جہاں پہ بہت گناہ ہو رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس پہ عذاب ڈال دو. تو لوگوں نے کہا کہ وہاں ایک شخص ہے جو بڑی عبادت کرتا رہتا ہے, تو اس کو تو بچا لیں. کہا نہیں, اس کو بھی ڈالو. کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے آپ کو عبادت میں مصروف رکھا لیکن معاشرے میں دوسروں کو نہیں ڈالا. تو یاد رکھیے آج ہمارے اس دین کا یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم ٹیم ورک کی اہمیت نہیں جانتے. دیکھتے ہیں اس بادلوں کی فارمیشن میں کیا ہمارے لیے سبق ہے. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے, اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں, اور وہ پرندے جو پر اٹھائے اڑ رہے ہیں. ہر ایک اپنی اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ جانتا ہے. اور بلکہ میں نے پیچھے سے کچھ چھوڑا, مجھے لگا علم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر صافات. جسے اللہ نور نہ بخشے اس کے لیے پھر کوئی نور نہیں. کیا آپ نہیں دیکھتے کہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں وہ جو سب آسمانوں اور زمین میں ہیں, اور وہ پرندے جو پر پھیلائے اڑ رہے ہیں. ہر ایک اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ جانتا ہے. یہ کون سی تسبیح ہے؟ کبھی بادلوں کو آپ نے تسبیح پہ دانوں پہ کچھ پڑھتے دیکھا؟ نہیں. جو کام جس کو دیا جائے وہ کام کرنا اس کی تسبیح ہے. یہ بہت بڑا سبق ہے اس میں کہ میری آپ کی ذمہ داریاں جو اللہ نے مجھے آپ کو سونپ دی ہیں یہ ہماری تسبیح ہے. اور اگر ہم یہ کام کرتے ہوئے اپنی زبانوں سے اللہ کا ذکر کریں تو یہ تو ہے نورون اللہ نور. اور یہ سب کچھ جو کچھ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر رہتا ہے. آسمان اور زمین کی بادشاہی اللہ کے لیے ہے, اور سب کو اسی کی طرف پلٹنا ہے. کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ بار بار غور و فکر کی دعوت. دیکھو, غور کرو, لک ایٹ دا اسکائی, لک ایٹ دا مون, لک ایٹ دا ہیونز. تو آپ کو مجھے بھی عبرت کی نگاہ سے کائنات کو دیکھنا ہے. کیا دیکھیں گے اس وقت؟ کہ اللہ بادل کو آہستہ آہستہ چلاتا ہے, پھر ان کے ٹکڑوں کو باہم جوڑتا ہے, پھر اسے سمیٹ کر ایک کثیف ابر بنا دیتا ہے. یعنی ایک انسان گھاٹ گھاٹ کا پانی پیتا ہے، ادھر سے علم لیا، ادھر سے سیکھا، ادھر سے تعلیم لی، ادھر سے تربیت ہوئی، ادھر سے تزکیہ ہوا، اور اس طرح چھوٹی چھوٹی کوششیں ایک بھاری بادل کی صورت میں بنتی ہیں، پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے خول میں سے بارش کے قطرے ٹپکنے لگتے ہیں۔ جب اندر ایمان آتا ہے نا پھر ٹکتا نہیں ہے، اور جب اندر اسلام آتا ہے نا تو ٹکتا نہیں ہے، اندر علم آتا ہے نا تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ خاموش گونگے بنے رہے، آپ ضرور دوسروں کو سکھائیں گے۔ دعا کریں کہ ہمارے اندر اتنا ایمان کا نور بھر جائے اور اتنا علم آ جائے کہ بارش کے قطروں کی طرح ٹپک ٹپک پڑے، پھر کہنا نہیں پڑتا کہ آپ کچھ کہیے، آپ بھی کچھ بولیے، آپ بھی کچھ سنائیے، آپ بھی تو آئیے، پلیز آپ بھی تو دین کے لیے کچھ کریں۔ نہیں، یہ سب کچھ کہنے والوں سے کہہ کے بھی ہم وہ کام نہیں لے سکتے جو آپ کے ساتھ آتے۔ اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے، سیلف موٹیویٹڈ لوگ ہی دین کے کام کرتے ہیں۔ یہ ادھر سبق مل رہا ہے کہ بادلوں کو حکم نہیں دینا پڑتا اب ٹپکو، نہیں، جب اندر جو اتنا پانی آ گیا تو اب خود بخود ٹپک ٹپک کے پڑے گا، اور وہ آسمان سے ان پہاڑوں کی بدولت جو اس میں بلند ہے اولے برساتا ہے، پھر جسے چاہتا ہے ان کا نقصان پہنچاتا ہے اور جسے چاہتا ہے ان سے بچا لیتا ہے۔ یہ علم کی آفتیں ہیں، وہی بادل، وہی بجلیاں جو دوسروں کو نفع دیتی ہیں وہ کچھ لوگوں کو نقصان کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ تو دعا کیجیے اللہ ہمیں علم نافع دے۔ دعا بھی سکھائی اللہ کے نبی نے، اللہم انی اسالک علما نافعا وعملا متقبلا، کہ اللہ ہمیں نفع والا علم دے، ایسا نہ کہ آج ہم علم کے نام پہ لوگوں کو نقصان دینے والے بن جائیں۔ کہ اس کی بجلی کی چمک نگاہوں کو خیرہ کیے دیتی ہے، رات اور دن کا الٹ پھر وہی کرتا ہے، اور اس میں ایک سبق ہے آنکھوں والوں کے لیے۔ اے اللہ ہمیں وہ آنکھیں دے کے جو واقعی تیری کائنات کو غور و فکر سے دیکھ سکے۔ اور اللہ نے ہر جاندار ایک طرح کے پانی سے پیدا کیا، کوئی پیٹ کے بل چل رہا ہے، کون؟ ریپٹائلز، سانپ، بچھو، تو کوئی دو ٹانگوں پہ چلتا ہے، کون ہے؟ مرغی اور کبوتر، اور کوئی چار ٹانگوں پر، وہ کون ہے؟ کیٹلز۔ مزے کی بات دیکھیے کہ انسان کی زندگی میں یہ چاروں مرحلے آتے ہیں، بچہ پہلے پیٹ پہ رینگتا ہے، پھر کرال کرتا ہے، پھر آخر میں دو ٹانگوں پہ آتا ہے۔ تو اللہ نے ایک انسان کی چال کے اندر ساروں کی بات رکھ دی، فرمایا وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم نے صاف صاف حقیقت بتانے والی آیات نازل کر دی، اگر آگے صراط مستقیم کی طرف ہدایت ہی جسے چاہتا ہے اللہ دیتا ہے۔ سچ بتائیے کہ سورت نور پڑھ کے دل دماغ کے جو بھام تھے، جو شک تھے، وہ دور ہوئے؟ ڈاؤٹس، کوشچنس، یہ ٹھیک ہے، یہ کریں، یہ نہیں، یہ اس کے بغیر گزارا۔ میں سوچتی ہوں اگر انسان بالکل روم ٹیمپریچر پہ خود کو لائے، بغیر ایموشنز کے آئے، بغیر غصے کے، بغیر ریزنٹمنٹ کے، بغیر اس بات کے کہ میرے اس عمل کا ریسپانس کیا آئے گا، سوسائٹی مجھے کیا رنگ دے گی، تو آپ دیکھیں گے کہ سورت نور کا ایک ایک حکم میرے آپ کے لیے ٹارچ ہے، روشنی کے کرن ہے، جس کو میری آپ کی زندگی میں ڈالنے سے ہم ہمیشہ روشنیوں کی طرف آنے والے بن جائیں گے۔ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ، اصل بات اب یہ ہے، حکم سن لیے ہیں، پتا چل گیا، ذہن کھل گئے ہیں، اب مزید ڈاؤٹس میں نہیں آؤ بلکہ توفیق مانگو۔ کس بات کی؟ اطیع اللہ اور اطیع رسول کی۔ اب آپ دیکھیں گے سورت کے اینڈ تک آپ کو اطیع اللہ اور اطیع رسول کا میسج ملتا جائے گا۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ، تھوڑی سی خاموشی چاہیے مجھے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ اور رسول پر اور ہم نے اطاعت قبول کی، مگر اس کے بعد ایک گروہ اطاعت سے منہ موڑ جاتا ہے۔ دعا کریں رمضان کے بعد ہم نہ منہ موڑ جائیں، آج جتنی نیتیں کر رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو ماننے کی، وہ ساری پیچھے ہو جائیں۔ اگر ایسا ہوا تو کیا ہوگا؟ ایسے لوگ ہرگز مومن نہیں۔ جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف تاکہ الرسول ان کے آپس کے مقدمے کا فیصلہ کرے، تو ان میں سے ایک فریق کترا جاتا ہے۔ اللہ میں کترانے والوں میں نہ بنائے۔ دل کی آنکھیں کھول کر سنیے اس آیت کو اور اس پوری سورت کو، آپ کو ایک ایک سوال کا جواب ملے گا جو آج ذہنوں میں ابھرتا ہے مسلمانوں کو دیکھ کر۔ البتہ اگر حق ان کی موافقت میں ہو تو رسول کے پاس بڑے اطاعت کیش بند کر آ جاتے ہیں، یعنی جب دین پہ عمل کرنے سے فائدہ ہو تو آ جاتے ہیں۔ افی قلوبہم مرضٌ، اب تین باتیں، اس کو بڑے غور سے سنیے گا۔ آج کے مسلمانوں کو جو غیروں کی باتیں سن سن کر اسلام پہ ڈاؤٹس ہیں نا، اس کا جواب ہے اس میں، تین میں سے کوئی ایک ریزن ہے۔ کیوں تمہیں اسلام برا لگتا ہے؟ تم کیوں اسلام کو ستیلے بچے کی طرح دیکھتے ہو؟ تم اسلام کو کیوں ایک مجرم کی طرح پہلے کھڑا کرتے ہو کٹہرے میں، پھر اس کے اوپر تیر اور تانوں کی بچھاڑ کرتے ہو؟ کیا ہو گیا؟ ایک وجہ تو یا یہ ہے کہ یا کہ ان کے دلوں کو منافقت کا روگ لگا ہوا ہے، یعنی منافق کو اسلام سمجھ نہیں آتا، باقیوں کو آتا ہے، یا پھر یہ شک میں پڑے ہوئے، شک کیا کہ پتہ نہیں یہ صحیح ہے کہ نہیں. پہلے دن ہی کہہ دیا تھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو شک کو نکال کر یہ کتاب سنیں تو فائدہ ہوتا ہے. یا پھر ان کو یہ خوف ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم کرے گا. کیا آپ اور میں یہ سوچتے ہیں اللہ اور اس کا رسول ہمیں بیوقوف بنانا چاہتا ہے، ہمیں میڈیوکر دکھانا چاہتا ہے، ہمیں پینڈو عورت بنا کے دکھانا چاہتا ہے، ہمیں ماسی کا لک دینا چاہتا ہے؟ کیا ہم یہ سوچتے ہیں اللہ اور اس کا رسول ہمارا گیٹ اپ خراب کر کے ہمارے ساتھ کوئی بدلہ لینا چاہتا ہے؟ دیکھیے یہ صرف یہاں سے مائنڈ سیٹ چلتا ہے. دنیا کی اگر آپ مینٹیلٹی دیکھیں، ہر ملک کی خوبصورتی کا معیار فرق ہے. جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں نا پتلی کمر اور پتلا ناک اور گورا رنگ، آپ تھوڑا سا جا کے افریقہ کی طرف جائیے، موٹی عورت، موٹے نین نقش، موٹے ہونٹ خوبصورت لگتے ہیں. کس نے بنایا؟ جو بات سنی وہی لگی. تو جب میں اور آپ ماڈرنائزیشن کا ایک عجیب سا سٹائل اپنے ذہن میں رکھ لیتے ہیں کہ بالکل مادر پدر آزاد اور بالکل کندھے اچکاتی اور کندھوں کے شولڈرز کو اوپر بالوں کو اچکاتی چنگم چباتی عورت ماڈرن ہے، آپ کو وہ ماڈرن لگے گی. اور آپ ایک حیا میں لپٹی لپٹائی سمٹی سمٹائی پیاری سی بچی جس کی آنکھیں بھی جھکی بھی، جس کی آنکھیں نہیں اوپر اٹھتی، آپ اس کو حسن کا معیار بنائے، آپ کہیں گے شی از الٹرا ماڈ. صرف یہاں کی بات ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا تمہیں لگتا ہے کہ اللہ اور کے رسول تمہارے ہیں ہی دشمن؟ کبھی کو ماں اپنے بچے سے دشمنی کرتی ہے؟ کہتی ہے چھوٹے سے بچے کو 10 کلو کا وزن اٹھاؤ، تو اللہ اور اس کا رسول آپ کو، مجھے، میرے گیٹ اپ کو خراب نہیں کر. صرف اس وقت جو آپ کا میرا جہاد ہے، انشاءاللہ اگلی صورت میں بات ہوگی اس پہ، وہ کیا ہے کہ لوگوں کی کا مائنڈ سیٹ چینج کر دیں، چوائس چینج ہو جائے. کتنی جلدی آپ دیکھیں فیشن میں اتنی طاقت ہے کہ عورتوں کے گھٹنے ننگے، کیا کہتے ہیں اس کو، گھٹنے ٹخنے کے گھٹنے ٹخنے، یعنی فیشن میں اتنی طاقت ہے کہ عورتوں کے ٹخنے کھلوا دیے. کیا دین میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ مردوں کے ٹخنے کھلوا دے؟ کیوں ٹخنوں سے اونچی شلوار والا بندہ مولوی اور پینڈو ہی کہلاتا ہے؟ آپ دیکھیے کہ آج لوگ کپڑے پھاڑ کے نکلتے ہیں، آپ جانتے ہیں، نئے کپڑے، نئی پینٹیں، پھٹی بھی لوگ پہن کے آتے ہیں. فیشن میں اتنی طاقت ہے. تو اگر آپ کو اللہ کا دین کہتا ہے کہ آپ تھوڑے سے پیوند بھی لگا لیں اور کبھی دھجیاں والے کپڑے پہننے لگ جائیں، تو ہم کہتے ہیں ہائے لوگ کیا کہیں گے، پھٹا ہوا کپڑا پہن کے اور اس پہ اتنا بڑا نشان لگا کے معیار آپ آ سکتے ہیں سامنے؟ ہم کہیں گے لوگ باتیں کریں گے. تو فیشن کے نام پہ دیکھیے پیچ ورک، اتنی بڑی بڑی بیڈ شیٹس ہوتی ہیں لوگ پہنتے. یہ صرف میرے آپ کے مائنڈ سیٹ کی بات ہے. تو آئیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ میری چوائس بدل دے، میرا سوچ بدل جائے، میں تیرے اور تیرے رسول کے حکموں کو دل کی خوشی سے قبول کر لوں. اصل بات یہ کہ ظالم تو یہ لوگ خود ہیں، ایمان لانے والوں کا کام تو یہ اب آپ جیسے پیارے لوگوں کی بات ہے. پیچھے تو وہ تھے نا جو منافق تھے، اب وہ لوگ ہیں جو قرآن سن کر کس طرح سے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں اللہ کے حکموں کے ماننے کے لیے. کیا کام ہے ان کا؟ کہ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جائیں تاکہ رسول ان کے مقدمے کا فیصلہ کرے، تو وہ کہیں کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی. جواب لیجیے اپنے اندر سے اور دعا کر لیجیے کہ اللہ مجھے ایسے ہی گروہ میں ڈال دے. ابھی بھی دل نہ کھلے تو اللہ تعالیٰ کہتے تمہیں پتہ ہے وہ اولئک ہم المفلحون، یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے. کامیابی چاہتے ہو، دنیا کے سکسیسفل پرسن بننا چاہتے ہو، تو قرآن اسلام دین کبھی کسی کامیابی کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنا. آج بھی کامیاب عورتیں جو ہیں وہ نہیں ہیں کہ جو اپنے جسم کی نمائش کرتی پھریں، آج بھی کامیاب وہ ہیں کہ جن کی دلوں سے لوگ عزت کریں، جن سے پیار کریں، جن سے محبت کریں. فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں اور اللہ سے ڈریں اور اس کی نافرمانی سے بچیں. اللہ مجھے آپ کو اس طرح کا بنا دے. تڑپے، میں تو کہتی ہوں صرف اس رمضان میں، تو ہر رمضان کو اپنے لیے کریکٹر بلڈنگ کا رمضان بناتی ہوں. ہر دن دعاؤں میں پہلی دعا افطاری کی، سحری کی، جس وقت فیل ہو رہا ہے نا کہ اللہ سننے والا ہے، تو اس وقت یہ ہوتا ہے کہ اللہ میرے کردار کو اچھا کر دے، اللہ میرا اخلاق اچھا کر دے، اللہ میری شخصیت کو ٹھیک کر دے، میری کمیاں بیشیاں دور کر دے. کیوں؟ اس کے بغیر دین کا بھی مزہ نہیں ہے. آج دین تو بہت ہے، بس آپ دیکھیں آپ کو بڑی خوشبو آ رہی ہے، پیزا بن رہا ہے، اندر چیز کی خوشبو ہے، اندر کیپسیکم کی خوشبو ہے، مزہ آ گیا آپ کو. اور کوئی آپ کے سامنے لائے تو ڈسٹ پین میں پیش کرے جس میں کچرا اور ٹریش، وہ سپر بولتا ہے، سپر جمع کرتے ہیں، آپ اس میں لا کر آپ کو کوئی پیزا پیش کرے، آپ کھائیں گے؟ آج یہی مسئلہ ہے. دین خوبصورت ہے، پیش کرنے والوں کا کردار ٹھیک نہیں ہے، اخلاق ٹھیک نہیں ہے. تو دعا کرتے ہیں اللہ ہماری کریکٹر بلڈنگ کر دے، اور اللہ اس وقت تو ہماری سن ہی لے، کیونکہ ہم روزے سے بھی، ہم تیرے قرآن کو بھی پڑھ رہے ہیں، ہم پوری کوشش بھی کر رہے ہیں اس کو فوکس کرنے کی. ہم میں سے ہر ایک کی اخلاق کی، کردار کی برائیاں سب دور کر دے، ہمارا زیادہ بولنا ختم کر دے، ہماری گیپتیں ختم کر دے، بدگمانیاں ختم کر دے، ہمارے دلوں میں جو دوسروں کے لیے کینے اور بغض آ جاتے ہیں، ہمارے دل کھٹے ہوتے ہیں، اللہ یہ سب دور کر کے ہمیں ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. اپنے آپ کو ایسا پیش کریں کہ جیسے ٹیلر میڈ انسان ہوتا ہے کہ جس کو دیکھ کر واقع اللہ اور اس کا رسول خوش ہو جائے. وقسم باللہ جہد ایمانہم, یہ منافق اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ آپ حکم دیں تو ہم گھروں سے نکل کھڑے ہوں. ان سے کہو قسمیں نہ کھاؤ, تمہاری اطاعت کا حال معلوم ہے. اس کو اردو میں کہتا ہے نا کہ یہ گفتار کے غازی کردار کے غازی بن نہ سکے, وہ شعر بھی ہے نا کہ میں نے اپنا پرانا پاپی برسوں میں نمازی بن نہ سکا. بہت سارے لوگ باتیں بڑی کرتے ہیں, موقع آ گیا یہ کریں گے, وقت پڑے گا یہ. اللہ کہہ رہے ہیں اب زیادہ دعووں کا وقت نہیں رہا, اب تو کر کے دکھانے کا وقت ہے. اب کر کے دکھاؤ کہ تم کرو گے کیا, تمہارے کرتوتوں سے اللہ بے خبر نہیں. کہو اللہ کے مطیع بنو اور رسول کے تابع فرمان بن کر رہو, لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ رسول پر اس فرض کا بار رکھا گیا, اس کا ذمہ دار وہ ہے, اور جس پر تم اور تم پر جس فرض کا بار ڈالا گیا اس کے ذمہ دار تم ہو. بس میں اور آپ وہ کام نہ کریں جو ہمارے ذمہ نہیں ہے, وہ کر لیں جو ہمارے ذمہ ہے. اس کی اطاعت کرو گے تو خود کی ہدایت پاؤ گے, ورنہ رسول کی ذمہ داری سے زیادہ کچھ نہیں کہ وہ صاف صاف حکم پہنچا دے. اللہ نے وعدہ کہ یہ وعدہ اگر آج امت مسلمہ کے ساتھ اللہ کا پورا ہو جائے تو پھر دیکھیے پوری دنیا کے ورلڈ لیڈر میں آپ ہم مسلم ہوں گے. اور یہ وعدہ پورا ہوا اللہ کا 1000 برس تک. کب کیسے آئیے سنیے. اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں کہ وہ ان کو اسی طرح زمین میں خلیفہ بنائے گا جس طرح ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو بنا چکا, ان کے لیے ان کے اس دین کو مضبوط بنیادوں پہ قائم کرے گا جسے اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں پسند کیا, اور ان کی موجودہ حالت خوف کو امن میں بدل دے گا. بس وہ میری بندگی کریں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں, اس کے بعد جو کوئی کفر کرے تو ایسے ہی لوگ فاسق ہیں. بات واضح, اللہ کا وعدہ ہے لیکن مشروط. پورے قرآن میں اللہ کے 4 وعدے ہیں جس میں سے یہ اب چوتھا وعدہ ہے, 3 پیچھے پڑ چکے ہیں ہم لوگ. تم اچھے کام کرو میں پوری دنیا میں تمہیں حکومت دوں گا, اور کیا کرو, واقیم الصلاۃ وآت الزکا, نماز قائم کرو, زکات دو, رسول کی اطاعت کرو, امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا. جو لوگ کفر کر رہے ہیں ان کے متعلق اس غلط فہمی میں نہ رہو کہ وہ زمین میں اللہ کو عاجز کر دیں گے, ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے. امتوں کے عروج کی کہانی ہے اس میں. اللہ کرے آپ کا دل دماغ اس کے اندر ہو, مت ادھر دیکھیں نہ ادھر سوچیں, نہ آنکھوں سے دیکھیں نہ کان بھی. آپ کے ہر اس کی آنکھیں ہوتی ہیں, آپ کو ہوتا ہے ہمارا ہر اس جو ہے ہمارے سننے میں اور ہمارے سمجھنے میں مددگار ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم مسلمانوں چاہتے ہو کہ آگے بڑھو تو یہ نظام بناؤ, کسی ادارے میں, کسی جماعت میں, کسی گروہ میں, حتیٰ کہ میری آپ کی ذاتی زندگی میں, نجی زندگی, پرسنل لائف, آپ کی میرٹ لائف, آپ کی ایز اے مدر لائف میں, یہی اصول ہے اللہ کا. اب اس کو بعد میں جا کے دیکھیے گا تو آپ کو اس میں اپنے لیے بہت گائیڈ لائن ملے گی, اور چیک کر لیں میری کیا چیز کمزور ہے. نمازیں ٹھیک ہیں, وقت پہ خوشو ہے, اللہ کا شکر ہے مدد آئے گی. زکات دی اس سال کی, پچھلی تو نہیں سر پہ پڑی ہوئی. اچھا ابھی سوچ رہی ہوں بعد میں دوں گی, اچھا ماسیوں کو زکات دے دوں گی تاکہ خوب کام کرتی رہے اور احسان بھی میرا ان کے اوپر چڑھتا رہے کہ بھئی بہت باجی اچھی ہیں, تنخواہ جو بھی دیں اوپر سے بڑھا دیتی ہیں. پتا چلا باجی نے اپنی زکات سارے سال میں توڑ توڑ کے ان کو کھلا دی, یہ جائز نہیں ہے. یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ جس سے بدلے میں آپ کچھ اور لیں. تو کیا کرنا ہے, اپنا محاسبہ, صرف اپنا محاسبہ, سنے سنائے دین سے نکل کر اپنے آپ کو اللہ اس دین پہ لے آئے ہم سب, جو بڑا کلیئر کٹ ہے. اس کے بعد اب دوبارہ موضوع پلٹتا ہے انہی چیزوں کی طرف جو پیچھے سے سدے ذرائع زنا کے لیے ہم دیکھ رہے تھے کہ زنا کو روکنے کی اور معاشرے میں سے بے حیائی کو روکنے کی چیزیں, اس میں سے اب ایک اور چیز. یہ کیا ہے, گھر کے اندر یعنی ان سائڈ دا ہوم, بچے ماں باپ کے کمروں میں کب جائیں کب نہ جائیں, ملازم کب جائیں. تھوڑا سا اس کو پڑھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, لازم ہے کہ تمہارے مملوک اور تمہارے وہ بچے جو ابھی عقل کی حد کو نہیں پہنچے ہیں 3 اوقات میں اجازت لے کر تمہارے پاس آئیں. کون سے؟ صبح کی نماز سے پہلے, وحین تدعون ثیابکم من الظہیرہ, اور دوپہر کو جبکہ تم کپڑے ہلکے کر لیتے ہو, اور عشاء کی نماز کے بعد. کیوں؟ ثلاث عورات لکم, یہاں سے آپ کو لفظ عورت کا معنی بھی دکھے گا, ذرا ترجمے پہ دیکھیے گا. یہ 3 وقت تمہارے لیے پردے کے ہیں. عورت کا تو مطلب ہی پردہ ہے. اردو میں عورت کو کیا کہتے ہیں؟ بڑی مشکل اردو ہے. پہلے دور میں پارٹیشن کے اوپر ایک لفظ لکھا ہوتا تھا, مستورات, مستورتن کی جمع, سین تارا ستارا چھپانا. تو عورت کو عورت کہہ لیں یا مستورا کہہ لیں, اس کا معنی چھپی بھی چیز تھی. یہ تو ہم نے جب سے اس کو وومین کہا نا, وومین نہیں ہے یہ, وومین ہے مرد کو تباہ کرنے والی. آپ جا کے دیکھ لیجئے انگلش میں اس لفظ کا ترجمہ، عورت مرد کو تباہ کرنے والی چیز، یہ کرسچینٹی نے نام دیا کہ حوا کی وجہ سے آدم نے پھل چکھا تھا، یہ وہ میں نے یہ عورت یہ جو مردوں کو برباد کرتی ہے، تب سے عورت نہ عورت رہی نہ مستورہ رہی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تین پردے کے وقت ہیں، ان کے بعد وہ بلا اجازت آئیں تو تم پر نہ کوئی گناہ ہے نہ کوئی ان پر، تمہیں ایک دوسرے کے پاس بار بار آنا ہی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنے ارشادات کو واضح کر کے بیان کر رہا ہے، کیونکہ واللہ علیم حکیم، اور وہ علیم اور حکیم ہے. اور جب تمہارے بچے عقل کی حد کو پہنچ جائے تو چاہیے کہ اسی طرح اجازت لے کر آئیں جس طرح کے پہلے دوسرے بچے یہ بڑے لوگ لے کر آتے تھے، جس طرح کے ان کے بڑے اجازت لیتے ہیں، اسی طرح اللہ اپنی آیات تمہارے سامنے کھولتا ہے اور وہ علیم اور حکیم بھی ہے. اب اس مسئلے کو تھوڑا سا سمجھیے، پیرنٹس کڈس کا ریلیشن اور اس کی باؤنڈریز. دیکھیے اسلام کیا چاہتا ہے کہ بچے اپنے ماں باپ کی عزت کریں، اور عزت کرنی ہوتی نا جس کی، اس کے لیے ایک جملہ انگلش کا نوٹ کر لیجیے، ڈسٹینس پلیس. جس بندے کو آپ حدوں سے پار کر دیں گے نا، وہ خوش تو آپ سے بڑھا رہے گا، بے تکلفی بھی بہت ہوگی، مزہ بھی بہت آئے گا، وہ آپ کو پولائٹ بھی بہت لگے گا، وہ نرم بھی بہت لگے گا، لیکن عزت ختم ہو جائے گی. ہر انسان کی زندگی میں کچھ پرسنل میٹرز ہوتے ہیں، کبھی وہ اچھے حال میں ہوتا ہے، کبھی برے میں ہوتا ہے. خاص طور پہ آپ دیکھیں شوہر بیوی ان کی زندگی میں کئی ایسے مرحلے آ سکتے ہیں، وہ نہیں پسند کرتے کہ کوئی دوسرا ان کے پاس آئے. اب گھر کے چھوٹے بچے، بالکل چھوٹے بیبی سے لے کر بڑے بچے، ان کی لمٹس آپ نے سن لی، اس کے بعد بڑے بچوں کی، پھر اس کے بعد ملازموں کی، تو یہ تین وقت جس میں ایک انسان اپنے پرسنل کاموں میں مصروف ہو سکتا ہے، ان چیزوں کو کیوں رکھو تاکہ یہ ڈسٹینس باقی رہے. آج پیرنٹنگ کے سٹائل میں یہ بھی بہت بڑی کمی ہے، فرق مٹ گیا. جو کام ماں باپ کو کرنے تھے نا، وہ بچوں کو کرنے پڑ رہے ہیں، اور جو بچے ہیں وہ ماں باپ بنے بیٹھے ہیں. تو یہ سب چیزیں گھر سے چلتی ہیں. اب ایک بچہ گھر میں ہے، جوان بہن گھر میں ہے، 8 سال کا ہو گیا بیٹا، آپ ان کو حکم دی بیٹا جی، بچوں کی بیٹوں کی آنکھیں نیچی ہوتی ہیں. جو بچہ آپ کا بیٹا اپنی بہن کی طرف نظر نہیں اٹھائے گا اور ماں کی طرف بھی نہیں اٹھائے گا، واللہ ہی وہ باہر بھی نہیں اٹھائے گا. اور ممی کو بچہ کرے ماما یو آر لوکنگ سو پریٹی، یو آر سو ڈیشنگ، یو آر فیگر از ویری بیوٹیفل، وائی ماما یو آر گیٹنگ فیٹ، ماما موٹی کیوں ہو رہی ہیں، ماما پتلی کیوں ہو گئی ہیں، ماما آپ ایسی کیوں ہو گئی، تو کیا وہ باہر نہیں دیکھے گا؟ یہ گھر جو ہے نا، یہ ایک چھوٹا سا معاشرہ ہے. واللہ میں کہتی ہوں اگر ہم عورتوں کو صرف گھر کو صحیح کرنا آ جائے نا، تو جب اتنے گھر ٹھیک ہوں گے ماشاءاللہ، تو پوری معاشرہ ٹھیک ہوگا، پورا معاشرہ ٹھیک ہوگا. جیسے ایک چھوٹا سا یونٹ ہے وہ سیدھا ہے، دوسرا سیدھا ہے. اب جتنے لوگ اس وقت سن رہے ہیں اللہ کے حکم سے، ان سب کے گھروں میں یہ بہتری آ گئی تو کیا یہ سوسائٹی نہیں بدلے گی؟ مسئلہ کیا ہے؟ بچے گھر میں، میں جملہ سخت نہ بول دوں، اللہ مجھے معاف کرے، لیکن بعض بچوں کو تو لوگ اس طرح سے اپنے گھروں میں پالتے ہیں جیسے جانوروں کے بچے ہیں. بڑے کا فرق نہیں پتا، چھوٹے کا نہیں پتا، تو نہیں، نانی کا، دادی کا، چوٹی کا، خالہ کا، پپو کا، اور چیخ رہے ہیں اور ایک گھمان پڑا. کبھی گھر میں جن میں 3-4 بچے ہوں، ذرا اس گھر میں جا کے تو دیکھیں. اور لوگ کیا کہتے ہیں، ان کو کچھ نہ کو، ان کا کانفیڈینس خراب ہوگا. ایک کسی کا میں نے قصہ سنا تھا بہت پہلے، اشفاق احمد ایک ڈراما لکھتے تھے، کبھی یاد ہے آپ کو؟ تو ان کا میں نے کہیں واقعہ سنا، کہتے میں کہیں گیا تو اس کا جو میزبان کا بچہ تھا نا، تو وہ بڑی بدتمیزیاں کر رہا تھا، کبھی کچھ کبھی جوتے ادھر پھینک رہا. تو میں نے ایک دفعہ پیار سے ماں باپ کے سامنے کہا کہ بیٹا آپ آرام سے بیٹھیے. تو جب میں نے 1 سے 2 بار اس کے بچے کو ٹوکا، تو میزبان مجھے کہتا ہے نہیں پلیز معاف کیجیے، بچوں کو ٹوکنا نہیں چاہیے، ان کا کانفیڈینس لوز ہوتا ہے، اس طرح ان میں جرت نہیں رہے گی، پھر وہ بےچارے دب جائیں گے. کہتے لیکن مجھے تو جو غصہ آ رہا تھا اس پہ، اتنی دیر میں وہ میزبان کسی کام سے باہر گیا، بچے نے کوئی حرکت کی، میں نے اس کو یوں دکھائی، خبردار بیٹھے. اس کے بعد کیا ہوا کہ بچہ ٹر کے بیٹھ گیا. تھوڑی دیر بعد میزبان آیا نا، تو وہ بیٹھا تو بچے کو چپ دیکھ کے کہتے دیکھے نا ہم نے اس کو کچھ نہیں کہا تو خود ہی چپ ہو کے بیٹھ گیا نا. تو یہ سچی بات ہے، بڑوں کی باتیں بہت سچی تھی. ایک آنکھ سے گھوریں، ایک سے پیار کریں، ایک قدم آگے تو دوسرا پیچھے اس کا، تو پھر انشاءاللہ یہ تربیت گھروں سے نکلے گی. آپ کے چھوٹے بچوں سے ابھی آپ توقع کریں کہ ان کی نظریں جھکی بھی ہوں، اور ان کے بولنے کا انداز، ان کے چلنے کا انداز، پیارے بچے، میٹھے بچے. آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے سورہ فرقان میں عباد الرحمان، تو یہ بچپن سے چیزیں شروع ہوتی ہیں، بڑے ہو کے نہیں چینج ہوں گی. جن کو بچپن میں چیخنے کی عادت پڑتی ہے، وہ بعد میں پہلے ماؤں پہ چیختے ہیں پھر بیویوں پہ چیختے ہیں. جن کو ضد کرنے کی عادت ہے، پہلے ماؤں سے ضد کرتے ہیں، پھر بیویوں سے کرتے ہیں، بہنوں سے کرتے ہیں. تو یہ شروع سے چلتا ہے. اس لیے جب کسی کو اپنے شوہر میں خرابی دیکھے تو کہتی ہیں اما نے بگاڑا ہوا ہے، تو اپنے بچے کو دیکھ کے کیا کہتی ہیں، نہیں نہیں یہ تو معصوم ہے نا، اس کی تو کوئی بات نہیں ہے. تو بہرحال یہ چونکہ اہم بات تھی، اس لیے وقت کی کمی کے باوجود میں نے اتنی باتیں کی. اب ایک اور چیز، یہ آپ سب کے لیے تو نہیں ہے کیونکہ آپ تو سب ماشاءاللہ جوان جہان ہیں، لیکن کچھ عورتیں جو بوڑھی ہونے والی ہوں یا خود کو بوڑھا سمجھے ان کے لیے ایک بڑی پیاری اس میں گائیڈ لائن ہے آیت 60 والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحا، اور جو عورتیں جوانی سے گزری بیٹھی ہوں نکاح کی امیدوار نہ ہوں وہ اگر اپنی چادریں اتار کر رکھ دیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے بشرطے کہ زینت کی نمائش کرنے والیاں نہ ہوں، تاہم وہ بھی حیاداری ہی برتیں تو ان کے حق میں اچھا ہے اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اب یہ کن کی بات ہو گئی؟ بوڑھی خواتین۔ دیکھیے اتنی بڑی دلیل ہے یہ آیت عورت کے پردے کی کہ جس کو اگر کوئی چھوٹی سی عقل والا بھی سمجھے تو سمجھ آ گئی کہ قواعد، وہ عورت وہ وقت جب عورت کے بیٹھنے کا وقت ہے، یہاں سے اٹھ کے بیچاری کو واش روم میں جانا مشکل لگ رہا ہے، گھٹنوں میں درد ہیں، ٹانگوں میں درد ہیں، بستر سے نیچے اترنے میں 5 منٹ لگ جاتے ہیں، کوئی کشش نہیں رہ گئی، شادی کا کوئی جذبہ نہیں ہے اس کے اندر، کوئی اٹریکشن نہ اس کے دل میں کوئی ارمان ہے نہ کوئی دوسرا دیکھے تو اس کے دل میں ارمان ہے، ایسی عورت اگر وہ موٹے کپڑے یدان سیاب ہننا، کون سے کپڑے اتارے گی؟ پہننے والے تو نہیں اتارے گی، یہاں سیاب اوپر کے کپڑوں کو کہتے ہیں جو باہر کے اوور آل کپڑے ہوتے ہیں، کیونکہ عربی میں لفظوں کے لیے بہت سارے کپڑوں کے لیے بہت سے الفاظ ہیں۔ تو پھر موٹی چادر، اب اما جی بیچاری چل رہی ہیں، چلتے ہوئے چادر کا کونا لٹک رہا ہے، ابایا پاؤں میں آنے کا ڈر ہے، حجاب منہ میں آ رہا ہے، تو کہا کوئی بات نہیں پھر اتار دیں، نو پرابلم، کون اتارے گی؟ جو جوانی میں پہنے گی، آپ اتارنے پہ آ گئی، جو پہنے گی وہ اتارے گی، تو جس نے پہنے ہی نہیں وہ اتارے گی کیوں؟ اور شرط لگا دی غیر متبرجات، شرط پھر یہ ہے، پھر باہر نکلتے ہوئے متبرج جانی ہوگی، برج کی آگے آئے گی بات صورت صاحب میں، برج کہتے ہیں نمایاں ٹو بی پرومیننٹ، پھر وہ اس میں شو آف نہیں ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ گہرے رنگوں کے بجائے آف وائٹ رنگ پہننا شروع ہو گئی ہیں، وہ روبی اور پرل اور ایملٹس کی بجائے وہ صرف زرکون پہننے لگ گئی ہیں، لائٹ لپسٹک ہو گئی ہے، تبس نو لگائیں یا وہ پاؤنڈس کریم لگائیں، کچھ تو لگاتی ہیں، بالکل منہ دھویا جیسے گھر میں تھی ویسے چل پڑے تو کوئی حرج نہیں، پھر بھی وہیں یستعفف نہ، پھر بھی بچ جائیں۔ ایک بڑھیا کو ابن مسعود نے دیکھا، غالباً ابن عبداللہ بن مسعود نے ایک بوڑھی عورت کو دیکھا موٹے کپڑوں میں، چادروں میں اور لپٹی لپٹائی، جیسے پہلے دور میں وہ ایک ٹوپی والا برقع سمجھ لیجئے یا کوئی ایسی چیز تھی، تو جا کے کہنے لگے اماں کیا آپ نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی کہ والقواعد من النساء؟ کہنے لگے بیٹا جی کیا آپ نے اگلا حصہ نہیں پڑھا کہ وہیں یستعففن خیر لہن؟ یہاں میں ایک چھوٹی سی بات کہوں گی جس کی بہت ضرورت ہے۔ آپ دیکھیے کہ گھر کی چھوٹی بچیاں، پوتیاں، نواسیاں، جب وہ اپنی دادیوں کو اور اپنی نانیوں کو با حیا کپڑے پہنے ہوئے، با ساتر اور اس طرح سے باہر جاتے ہوئے پورے اختتام سے لباس کا خیال کرتے ہوئے باہر کے کپڑے پہنتے ہوئے دیکھتے ہیں نا، تو ان کے ذہنوں میں تصور آ جاتا ہے دادی بھی پہنتی ہیں، نانی بھی پہنتی ہیں، ماما بھی پہنتی ہیں، تو پھر میں کیوں نہ پہنوں؟ کیونکہ ہو سکتا نانی دادی جوانی میں فل حجاب نکاب کرتی ہوں، لیکن اب وہ بچی نے تو اس کو نہیں دیکھا نا، تو باہر جا کے کیا کہے گی؟ میں نے تو کبھی ہی نہیں دیکھا اپنی نانی دادی کو۔ تو یہ جو گھر کے بڑے ہوتے ہیں نا، یہ ٹرینڈ سیٹرز ہوتے ہیں، ان کے اندر جو چیز ہے، آپ کو یاد ہوگا پہلے دور میں جب نانیاں دادیاں برقعے پہنتی تھی ہم خود کھیلتے تھے، وہ آج بھی اگر مجھے اپنا دوپٹہ دیں تو میں آپ کو اوپر کا وہ اوڑھنا بنا کے دکھاؤں کہ پہلے دوپٹے کو آدھا کرتے تھے، پھر یوں کرتے تھے، پھر اس کے دو کونے نکال کے یہاں باندھتے تھے اور اوپر سے نقاب نو تھا، وہ پہلے آنکھوں کے آگے بھی آتا تھا نا، ہم کرتے تھے خود بھی، اپنی نانیوں دادیوں کے دوپٹوں سے کھیلتے تھے، ڈانٹ بھی بڑی پڑتی تھی لیکن کھیلتے تھے۔ آج کی بچیاں جو اپنی دادیوں کو اتنی ماشاء اللہ سیلف کانشیس دیکھیں، وہ پھر کل کیوں کریں؟ سوچنے کی بات ہے۔ تو بہرحال یہ ایک بات اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ خوب سننے اور جاننے والے ہیں۔ ایک اور چیز، لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج، کوئی حرج نہیں اگر کوئی اندھا یا لنگڑا یا مریض کسی کے گھر سے کھا لے، اور نہ تمہارے اوپر اس میں کوئی حرج ہے کہ اپنے گھروں سے کھاؤ یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے یا اپنی ماں نانی کے گھروں سے، ماں یا نانی کے گھروں سے یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے۔ موج ہوگی نا، یہ آیت نے سب کے گھر سے کھانا جائز کرا دیا۔ اب یہ نہیں بھائی کے گھر جا رہے ہیں فون کر رہے ہیں بھائی میں وہ فریج میں سے ایک مینگو کھا لوں، اچھا بھابھی تو پتہ نہیں کدھر ہے، مجھے پیاس لگی ہے میں پانی پی لوں، کھائیے بس وہ کھائیے جو ان کے سامنے بھی کھا سکتے ہیں، یہ نہیں کہ پتہ چلے کہ ان کے سامنے نہیں تو بعد میں کھا لے۔ لیکن یہ دیکھیے کتنا پیارا ہمارا دین ہے، سو میں کہتی ہوں ہمارا دین جو ہے نا واقعی گھل مل کے رہنا سکھاتا ہے، کٹے کٹے لیے دیے برگر فیملی نہیں ہے کہ میاں بیوی بی اور دوسرا کوئی بھی نہیں ہے، یہ جو ہے سوسائٹی کو ہم نے رنگ دیے نا ویسٹ کی سوسائٹی سے، اس سے ہماری نسلیں بگڑی، اس سے ہمارے بچیوں کے گھر خراب ہو رہے، برداشت تو رہی نہیں۔ میں پورے شعور سے ایک جملہ بولنے لگی ہوں کہ 90% جو گھر ٹوٹتے ہیں نا، اس میں سے بھی آپ کہہ لیجئے کہ 60% گھر صرف برداشت نہ ہونے کی وجہ سے ٹوٹتے ہیں، اور جو 40% ہے وہ مردوں کی اور عورتوں کی بے حیائی یا بدکاری یا غلط چیزوں میں انوالومنٹ ہے۔ بچیوں کو مل کے رہنا سکھائیں. گھروں کے اندر آگے سورت نے اس میں بھی بات آئے گی فرقان میں بھی, تو یاد رکھیے گھل مل کے رہنے میں مزہ ہے. شرط یہ ہے کہ آپ اپنی لمٹس میں رہیں. اکیلا بندہ کیا ہے, سر میں درد ہے کوئی دوا دینے والا نہیں, بھوک لگی ہے کوئی کھانا نہیں پوچھ رہا, پیاس لگی ہے کوئی کچھ کر نہیں رہا, آپ کو باہر جانا ہے کوئی لے کے نہیں جا رہا, یہ کوئی انسان ہے؟ انسان انس کے ساتھ ہے. شرط یہ کہ ان ساری لمٹس کو ساتھ رکھیں جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں. خیر آئیے کچھ اور لوگوں کے گھروں سے کھاتے ہیں, اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے یا اپنے ماموں کے گھروں سے یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے, یہاں سے آپ سارے رشتے بھی تو یاد کر سکتے ہیں. یا پھر ایک بڑا ہی کڑوا جملہ دل میں آ گیا, بول دوں, جو بچہ زنا سے پیدا ہوا وہ کیا کرے اس آیت پہ, نہ اس کی خالہ نہ پھپھو نہ ماموں, اس کو تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے. جو سنگل مدرز ہیں بےچاریاں بچوں کو لے کے, وہ کہاں ان بچوں کے, پھوپھیوں کے گھر جاتے ہیں بچے جو سنگل مدرز ہوتی ہیں, جن کے بچے ہوں جن کے باپ نہیں پوچھتے ان کی پھوپھیاں پوچھیں گی, دادیاں پوچھیں گی؟ اللہ تعالیٰ سب کو سیدھی سوچ دے دے, اصلاح کر دے, اللہ ہماری سوسائٹی کی اصلاح کر دے اور یہ ٹوٹے ہوئے گھروں کو جوڑ دے. گھر بنے تو ہمیشہ کے لیے بنے, ٹوٹنے والے رشتے نہ اللہ بنائے. یا ان گھروں سے جن کی کنجیاں تمہاری سپردگی میں ہو, اب جو آپ کو چابی دے گیا آپ کھا سکتے ہیں, کیا کھا سکتے ہیں؟ جا کے فریج میں ٹماٹر تھا, ضرورت تھی, فریج جا کے پوچھ لیں میں لے لوں, لے لیجیے, بعد میں دے بھی دیں. اب یہ نہیں کہ چابیاں لے لیں لوگوں کی اور آپ اپنے گھر میں کچھ رکھیں نہ کہ ادھر سے جا کے لے ہوں گی. بوقت ضرورت جو کسی کے سامنے کر سکتے ہو اس کے بعد بھی کر لو, کوئی حرج کی بات نہیں. یا اپنے دوستوں کے گھروں سے بھی, اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ تم لوگ مل کر کھاؤ یا الگ الگ. لوگ کہتے دیکھا آ گئی نا مکس گیدرنگ, یہ لوگ آپ کو پتا ہے الٹی سوچ ہوتی ہے نا لوگ اس آیت کو کس پہ پیش کرتے ہیں. دیکھو قرآن کہہ رہا ہے مل کر کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ, یعنی ساری عورتیں مرد مل کر سب ایک جگہ کھاؤ. یہ دیکھو سیگریگیشن کی بات کرتے ہیں اور پھر ایسے کڑوے جملے, اگر سیگریگیشن کرنی ہے تو حج میں سیگریگیشن کرو, اگر تمہیں مکس گیدرنگ نہیں چاہیے تو طواف کو الگ کراؤ. اللہ کے بندو لاکھوں کروڑوں لوگ ہوتے ہیں اس طواف میں, کبھی آپ نے آج تک کوئی ایک برا واقعہ سنا؟ کبھی ایک سنی کہ کسی کی, اور کبھی کرے تو وہاں سے پیچھے سے شرتے ہوتے ہیں اس کو چپت مارتے ہیں. یہ خود دیکھا ہوا واقعہ کسی نے سنایا, وہاں تو دل میں کوئی ایسے خیال آتے ہیں. آپ اپنی ذرا مکس گیدرنگ اور آنٹیز اور انکلز اور بھابیز اور فلاں اور وہاں دائیں اور جو وہاں سے گندے تعلقات شروع ہو جاتے ہیں اس کو دیکھیں اور طواف کو اس سے جوڑیں گے. تو یہ اسے یہ مراد نہیں ہے, اسے مراد یہ کہ کبھی اکیلے بھی کھانا پڑتا ہے گھر والوں کو, اکیلے تو کھا لو لیکن مل کے کھاؤ تو اس میں برکت ہے. اور اس کے بعد فرمایا البتہ جبکہ تم گھروں میں داخل ہو تو اپنے لوگوں کو سلام کیا کرو, دعائے خیر اللہ کی طرف سے مقرر فرمائی ہوئی بڑی بابرکت اور پاکیزہ. گھر میں جاتے ہی کیا کریں, السلام علیکم, اور آگے سے جواب آ جائے تو گھر سے بھاگ جائے. جی فرشتے ہوتے ہیں وہ جواب دیتے ہیں, جنات بھی جواب دیں گے, اور اگر گھر میں کوئی بےچارا کونے میں چھپا بیٹھا تو وہ بھی جواب دے کے کانشیس ہو جائے گا کہ آپ آ گئی ہیں تو میں اٹھ جاؤں. تو بہرحال یہ کہ ایک اچھا طریقہ ہے سلام کرنے سے برکت ہوتی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے آیات بیان کرتا ہے, اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے آیات بیان کرتا ہے, توقع ہے کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لو. مومن تو وہ ہیں, اب آخری رکو جس میں اجتماعی کاموں کی بات ہے. کیسے؟ مومن تو وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانے. جہاں ون لکھ لیں, نمبر ون فرسٹ اسٹیپ ایمان کا, اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانے. وہ کہتا ہے نا کہ زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ, کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ نہیں. تو پوچھئے کیا میں دل سے اللہ کو اپنا خالق مالک حاکم اور وہ ساری صفات جو اللہ کی ہیں اور رسول کو واقعی ہادی اور راہبر اور مرشد مان چکی ہوں؟ الحمدللہ. تو آگے چلیے, اور جب کسی اجتماعی کام کے موقع پر رسول کے ساتھ ہوں تو اس سے اجازت لیے بغیر نہ جائیں. جو لوگ تم سے اجازت مانگتے ہیں وہی اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے ہیں. پھر جب وہ اپنے کسی کام سے اجازت مانگے تو جسے تم چاہو اجازت دے دیا کرو, اور ایسے لوگوں کے حق میں اللہ سے دعائے مغفرت کرو, اللہ تعالیٰ یقیناً غفور و رحیم ہے. کتنی واضح آیت ہے, کوئی اس کی تفسیر کی ضرورت ہے؟ بغیر اجازت لیے جانا اجتماعی کام میں یہ جرم ہے. کیوں؟ آپ کو پتا میں اکثر اس چیز پہ سوچتی رہتی ہوں کہ کبیرہ گناہوں میں ایک گناہ کیا ہے, میدان جنگ سے بھاگ جانا, یہ کبیرہ گناہ ہے. یعنی اس پہ پکڑ کے حد لگتی ہے تو لگا دے اگر انسان کو, اگر کوئی کہی گئی ہو. وجہ کیا ہے؟ ایسے شخص نے لوگوں کو رسک پہ ڈال کر اپنی جان بچا لی. ایسے ہی ہوا نا, جب وہ جو نکل گیا میدان جنگ سے تو دشمن آ جائے گا نا. جس کو اللہ کسی دین کے کام کی توفیق دے اس کے لیے وہ جگہ کسی مورچے اور کسی جنگ کے میدان سے کم نہیں ہوتی. جیسے میدان جنگ میں دشمن آ جاتے ہیں نا اور وہ جان لے جاتے ہیں, اسی طرح جب آپ میں کسی اجتماعی کام پہ بیٹھے, مثلا میں اپنے پہ لیتی ہوں کہ آپ سب میری آس رکھ کے ادھر آ کے بیٹھے اور میں ہی نہ ہوں, میں لیٹ آ جاؤں تو آپ سب کو میں نے دھوکہ دیا. آپ سب کچھ بھی کر لیں گے، نہیں کوئی اور بھی کرا دے گا، میں نہیں کہتی میں ہی کراتی ہوں، لیکن بہت سارے آپ کے ذہنوں میں سے کوئسچن اٹھیں گے، تو آپ میں سے کئی لوگ سوچیں گے کہ ہم آج کیوں آئے. جب میں اپنی اپوائنٹڈ پلیس پہ نہیں ہوتی، بغیر اجازت کے میں اس جگہ کو چھوڑ دیتی ہوں، تو میں اس وقت اس خیر سے محروم ہو جاتی ہوں، اور دوسروں کا دین پہ ٹرسٹ نہیں رہتا، کوالٹی خراب ہوتی ہے، ایکسیلنسی جو ہے نیچے جاتی ہے. تو اس وقت میں بھی اپنے لیے دعا کروں. اور یقین کرے یہ چیز انسان کو بھگاتی ہے، گھنٹوں کے سفر کر کے انسان اپنی جگہ پہ پہنچتا ہے اور بغیر پانی کا گھونٹ پیے کام شروع کر دیتا ہے، کیونکہ لوگوں کو بتایا ہوا ہے، ٹائم دیا ہوا ہے، وقت دیا ہوا ہے. بھوک پیاز پانی گرمی سردی چھوڑ دیجئے، آپ اپنے کام پہ آ جائیں. تو نیت کیجئے، یہ ہیں وہ لوگ جن کی جابز کبھی نہیں چھٹتی، پھر دن بدن اللہ وہ ان کی ہدایت کو بھی بڑھاتا ہے. اور صرف اس لیے کہ ہمیں کس نے پوچھنا ہے؟ اجازت تو بڑی دور کی بات ہے، لوگ تو بتانے کو اجازت کہتے ہیں، بتانا اجازت نہیں ہوتی، وہ تو خود ہی پتہ لگ گیا آپ نہیں ہیں. تو اپنے لیے نیت کریں ہم سب، اور جہاں جہاں جو ساتھی سن رہے ہیں، جہاں جس کو اللہ نے اپنے دین کے کام پہ چنا ہوا ہے، اگر آپ کو کوئی ذمہ داری دی جائے تو آپ اس کو اپنی فرض نماز بنائیں. میں اکثر لوگوں کو کہتی ہوں اپنے آپ سمیت کہ یہ ہماری نماز ہے، یہ قضا ہو گئی تو پوچھ ہوگی، اس کو لیٹ کیا تو پوچھ ہوگی، اس میں سے کچھ رکھتے کم کر دی، وقت کم کر دیا، جلدی چلے گئے، جلدی آگے، لیٹ چلے گئے، کچھ بھی کیا، یہ سب چیزیں ہماری اس چیز پہ اثر انداز ہوتی ہیں. پھر دیکھیں نبی کو کیا کہا کہ اگر کوئی اجازت مانگے تو اب آپ بھی یہ نہ کر لیں کہ دینی نہیں اجازت. آپ کیلکولیٹ کیجئے، واقعی ان کی اجازت والی بات ہے، کوئی آلٹرنیٹ دے دو، کوئی بتا دو. آپ دیکھیں کہ ہم سب انسان ہیں، اور یہ چیز سمجھ لیجئے یہاں تھوڑی سی، کیونکہ سورت نور کا موضوع اجتماعیت ہے، ہم سب کا یہ کام ایک دو دن کا نہیں ہے، فار لائف ٹائم کام ہے، اور اللہ ہمیں آخری دن تک بھی اسی کام میں رکھے جس پہ اللہ نے ہمیں لگا دیا. یہ ٹائم بینگ کام نہیں ہے کہ چلو ایک سال کا کورس ہے، چھ مہینے کا کورس ہے، پانچ کا. کچھ لوگ ہوتا ہے وہ کرتے ہیں اپنے لیے، لیا چلے کہ جا کے اپنی زندگی میں کھو گئے، وہ جانے ان کا رب جانے کہ آگے ان کو کیا چاہیے اور وہ کیا کر رہے ہیں. لیکن جو لوگ اس نیت سے کام کرتے ہیں نا کہ ہم نے دوسروں کو فائدہ دینا ہے، تو پھر اس کی تو کوئی اینڈنگ نہیں ہے. دورہ قرآن ختم ہوگا، دوسرا شروع ہو جائے گا، دوسرا ہوگا، تیسرا ہوگا، تیسرا ہوگا، چوتھا ہوگا. اللہ نہ کرے کوئی ایک بھی دن خالی ہو. ہم تو عید کے دن بھی کچھ نہ چھوٹا موٹا کر ہی لیں تو ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ یہ خوشی کا دن بھی کیوں الگ ہو. رائٹ؟ لیکن جب ہم اس طرح کے کام میں آ جائیں تو پھر رولز اینڈ ریگولیشنز کو ماننا ہم اپنے اوپر فرض کریں. اور دنیا کا ہر کام ایسے ہی چلتا ہے، آپ ذرا چیک کیجئے ناروے کی گورنمنٹ کے اندر، دسمبر میں چھٹیاں لوگ زیادہ کرتے ہیں کیونکہ ان کی کرسمس ہوتی ہے، اس کی جگہ انہوں نے چھ چھ ماہ پہلے سے ڈیوٹیز لگائی ہوتی ہیں. اب یہ جولائی پورا دیکھیے گا چھٹیوں کا آئے گا، لیکن جو جاب پہ ان کو ایکسٹرا ورک بھی کرنا پڑتا ہے نا، سسٹم پہ چل رہا ہے نا. یہ کبھی بسیں کم چلاتے ہیں، کبھی زیادہ چلاتے ہیں. سنڈے کو کم بسیں کیوں چلتی ہیں؟ یہ ریڈ ڈاک پہ چھٹیاں کیوں چلتی ہیں کم بسیں؟ ضرورت، نیڈ اکارڈنگ ٹو. تو یہ سسٹم اسلام کے اندر آ جائے تو میں کہتی ہوں اسلام کے پاس تو ہے ہی بڑی خوبصورتی. یہ تو انگلش، اردو، کیمسٹری، فزکس، بایولوجی، زولوجی سکھا رہے ہیں نا ان اصولوں پہ لے کر، بڑی بڑی یونیورسٹیز چلا رہے ہیں. جو حق آپ کے میرے پاس ہے اس کو ذرا لے کر تو آئیں سسٹم پہ، تو پھر دیکھیے کہ نور ان اللہ نور. یہ ہے روشنیوں پہ روشنیاں، اور اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ مجھے ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. مسلمانوں، اپنے درمیان رسول کے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کا سب بلانا نہ سمجھ بیٹھو. لیڈرشپ، امامت، امیر، رسول تمہارے جیسا نہیں ہے، ہے انسان لیکن اس کا مقام فرق ہے. اتنا کیجول نہ لو کہ جیسے کسی نے ایک دوسرے کو بلایا اور آپ نے کہا اچھا تھوڑی دیر سے آتی ہوں، اچھا ابھی نہیں آتی، اچھا بعد میں آؤں گی. نہیں، وہ اللہ کا رسول ہے، ان کا مقام ہے. دیکھیے کہتے ہیں کہ جن کے درجے ہیں سوا ان کی مشکلیں ہیں سوا. اللہ تعالیٰ نے یہ فطرت کا نظام رکھ دیا ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ ذمہ داریاں بڑی دیتا ہے نا، پھر ان کو کچھ سینکشنز بھی دیتا ہے. تو بعض دفعہ کچھ ایسے اکا دکا واقعات سامنے آئے جس کی وجہ سے یہ آیتیں نازل ہونی پڑی، ادروائز صحابہ ایسے نہیں تھے. ان کے بارے میں تو لوگوں کی گواہیاں موجود ہیں کہ اللہ کے نبی کی ایک آواز پہ سب اٹھ کے چل پڑتے تھے، آپ کے وضو کے پانی کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے، آپ کے جو کیا کہتے ہیں کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ صحابہ کو دیکھا کہ پڑاؤ ڈالا اور ایسے ایسے بکھر کے بیٹھ گئے، ٹولیوں میں بیٹھ گئے سفر کے دوران، جہاں بھی سٹاپ اوور ہوتا ہے، تو آپ نے جا کے مائک پہ کیا کہا ہوگا؟ مائک تو نہیں تھا، ممبر پہ کہا نا. آپ نے کہا کہ ساتھیو اس طرح بکھر کے نہ بیٹھو، شیطان کو موقع ملتا ہے. اور بات بڑی سچی ہے، آپ سارے ٹرپ پہ گئے، تھوڑے ادھر بیٹھ گئے، تھوڑے ادھر بیٹھ گئے، ادھر بیٹھ گئے، دل خراب ہوگا دوسروں کا، کوئی کہہ کے شاید ہماری باتیں کر رہے ہیں، کوئی کہہ کے شاید کھانا کھا رہے ہیں ہمیں نہیں دینا چاہ رہے. کہا سارے جب بھی سفر میں کہیں رکو تو اکٹھے بیٹھو. آپ پتہ نیکسٹ ٹائم کیا ہوا؟ جب اگلا سٹاپ اوور ہوا وہ سب صحابہ ایسے جڑ کے ایک جگہ بیٹھے کہ اگر ان کے اوپر ایک چادر ڈالتے تو سارے اس میں آ جاتے. اللہ ہمیں ایسی اطاعت دے دے، اللہ مجھے آپ کو ایسا بنا دے کہ بس بات سن کر مان جائیں، بہت لمبی تقریر کی بات کی تو ضرورت ہی نہ ہمیں پڑے. پھر ایک اور مسئلہ جو اجتماعی کاموں میں ہوتا ہے، قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لباسا، اللہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تم میں سے ایسے ہیں کہ ایک دوسرے کی آڑ لیتے ہوئے چپکے سے سٹک جاتے ہیں، ایک دوسرے کی آڑ کے چھپ کے بیٹھتے ہیں پیچھے تاکہ ذرا سا موقع ملے تو نکل جائیں، ذرا تھوڑا سا باہر ایک چکر لگائیں گے، تھوڑا سا پانی پی آئیں گے، تھوڑے سے فون چیک کرائیں گے، میسج چیک کرائیں گے، باتھ روم میں جائیں گے اور ٹوائلٹ کے بہانے اس طرح کچھ تھوڑا وقت گزار آئیں گے، پھر واپس آ جائیں گے. یہ چیز پسند نہیں کی اللہ کے نبی نے، کہا کہ ایسا نہ کرو. رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی فتنے میں گرفتار نہ ہو جائیں یا ان پر دردناک عذاب نہ آ جائے. خبردار رہو، زمین و آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، تم جس روش پر بھی ہو اللہ اس کو جانتا ہے. یعنی اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو وہ غم نہ کرے، الحمدللہ وہ ٹھیک ہے تو اللہ کو پتا ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا کہ کسی نے کیا کام اور ایک نے نہیں کیا تو ان کو برابر کر دے، ایسا نہیں ہے. جہاں غلط کام کرنے والوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا اللہ نے تو وہاں اچھے کام کرنے والوں کی تعریفیں بھی کر دی. پھر فرمایا جس روز لوگ اس طرف پلٹیں گے وہ ان کو بتا دے گا کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اس کو سب کچھ پتا ہے. مجھے آپ کو پتا ہو نہ ہو اس کو سب کچھ پتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پوری سورت پہ اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پہلی سورت نور تھی تو اگلی فرقان ہے، جب اندر نور آتا ہے نا تو اس کے بعد فرقان تو آ ہی جاتا ہے، حق اور باطل کا فرق. اس کا ہم انشاءاللہ میپ جب پارے کے شروع میں دیکھیں گے، ابھی ان سورت کو پورا کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا، نہایت متبرک ہے وہ جس نے یہ فرقان اپنے بندے پر نازل کیا تاکہ سارے جہان والوں کے لیے نذیر ہو. اللہ کے نبی کی خوبی، آپ کا مقام نذیر، اللہ مجھے آپ کو بھی نذیر بنا دے. وہ جو زمین و آسمان کی بادشاہی کا مالک ہے، جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، ولم یکن لہ شریک فی الملک، جس کے ساتھ بادشاہی میں کوئی شریک نہیں، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کی ایک تقدیر مقرر کی. یہ نوٹ کر لیجئے کہ سورۃ فرقان میں ایمان بالقدر پہ کافی زیادہ بات ہوگی، تقدیر پر ایمان لانا چاہیے. آپ دیکھیے کہ جب ایک انسان کو اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر پہ ایمان آتا ہے نا تو اسے بہت کچھ ملتا ہے. مثلا کیا ملتا ہے؟ دل میں خوشی آتی ہے کہ جو میرے نصیب میں تھا اللہ تعالیٰ نے دے دیا. پھر یقین آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا. پھر جو نقصان ہوتا ہے اس کے بدل کا ملنے کی امید ہوتی ہے. بخاری کی روایت ہے کہ تقدیر پر جو ایمان ہے وہ بندے کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. پھر اسی طرح اجر عظیم کا حصول ہے، دل کی تمنگری ملتی ہے، بے جا خوشی یا غم میں مبتلا ہونے سے انسان بچ جاتا ہے، دل میں بہادری اور جوان مردی پیدا ہوتی ہے کہ اللہ نے میرے ساتھ اگر کوئی مشکل معاملہ رکھا ہے تو میں انشاءاللہ اس کو فیس کروں گی. پھر اسی طرح انسان لوگوں کے نقصان دیے جانے کے خوف سے بے نیاز ہوتا ہے کہ جب تقدیر اللہ کے ہاتھ میں تو مجھے لوگوں سے کیوں ڈرنا. موت کا ڈر ختم ہو جاتا ہے تقدیر پر ایمان لینے سے لانے سے. اور اسی طرح جو کھوئی ہوئی چیز ہے اس کے اوپر پریشان ہونا انسان چھوڑ دیتا ہے، اور جو ملتا ہے اس کو پا کر بہت آپے سے باہر نہیں ہوتا. اور حقیقت بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی ہی چیزیں مجھے آپ کو لگا دے جو واقعی ہمیں ہر چیز سے بے نیاز کر دے. اور آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نذیر بنے تو دنیا میں دین کا کام کیا آپ نے. جب تک دل میں لوگوں کا غم نہیں آئے گا نذیر نہیں بنیں گے. اور تبارک اللہ جی کہہ کے بتا دیا کہ تم دل کی تڑپ کے ساتھ، تھوڑی کوششیں، تھوڑے ریسورسز کے ساتھ بھی کام شروع کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں بہت ساری برکتیں بھی دے دے گا. اور اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو بھی وہ غم لگا دے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لگایا تھا. پھر اس کے بعد فرمایا واتخذوا من دونہ آلہا، لوگوں نے اسے چھوڑ کر ایسے معبود بنا لیے جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، جو خود اپنے لیے بھی کسی نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، جو نہ مار سکتے ہیں نہ جلا سکتے ہیں، اور مرے ہوئے کو پھر اٹھا بھی نہیں سکتے. تو جب کسی کے ہاتھ میں ہی کچھ نہیں تو میں آپ کسی سے کیوں ڈریں، مجھے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ رکھنا ہے. کیا پتا چلا کہ صحیح اور غلط کا فرق بتانے والی یہ کتاب ہے جو فرقان ہے، اور جس کی زندگی میں یہ فرقان کھل جاتا ہے اس کو لوگوں کو پڑھنا بھی آ جاتا ہے. اللہ کے نبی پر جو الزامات تھے اس میں سے ایک بات، وقال الذین کفروا ان ھذا الا افک افتراہ، جن لوگوں نے نبی کی بات ماننے سے انکار کر دیا وہ کہتے ہیں یہ فرقان ایک من گھڑت چیز ہے. نعوذ باللہ، آج بھی لوگ یہ کہتے ہیں، اتنی جرات ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ سب من گھڑت باتیں، یہ قرآن سنت کچھ نہیں ہے، بس ایسے ہی انہوں نے بنا رکھی ہیں باتیں. اور خاص طور پہ حدیثوں کو تو بہت ہی کہتے ہیں. جسے اس شخص نے آپ ہی گھڑ لیا اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس کام میں اس کی مدد کی ہے. بڑا ظلم اور سخت جھوٹ ہے جس پر یہ لوگ اتر آئے. کہتے ہیں یہ پرانے لوگوں کی لکھی ہوئی چیزیں جنہیں یہ شخص نقل کراتا ہے اور اسے صبح و شام سنائی جاتی ہیں. کیا آپ کو 18 پاروں میں یہ قرآن اولڈ ڈیٹڈ لگا؟ پرانی باتیں, فکشن, پرانی فلمیں, پرانی کہانیاں, سٹوریاں ایور نیو ہے. ہر دن پڑھیں گے آپ کو لگے گا یہ آج جو بات سوچ کے آئی تھی اس کا جواب اس میں آ گیا. اور یہ چیز بہت سارے لوگ ایڈمٹ کرتے ہیں کہ ہم جو بات سوچ کے آتے ہیں نا اس کا جواب اس دن قرآن میں آ جاتا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو, اسے نازل کیا ہے اس ذات نے جو زمین و آسمان کا بھید جانتا ہے, حقیقت یہ کہ وہ غفور الرحیم ہے. یعنی جس نے کائنات اتنی خوبصورت بنا دی, کیا کتاب اس نے خوبصورت نہیں بنانی تھی؟ جس کی کائنات اتنی خوبصورت, اتنی فلیکسیبل, اتنی آرگنائزڈ ہے, کیا اس قرآن کے اندر ہی ڈس آرگنائزیشن تھی؟ ایسا نہیں ہو سکتا. اب اللہ کے نبی کی ذات میں کھونے والے, پھر وہی بات کہ جن کو ہدایت کی طلب نہیں ہوتی وہ ہدایت سے زیادہ ہدایت دینے والے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. یہ ایسے کیوں ہیں؟ یہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ ان کا کیا ہے؟ تو کہا تم رسول کی ذات کو پیچھے ڈال دو, پیغام کو دیکھو وہ کہتا کیا ہے. اور آپ سب کے لیے بھی ایک نصیحت ہے, کسی جگہ جاؤں کہ نہ جاؤں, کسی سے سیکھوں کہ نہ سیکھوں, کسی جگہ سے فائدہ اٹھاؤں کہ نہ اٹھاؤں, یہ کوشچن اگر آپ کی زندگی میں آئے تو بس ایک جملہ خود سے پوچھیں, کیا وہاں جانے سے مجھے فائدہ ہوتا ہے؟ کیا وہاں جانے سے میری اصلاح ہو رہی ہے؟ وہاں جانے سے میرا تزکیہ ہو رہا ہے, تربیہ ہو رہی ہے, اللہ سے قرب مل رہا ہے, دنیا سے دوری جا رہی ہے, آخرت کا فکر لگ رہا ہے؟ تو چلے جائے. وہ بتانے والے فاسق ہیں, وہ منافق ہیں, وہ امریکہ کے ایجنٹ ہیں, وہ کوئی اور عزائم رکھے ہوئے ہیں, وہ بے عمل ہیں, وہ فرض چھوڑ, نماز چھوڑ, سنت, وہ کچھ بھی نہیں پڑھتے نا, آپ چلے جائیے, آپ کا فائدہ ہوگا. جو لوگ ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر دینے والے ہیں, کون ان کا اخلاق کیا وہ ہیں, کیسے ان کی عادتیں, کیسے ان کی بیٹیاں کیا پہنتی ہیں, ان کے مرد کیا کرتے ہیں, ان کی کمائیاں کیسی ہیں, ان کے گھر کیسے ہیں, ان چیزوں میں لیں گے نا ان کو ہدایت نہیں ملے گی. میں اور آپ ڈاکٹر پہ جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہمیں دوا مل جائے, دوا لے کے آ جاتے ہیں. اب وہ ڈاکٹر چائنیز ہے, وہ فلپینیز ہے, وہ پاکستانی ہے, وہ انڈین ہے, ہم لے جاتے ہیں, ہمیں کیا لگے؟ ہم کہتے ہیں اس کو آتا ہے, ہمیں دوا صحت مل رہی ہے نہیں. تو جس بیمار کو دوا چاہیے ہوتی ہے نا, وہ ڈاکٹر کے رنگ روپ پہ اور اس کے ایک اور جی اس نے نیلے رنگ کا شو روم کیوں بنا دیا اور اس نے یہ ڈائی جیسا کیوں رکھ دیا, پھر وہ ایسی باتوں میں نہیں پڑتا. اور جس کو بیماری کوئی نہیں, یا بیماری تو ہے لیکن علاج نہیں کرانا, تو وہ ڈاکٹر کے کلینک میں جا کے 100 نقص نکال کے آ جائے, اس کو فائدہ نہیں ہوگا. تو یہ میری اپنے آپ کو بھی اور آپ کو بھی نصیحت ہے, کیونکہ آج فتنوں کا دور ہے. 4 دن آپ ایک جگہ آتے ہیں, شیطان کہتا ہے یہ اچھے لوگ نہیں, دوسری جگہ جاؤ. دوسرے بھی ایسے ہی ہیں, کوئی فرشتہ نہیں ہے, یہ دور سے سب چمکتا دکھتا ہے, تہ میں ہمیشہ گند ہوتا ہے. لہذا آپ یہ دیکھیں مجھے کہاں سے ملتا ہے. میں نے اپنی زندگی میں یہ گول بنایا ہوا ہے, واللہ ہی میں ان لوگوں کو بھی سنتی ہوں کہ جن کو سنتے ہوئے مجھے خوف آتا ہے. 10 دفعہ کان کھول کے سنتی ہوں, کوئی جملہ انہوں نے شریعت کے خلاف تو نہیں بول دیا, لیکن میں کیوں سنوں گی کہ طرح دیکھو تو صحیح, لوگ سنتے کیا ہیں, لوگ پڑھتے کیا ہیں, لوگ بتاتے کیا ہیں. قرآن سنت کو نہیں چھوڑا اللہ کے حکم سے, جس دن سے شروع کیا زندگی. انگلش بھی سنی ہے, اردو بھی سنی ہے, پنجابی بھی سنی ہے, صرف سٹائل تو دیکھو لوگ کرتے کیا. تو جب آپ کا آپ کے اندر فرقان آتا ہے نا, تو آپ کو خود سمجھ آتا ہے کیا ٹھیک نہیں. مجھے فائدہ دیتا ہے نا یہ سننا, میں سن لوں گی. لوگ اس کو برا کہہ رہے ہیں, بلا کہہ رہے ہیں, میں نئے لوگوں کو نہیں ریکمینڈ کرتی کہ آپ بے تکے سننا شروع کریں, آپ کا تو اپنا مائنڈ ہی نہیں بنے گا. یعنی آپ دیکھیں نا کہ جب ایک چیز بن چکی ہوتی ہے اس کے بعد اس کو سمجھ آئی ہوتی ہے. پہلی دفعہ آپ کو پتہ ہی نہیں, آپ کہتے ہیں جائیں نیٹ پہ ذرا گوگل میں سرچ کریں پردہ کیا ہے, حجاب کیا ہے. واللہ ہی کل آپ اتنے پریشان ہو کر آئیں گے, ایک کہہ رہا حرام ہے, دوسرا کہے گا فرض ہے, تیسرا کہے گا سنت ہے, تیسرا کہے گا مستحب ہے, ایک کہے گا گھر سے نہ نکلو, دوسرا کہے گا جاؤ, ایک ایک اور ڈرائیو نہیں کر سکتی, دوسرا کہتا ہے ڈرائیونگ کرنا ہے حرام ہے, تیسرا کہے گا آپ تو اور پر آپ کہیں گے میں نے سننا ہی کوئی نہیں. نئے بندے کو جس کو سننا ہے ایک دفعہ پر رکھ لے کہ مجھے اس سے فائدہ ہے, بس لگ جائیں ایک دفعہ تو پورا اترے, پھر اس کے بعد آپ کو اللہ اور راستے بھی دکھائے گا. لیکن یہ جو کچا پلکا علم اس کا لیا چسکا ہے, یہ صرف یقین کرے ذہنی آوارگی ہوتی ہے, چسکا ہوتا ہے. ذرا اس کو بھی تو دیکھیں, وہ بھی سنیں. 4 دن ایک کورس میں گئے نہیں, اب ذرا دوسرا کورس شروع کر لوں, دوسرے میں گئے, تیسرے میں گئے, چوتھے میں گئے, کہیں نہیں پہنچیں گے وہ لوگ. پہلا پارا 10 دفعہ کیا ہوتا ہے لوگوں نے, 30ویں تک پہنچ ہی نہیں پاتے. وجہ کیا, ابھی تک ان کی انویسٹیگیشن ہی نہیں پوری ہوئی. میں اس کو ایک مثال سے لیتی ہوں, بڑی پرسنل مثال ہے لیکن آپ سب کو فائدہ ہوگا, جو میرڈ سسٹرز ہیں ان کو بہت زیادہ ہوگا. آپ دیکھیے جب آپ کی شادی نہیں ہوئی تھی, آپ کے پیرنٹس نے حت الوسع کوشش کی اچھا رشتہ ملے, لڑکا, گھر, مال, سب کچھ دیکھا نا, ہر ایک دیکھتا ہے, یہ کوئی نہیں میں کہہ سکتی کہ آنکھیں بند کر کے بیٹی کو دیتا. اب جب آپ اس گھر میں چلے گئے, گئے نا, کیا سچ بتائیے منگنی کے بعد جو خواب دیکھے تھے اور جو سوچا تھا, 100% گھر کا ماحول اور ساس اور نندے اور میاں سب ویسے ہی تھے؟ 98% سسٹرز کہیں گی 100% تو نہیں ہے، ہاں 90% ہوگا، کوئی کہے گا 80، کوئی کہے گا تو کچھ نہ پوچھو، لیکن آج تک انہی شوہروں کے ساتھ چل رہا ہے نا وقت، وہی ساسیں وہی نندے. جب شادی ہو گئی نا، اب یہ تانا ہر وقت میاں کو دیتے رہے میں تمہیں چھوڑ کے دوسرا لے لوں گی، تو کہے گا پھر لے لو، ایک دن سنے گا، دوسرے دن، تیسرے دن خود ہی کہے گا تم جیسی عورت کو میں نے بھی نہیں رکھنا. تو یاد رکھیے زندگی بڑی مختصر ہے، ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم ان ٹرائل اینڈ ایرر، دل کو جمائیے، اللہ پہ بھی تو نظریں لگائیے، پھر چل پڑے. یہ مکہ والوں کا مسئلہ کیا تھا، اور مدینہ میں آ کر بھی کچھ لوگوں کا یہی ایشو تھا، اور یاد رکھے ان کو، وہ مکہ میں رہے تو کافر ٹھہرائے، مدینہ میں گئے تو منافق بن گئے، جس کو رسول پہ ساری زندگی یقین ہی نہیں آیا. اب ذرا دیکھیے کتنی بے تکی بات اپنے نبی کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم اس سے چونکہ ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے، کیونکہ وقالوا ما لهذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، کہتے ہیں یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا اور بازاروں میں چلتا پھرتا. تو مطلب یہ کہ اب اس سے نہ لو، اس کو نبی نہ مانو. ذرا سوچئے، رسول کھاتا ہے تو کیا لوگوں کو کھانے سے منع کرتا ہے؟ رسول کا قصور کب ہوتا کہ لوگوں کو کہتا بالکل نہ کھاؤ اور خود کھاتا؟ تو مان لے، کوئی مان بھی لے ایک منٹ کے لیے، رسول نے تو کبھی نہیں کہا کھاؤ نہیں پیو، کلو وشربو، کھاؤ اور پیو. بازاروں میں چلتا پھرتا سے مراد کیا تھا؟ کام کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، پیسے کماتا ہے، بزنس کرتا ہے، جاب کرتا ہے. تو بھائی تمہیں اس سے کیا لگے؟ اور اس سے بھی بڑھ کے دیکھے، کیوں نہ اس کے پاس کوئی فرشتہ بھیجا گیا جو اس کے ساتھ رہتا، یعنی یہ اکیلا کیوں رہتا ہے؟ کوئی اس کی خدمت کیوں نہیں کرتا؟ کوئی اردلی ہوتے، ٹیلی کرتے تھے بادشاہوں سے، بادشاہوں کے آگے اردلی ہوتے ہیں، ان کے درباری ہوتے ہیں، بادشاہ پتہ ہی آپ کو پروٹوکول مانتے ہیں. اب اللہ کے نبی کا کیا پروٹوکول تھا؟ آپ پڑھ کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو ایک اچھی خبر سنائیں گے ایک دو دن میں، تو آپ خود سنیں گے کہ کیا پروٹوکول تھا میرے پیارے نبی کا. واللہ ہی وہ جو ان کی عاجزی اور نزاکت تھی، دوسرے ان کو عزت اور پیار دیتے تھے، لیکن وہ کہتے تھے کہ میرے لیے تو یہ سوکھی روٹی ہی بہت ہے، مجھے نہیں چاہیے، مجھے تو زمین پہ بٹھا دو. ایک موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ سو رہے تھے، تو عمر فاروق آئے، جب آپ نے اپنی بیویوں سے ہلا کیا تو اللہ کے نبی عمر فاروق کو آتا دیکھے نا، اٹھ کے بیٹھ گئے. تو جب اٹھے نا، تو اب عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرٹ نہیں تھی پہنی ہوئی اس وقت، تو آپ کے جسم کے اوپر نا وہ پھوڑ جو ہوتی ہے چٹائی، اس کے نشان تھے. تو عمر چونکہ آپ سے پیار کرتے تھے تو رونے لگے کہ اللہ کے نبی کیسرو کسرا تو اتنے نرم گدوں پہ سوتے ہیں، تو کیا آپ اس پھوٹی اس پہ سوئیں گے؟ آپ محبت کا اظہار کیا. تو آپ نے کہا عمر کیا تو ابھی بھی شک میں ہے؟ یعنی کیا شک کہ میں نبی نہیں ہوں، اس لیے میری حالت اتنی غربت کی ہے؟ کہا نہیں، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میں ایک دن کھاؤں اور ایک دن بھوکا رہوں، جس دن کھاؤں اس دن شکر کروں، جس دن بھوکا رہوں اس دن میں صبر کروں. تو نبی کا تو کوئی پروٹوکول نہیں تھا. تو یہ کیا کہتے تھے، ان کے آگے پیچھے لوگ پھرے، فلاں دیکھے ان کے آگے کتنے لوگ پھرتے ہیں، ایک پوری جماعت ان کے ساتھ ہوتی ہے، ایک پورا گروپ ہوتا ہے. بھائی ہوتا ہے، ہوگا، وقت کے ساتھ ہو جائے گا. آپ کو کیا پتا یہ سفر کہاں سے چلتے ہیں اور کہاں آتے ہیں. اور بعض ہم اپنے استادوں کے آگے پیچھے کچھ لوگوں کو چلتا پھرتا دیکھ کے اور ہی کمپلیکس میں چلے جاتے ہیں، ہمارے آگے پیچھے کیوں نہیں؟ یاد رکھیے، مارکس اینڈ اسپنسرز کا نام میں اکثر یو کے والوں کو دیتی ہوں، آپ کو بھی پتہ ہی ہوگا، یا مجھے پتا ہے چینز تو سب کی آتی ہیں. مارکس اینڈ اسپنسر جو اس وقت یو کے کا بہت بڑا برانڈ ہے، کہ اب تو انہوں نے کھانوں میں بھی ڈال دیا نام، اور کپڑوں جوتوں کہاں سے شروع ہوا، سویٹرز اس کے مشہور ہیں نا. آپ کہتا ہے کہ پہلا اس کی جو دکان تھی نا وہ ریڈی تھی، دو بھائی تھے مارک اینڈ اسپنسر، اور دونوں ریڈی پہ سویٹر لا کے کوئی حوضری کے بن کے لاتے ہوں گے اور بیچتے تھے. آج یو کے والوں کو جا کے پوچھے کتنا بڑا برانڈ ہے، آنکھیں بند کر کے لوگ لے آتے ہیں، یہ مارکس ایم کے کا اور ایم ایس کا. ٹائم لگتا ہے، آپ چھوٹے چھوٹے کام کریں، آپ عاجزی لائیں، اللہ اتنی عزت دلوائے گا کہ اللہ کی پناہ کے خوف سے مارے جائیں گے کہ اللہ دنیا میں سب ملنا ہے، آخرت میں ملنا ہی کچھ نہیں ہے. تو اللہ کے نبی کے ساتھ واقعی کوئی نہیں تھا. ہاں آپ کے ساتھ تھے ابو بکر، تھے ایک ہی تھے آپ کے ساتھ، بلال تھے آپ کے پاس، آپ کی یہ جو ساتھی تھی ام سلیم، انہوں نے حضرت انس کو بھیجا تھا کہ اس کو رکھ لیں، ہمیں میرے پاس اور تو کچھ نہیں، آپ مدینہ میں آئے، اب میں آپ کو کیا دوں، میرا یہ 10 سال کا بچہ رکھ لیں، آپ کے ساتھ بھی رہے گا، تربیت بھی ہوگی اور آپ کی خدمت بھی کرے گا. یہ ایک الگ ایشو تھا. لیکن یاد رکھیے، جب پمپ اینڈ شو، گلیمری دین، میڈیا کوریج، کون کتنوں کو جانتا ہے، ہاؤ مینی لائکس، ہاؤ مینی لسن دیٹ، کتنوں نے یو ٹیوب کو سنا، تو یہ حق سے ہٹ کے بہت دور چلے جاتے ہیں. آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں، گمنامیوں میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن واللہ ہی اگر آپ ان کے علم اور ان کے عمل کو دیکھیں تو سابقون الاولون، لوگ نہیں جانتے ان کو. اور آج بھی ایسے مشہور شہرت کے شوبدہ بازی کر کے دین دکھانے والے لوگ ہیں، اللہ جانتا ہے کہ ان کا اللہ کے ہاں کیا مقام ہے. تو کبھی نہ شہرت کی طلب کریں، نہ بہت لوگوں کی طلب کریں، نہ دین پہ پروٹوکول مانگیں، نیچے جھکیں، روٹی سوکھی ہے گیلی کر کے گرم کر کے کھائیں، کہ اللہ یہ سارے جو مجھے اچھا کہتے ہیں کہ میں ہی نہ اچھی بن جاؤں اپنی نظروں میں، کپڑے پھٹے پہ پہنے، اپنے آپ کو نیچے رکھیں، آپ اپنے آپ کو کہیں کہ میں نے یہ باسی کھانا کھانا ہے تاکہ میری اکڑ ختم ہو، کہ میں بڑی نہ بن جاؤں، پھر دیکھیں کہ دین کے ساتھ آپ کو اللہ کیا دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا کہا کہ فرشتہ کیوں ہوتا کہ نہ ماننے والوں کو دھمکاتا، وہ کہتا ہے نا جیسے پولیس مین آگے ہائے وہ پیچھے ہو جاؤ، صدر صاحب آ رہے ہیں، وزیر آ رہے ہیں، نبی کے ساتھ بھی فرشتہ ہوتا جو لوگوں کو آپ سے ہٹاتا رہتا۔ یہ تو ہر ایک کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، یہ تو ہر ایک کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ تو ہر ایک کے ساتھ کھا لیتے ہیں، تو یہ تو پھر کوئی اچھے نبی تو نہ ہوئے۔ پھر ایک اور سنیے ان کا اعتراض، اور اعتراض برائے اعتراض ہیں، یہ صرف اس میں سے ایک بھی اعتراض میرے نبی کو تو نہیں سچتا جو لوگ ان کے ساتھ پیش کر رہے ہیں، اور کچھ نہیں تو اس کے لیے کوئی خزانہ ہی اتار دیا جاتا، یا اس کے پاس کوئی باغی ہوتا جس سے یہ اطمینان کی روزی حاصل کرتا۔ لکھ لیجیے مٹیریلسٹک اپروچ، مد پرستی والے جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ دین کے ساتھ بھی مٹیریلسٹک اپروچ چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے نبی کو ایسی چیزوں کی کوئی طلب نہیں ہے۔ اور ظالم کہتے ہیں تم لوگ تو ایک سحر زدہ آدمی کے پیچھے لگ گئے ہو۔ یہ بڑی مزے کی بات ہے، اللہ کے نبی کے پاس کوئی پمپ اینڈ شو نہیں تھا، کوئی گلیمر نہیں تھا، اس کے باوجود جو ایک بار آپ کی بات سن لیتا تھا نا وہ آپ کا گرویدہ ہو جاتا تھا، پھر چھوڑتا نہیں تھا۔ اس بات پہ مکہ والے بڑے پریشان تھے، کہتے تھے یہ جادو کرتا ہے، آج کہتے ہیں لوگ ہپناٹائز کر دیتے ہیں، یہ لوگوں کو باتوں میں لگاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں سب سے بڑا جادو جو کسی کے سر پہ چڑھ کے بولتا ہے نا وہ حق کا جادو ہوتا ہے، سب سے بڑی اٹریکشن حق کی اٹریکشن ہے، یہ لوگوں کو کھینچ کے لاتی ہے، چاہے دل پہ سانپ لوٹ رہے ہو نا سنتے ہوئے، پھر بھی بندہ کہتے ہیں نہیں سننا ضرور ہے، دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے، کیا ہوگا، ہمیں کیا ہوگا، نہیں مانیں گے، سنیں تو صحیح۔ تو اللہ کے نبی کا یہ حق ان کو جادو لگتا تھا۔ دیکھو کیسی کیسی عجیب حجتیں یہ لوگ تمہارے آگے پیچھے پیش کرتے ہیں، ایسے بہکے ہوئے ہیں کہ کوئی ٹھکانے کی بات ان کو نہیں سوچتی۔ تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا، بڑی ببرکت ہے وہ ذات جو اگر چاہے تو ان کی تجویز کردہ چیزوں سے بھی بڑھ کر آپ کو عطا کر دے۔ کتنا پیار اللہ کو، آپ محسوس نہیں کر رہے ان آیتوں کو، مجھے آپ کے چہروں پہ کوئی نہیں لگ رہا جس طرح میں ان آیتوں کو سن کے اللہ کے نبی کو امیجن کر رہی ہوں۔ اللہ کہہ رہے یہ کہتے ہیں کہ آپ کا ایک باغ ہوتا میں تو آپ کو باغوں کے باغ دے دوں، اور حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے نے آ کے نبی سے کہا تھا اللہ کے نبی اگر آپ کہیں تو آپ کو سونے کا گھر بنا دے، اللہ کے نبی یہ پہاڑ سونے کا بنا دے، کہا نہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا اللہ دے سکتا ہے، ایک نہیں بہت سے باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں اور بڑے بڑے محل، دیتا لیکن کیوں نہیں دیا؟ یہ بری چیزیں نہیں ہیں، محل رکھنا برا نہیں ہے، بڑی گاڑی لینا بری بات نہیں ہے، لیکن پھر ان کی ذمہ داریاں، ان کی لائبلٹیز مقصد سے غافل کر دیتی ہیں، اور بعض دفعہ اندر اکڑ آ جاتی ہے تو پھر انسان اپنے آپ کو خوب سے خوب تر کی تلاش میں ایسی چیزوں سے فائدہ نہیں اٹھا پاتا جہاں سے سارے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ اصل بات یہ کہ یہ لوگ اس گھڑی کو جھٹلا چکے ہیں، اور جو اس گھڑی کو جھٹلا دے اس کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے۔ یہ ہے جن کو طلب نہیں تھی نا تو وہ نبی پہ باتیں اچھالتے تھے، کہ اصل میں ان کو قیامت کا یقین نہیں ہے، اور وہ جب آئے گی دیکھیے ذرا جہنم کیسے گھور رہی ہے لوگوں کو، وہ جب دور سے ان کو دیکھے گی تو یہ اس کے غضب اور جوش کی آوازیں سن لیں گے۔ کبھی آپ نے کوئی چیز بوائل کی ہو اور آخر میں جب وہ پانی خوب کھولتا ہے یا اندر آلو ڈالنے ہیں یا انڈے، تو جو غر غر کی آوازیں آتی ہیں نا وہ فیلنگ ہے۔ جہنمی جب جہنم میں ڈالے جائیں گے نا تو جہنم جوش لے گی، تو اس جوش کی وجہ سے نیچے سے لوگ اوپر آئیں گے، اور جب اوپر آئیں گے نا تو وہ جہنم سے باہر جانا چاہیں گے۔ تنور کو ذہن میں لائیے نا، جہنم ڈیپتھ میں، اب نیچے جہنمی تھے، جب جہنم کو کھولا گیا ابالا گیا تو وہ سب اوپر آ گئے، جب اوپر آئیں گے نا تو دستوں سے نکلنا چاہیں گے، باہر نکلنا چاہیں گے تو وہاں سے کیا ہوگا، جب یہ دستوں پا بستا، یعنی جب ان کے ہاتھ اور پاؤں باندھ کر ان کو ایک تنگ جگہ میں ٹھونس دیا جائے گا تو اپنی موت کو پکارنے لگیں گے۔ واشنگ مشین کو ذہن میں لے آئے، کپڑے ٹھونس کے آگے سے ڈھک سے ہم دروازہ بند کرتے ہیں، پھر مشین گرائنڈ کرتی ہے، گھومتی ہے، اس میں کبھی جھٹکے پڑتے ہیں، جہنم اس طرح ان کو کرش کرے گی۔ ان کی کھوپڑیاں جن میں بہت خنس بھرا ہوا تھا، یہ بہت اینٹی اسلام تھے نا، یہ اینٹی محمد تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اسلامک لائف سٹائل بیوقوفی لگتا تھا، یا اس کو برے، یعنی اس کو ناکام لوگ کہتے تھے۔ اللہ کہتے وہاں جا کے ان کو ٹھونسوں گا، پھر ان کی عقلیں ٹھکانے میں آئیں گی، اس وقت ان سے کہا جائے گا آج ایک موت کو نہیں بہت سی موتوں کو پکارو۔ مطلب کیا؟ کوئی نہیں آنی موت، ذرا سوچئے اتنی تکلیف ہے اور مریض مر نہیں رہا تو کیا ہوگا، پھر بھی موت نہیں آئے گی، موت کو بھی موت آئے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں جائیں گے تو موت کو ایک چت قبر ہے، یعنی بلیک اینڈ وائٹ شیپ کی صورت میں لا کر ذبح کر دیا جائے گا اور پکار لگ جائے گی کہ آج کے بعد کسی کو موت نہیں. اور اگر خوشی سے کوئی مر سکتا تو جنتی اس بات کو سن کے مر جاتے, اور اگر کوئی غم سے مر جاتا تو اس بات کو سن کر غم سے جہنمی مر جاتے کہ ہائے آج کے بعد موت نہیں ہے. کسی ہاسپٹل کا وارڈ سوچئے, تڑپتے ہوئے زخموں سے چور, چلیے جلنے والا جو وارڈ جہاں وہ جو جلنے والے جو جلے ہوئے لوگ ہیں ان کو لے کے جاتے ہیں, ذرا اس وارڈ کو سوچئے, چیخیں تڑپ پکار ہائے, کپڑا نہیں جسم پہ لگ سکتا. تو یہ جہنم ایک متھ نہیں ہے, ایک حقیقت ہے. اللہ سب کو بچا کے رکھے. اللہ مجرنا من النار. اور وہاں دیکھیے ذرا سوال کیا دیا, سول سرچنگ کوشچن کیا جہنمیوں سے, ان سے پوچھو یہ انجام اچھا ہے یا وہ ابدی جنت جس کا وعدہ خدا تر پرہیزگاروں سے کیا گیا. بالکل کسی بچے کو ماں پوچھے سناب اب خوش ہو, برے لوگوں میں گئے تو آج جیل میں پہنچ گئے ہو نا, خوش ہو. کل کہتی تھی پڑھ لو اچھے بچے بن جاؤ, نہیں بنے نا کہ آج خوش ہو. جہنمیوں کو یہ چیزیں بھی ٹارچر کریں گی, تانے طنز الزام, اس کے برعکس جنتی. کون سا ان کو وعدہ دیا اللہ نے, جو ان کے عمل کی جزا اور ان کے سفر کی آخری منزل ہوگی, جس میں ان کی ہر خواہش پوری ہوگی, جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ذرا سوچئے اس لفظ ہمیشہ کو, کتنے دن کی دنیا, دنیا یومن ولا نافی حسومن, ایک دن کی دنیا ہے اور اس میں ہمارا روزہ ہے, بس ختم ہو جائے گا. لیکن وہ ہمیشہ کی, بچپن میں جب میں کبھی اس لفظ ہمیشہ کو سوچتی تھی نا مجھے خوف آتا تھا, پھر اس کے بعد کیونکہ بچپن میں دل چھوٹا سا ہوتا ہے نا, چھوٹی سی بات سے خوش بھی ہوتے ہیں تو ڈرتے ہیں, تو میں کہتی تھی اچھا اس کے بعد کیا ہوگا, اچھا پھر کیا ہوگا, پھر کیا. تو اس کے بعد نا ایسے لگتا تھا جیسے برین وہ کہنا چاہیے نا بلو آؤٹ ہو رہا ہے, تو میں سوچنا چھوڑ دیتی تھی. پھر کیونکہ تب تو ہم کہتے تھے نا ابھی بچے ہیں, پھر جوان ہوں گے, پھر بڑے ہوں گے, پھر شادی ہوگی, پھر بڑے ہوں گے, پھر بوڑھے ہوں گے, تو وہاں کیا ہوگا. ایوری تھنگ از آن جسٹ لائک ایکو سسٹم پہ چل پڑی, وہاں بور نہیں ہوں گے. اور جو جہنم میں گئے ان کو تو بےچاروں کو ہوش ہی نہیں ہوگی بور ہونے کی. اور یہ وہ جنت جس کا عطا کرنا تمہارے رب کے ذمے ایک واجب الادا وعدہ ہے. اللہ ہمیں اس وعدے کو پورا کرنے والا بنا, اور پھر تو بھی ہم سے یہ وعدے پورے کر. وَيَوْمَ يَخْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, اور وہی دن ہوگا جبکہ تمہارا رب ان لوگوں کو بھی گھیر لائے گا اور ان کے ان معبودوں کو بھی بلا لائے گا جنہیں آج اللہ کو چھوڑ کر پوج رہے ہیں. شرک کی قباحت دیکھے گا. پھر وہ ان سے پوچھے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود راہ راست سے بھٹک گئے. ورز کریں گے پاک ہے آپ کی ذات, ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء, ہماری تو یہ مجال تک نہ تھی کہ آپ کے سوا کسی کو اپنا مولا بنائیں, مگر آپ نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو خوب سامان زندگی دیا. یہاں نوٹ کیجئے گا شرک کی کون سی قسم ہے, یہ قبروں والی نہیں, پیری مریدی والی نہیں ہے, بلکہ دولت کا شرک ہے. دولت کے ساتھ جو اللہ تعالی کے حکم بھولتے ہیں نا, اس کی بات ہے. کیا جب آپ نے ان کے باپ دادا کو سامان زندگی دیا حتیٰ کہ یہ سبق بھول گئے اور شامت زدہ ہو کر رہے, یوں جھٹلا دیں گے وہ تمہارے معبود تمہاری ان باتوں کو جو آج تم کہہ رہے ہو, پھر نہ تم اپنی شامت کو ٹال سکو گے اور نہ کہیں سے مدد پا سکو گے. وَمَن يَظْلِم مِّنكُم نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا, اور جو کوئی تم میں سے ظلم کرے ہم اس کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تم سے پہلے جو رسول بھی ہم نے بھیجے تھے وہ سب بھی کھانا کھانے والے اور بازاروں میں چلنے پھرنے والے لوگ تھے. پیچھے سے آیت یاد ہے, اعتراض دیا نا, تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی نیا رسول آیا, سب رسول کھاتے تھے, سب پیتے تھے. دراصل ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنا دیا, کیا تم صبر کرتے ہو. تمہارا رب سب کچھ دیکھتا ہے. یہ آیت ہر اس سسٹر اور ہر اس بردر کے لیے ہے جس کے لیے کوئی رشتہ آزمائش کا رشتہ بن گیا. زندگی میں بعض انسان دوسروں کے ساتھ رہ ہی نہیں سکتے خوش, جس کو لوگ کہتے ہیں کہ کیمسٹری نہیں ملتی, اچنگ ہونے لگتی ہے, خارش ہوتی ہے کچھ لوگوں کو دیکھ کر, لیکن آپ ان کو چھوڑ نہیں سکتے, توڑ نہیں سکتے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کا ایک علاج ہے, اتصبرون, صبر کر لو, ایکسپٹ کر لو. اردو میں کہتے ہیں کہ جس برتن کو توڑ نہیں سکتے اس کو ٹھنگورتے بھی نہیں ہیں, تو اس زندگی کے سفر میں آپ کے گھروں میں، آپ کے سسرال میں، آپ کی دوستوں میں، آپ کے اداروں میں، آپ کے کولیگز میں، آپ کی ٹیمز میں ایسے ضرور کچھ لوگ ہوں گے جن کے ساتھ آپ کی نہیں بنے گی. کیا کرو؟ صبر، سیلف کنٹرول، برداشت کرو، اس کی خوبی کو دیکھ لو. وکانا ربک بصیرا، اور آپ کو لگ رہا ہے نہیں میرے پہ ظلم ہوتا ہے تو کیا فکر ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اس کے کیمرے دیکھ رہے ہیں، وہ تمہیں اس کا بدلہ بھی دے دے گا، اس کی بھی اصلاح کر دے گا. یہ ہے خوش رہنے کا راز، اس کے برعکس کوئی خوش نہیں رہ سکتا. ہر جگہ کچھ نہ کچھ تو ہوگا. بعض لوگ جلد بازی میں گھر توڑ لیتے ہیں، بعد میں سوچتے ہیں چلو بہتر ہی تھا، چلو کچھ نہ ہونے سے تو اچھا تھا. میاں لڑتا تھا، جھگڑالو تھا، تھا تو نا، ہوتا تو آج بڑھاپا میرا اس طرح اکیلے نہ گزرتا. تو زندگی کا اصول برداشت، صبر، یہ دو سبق پڑ جائیں آپ یہ زبان بن جائیں گے، 32 دانتوں کے بیچ میں بھی جی لیں گے. کوئی ہے ہم میں سے جو کہ مجھے جدھر مرضی بٹھا دو میں سب کے ساتھ خوش ہوں، کیسے بھی لوگوں کے ساتھ کام کرنا پڑے میں تیار ہوں، جو مرضی لے آئے میرے سامنے میں جی کے دکھاؤں گی. یہ جرات اللہ میں دیتا ہے. بڑے پیارے میسج کے ساتھ پارا پورا ہوتا ہے. پورے پارے میں آپ دیکھیے کہ اتنا کچھ تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سمیٹنے والا بنا دے. دعا کریں اللہ میرے دل کے برتن بڑے کر دے کہ تیری اتنی پیاری پیاری آیتوں کو اور باتوں کو سمیٹیں، ایسا نہ لگے کہ ایک سنے تو دوسری بوجھ پڑے اور دوسری پڑھے تو تیسری پڑھے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. اور اس میں جتنی باتیں عمل کی تھی مومنین کی صفات سے لے کر یہاں تک جو پڑھی، اس کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کر دے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. 19 پارہ شروع کرنے سے پہلے ہم تھوڑی سی تلاوت سنیں گے اور پھر انشاءاللہ سورت فرقان کا مائنڈ میپ بھی دیکھیں گے اور اس کے ساتھ ہی پھر پارہ شروع ہوگا انشاءاللہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکة او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب يا رب وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا
الله أكبر. چلیے اس کو شروع کرتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. فارہ نمبر 19. سورۃ فرقان پیچھے شروع ہوئی تھی لیکن یہاں ہم تھوڑا سا اس کا مین تھیم دیکھیں گے کہ اس میں ہم کیا کیا مضامین پڑھنے والے ہیں. کیا آپ کو اس سے فائدہ ہوتا ہے؟ کسی سورت کا مزاج سمجھ آ جائے تو اس کا میسج بھی سمجھ آ جاتا ہے. تو سورت فرقان 77 آیات ہے, مکی سورت ہے. اس کے 6 مختلف ٹاپکس ہیں. پہلا ٹاپک آیت نمبر 1-3 ایک سے 3 تک, مقصد رسالت اور وحی ہے. آیت نمبر 4-34 رسول اللہ اور قرآن پر الزامات اور اعتراضات کے جواب دیے گئے ہیں. پھر آئے 35-44 میں مشرکین مکہ کو پچھلی قوموں کی کہانیاں سنائی گئیں اور عبرت لینے کا موقع ملا, عبرت لینے کا حکم دیا گیا. پھر آیت نمبر 45-54 قرآن کے آفاقی اور انفس دلائل سے دعوت و تبلیغ کا طریقہ, اور خاص طور پہ اس میں خوبصورت آیت جہاد کبیر کی کہ کس طریقے سے آج کے دور میں انسان قرآن کو عام کر سکتا ہے. پھر آیت 55-62 توکل, تسبیح اور سجود کے ساتھ شرک کی تردید اور توحید کو قائم رکھتے ہوئے کام کرتے رہیے. اور پھر آخری رکوع جس کو عباد الرحمن کے نام سے ہم جانتے ہیں 63-77 جس میں مکہ کے جو بد کردار لوگ تھے ان کو وارن کیا گیا, اور جو لوگ اللہ کے نبی کا ساتھ دے رہے تھے ان کو عباد الرحمن کہہ کر کچھ صفات کی بات کی گئی. پوری سورت فرقان ہے تو اس میں حق اور باطل کی جنگ بھی ہے. کس طرح سے کائنات میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف لوگ کام کرتے ہیں, لیکن کیسے سے, یعنی آپ اگر آسان لفظوں میں کہیں تو اس پوری سورت میں ناموافق حالات میں کیسے خوش رہیں, اس کا طریقہ ہے. پوری دنیا میں آپ کو اپنی مرضی کے خلاف چیزیں دکھتی ہیں تو آپ کو اس وقت ان چیزوں کے ساتھ رہنا ہے, اور اس میں خاص طور پہ قرآن کے ذریعے جہاد کرنے کی بھی بات ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ کے تیسرے دور میں یعنی 10 نبوی کے قریب نازل ہوئی تھی, تو وہ جو سارے الزام اس دور میں تھے کہ آپ جادوگر ہیں اور آپ جھوٹ گھڑتے ہیں, یہ سب کچھ تھا. اور اس صورت میں نئے مسلمانوں کی تربیت بھی ہو رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے ان کو ان چیزوں کی دعوت دیتے تھے. ہم شروع کریں گے آیت نمبر 21 سے. شروع کروں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکہ. جو لوگ ہمارے حضور پیش ہونے کا اندیشہ نہیں رکھتے. آپ کو یہ انداز بھی اس میں بہت ملے گا کہ اصل بات ہے, ایسے نہیں لگ رہا کہ بہت دفعہ کہنے کے بعد اب بس جملے چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں. نہیں نہیں, آپ لوگ کھول لیجئے. یہ نہیں ہے کہ تمہیں اصل میں طلب نہیں ہے, بات یہ ہے کہ تم لوگوں کو مرنے کے بعد ہمارے سامنے پیش ہونے کا یقین نہیں ہے. کیا کہتے تھے, کیوں نہ فرشتے ہمارے پاس بھیجے جائیں یا ہم اپنے رب کو دیکھ لیں. بڑا گھمنڈ لیے بیٹھے ہیں یا اپنے نفس میں اور حد سے گزر گئے اپنی سرکشی میں. آپ دیکھیے کہ جن کو نہیں ماننا ہوتا نا, وہ کہتے ہیں کہ اللہ خود آ کے بتائے یا فرشتے بتائیں. کیا کسی نے یہ کبھی کہا کہ صدر اوباما خود آ کر ہمیں انسٹرکشنز دیں پھر ہم امریکہ کا ویزا لگوائیں گے؟ کبھی ایسا ہوا؟ ناروے کی کوئین جو ہے یہ خود ہمیں رولز بتائیں پھر ہم مانیں گے؟ چھوٹا منہ بڑی بات ہے. جن کو ماننا نہیں ہوتا نا, وہ ایسی باتیں کر کے اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں. تو یہ کبھی نہیں ہوتا. اگر آپ نے کبھی امریکہ کا ویزا اپلائی کیا, آپ کہتا ہے کہ ایک کان ننگا کرواتے ہیں, رائٹ سائڈ ایسی ہو, ٹیڑھا ہو, پیچھے بلو ہو, کرتے ہیں. کبھی نہیں جا کے کوئی کہتا اس کی کیا تک ہے. لیکن جب اللہ کے قرآن پہ عمل کی بات ہے تو ہر سوال آپ کے ذہن میں ابھرے گا, ہر بات پہ اعتراض, ہر بات میں گلا. اصل بات یہ کہ ان کو مرنے کے بعد جینے کا یقین نہیں ہے. چلے ان کو دکھاتے ہیں جب فرشتے آئیں گے تو کیا ہوگا. یہ بند ہو رہا ہے نا, اس کی آواز آ رہی ہے. یوم یرون الملائکۃ لا بشرا یومئذ للمجرمین. جس روز یہ فرشتوں کو دیکھیں گے وہ مجرموں کے لیے کسی بشارت کا دن نہ ہوگا. چیخ اٹھیں گے کہ پناہ بہ خدا, اور جو کچھ بھی ان کا کیا دھرا ہے اسے لے کر ہم غبار کی طرح اڑا دیں گے. ذرا امیجن کریں, دو عمارتیں گری تھی 9/11 پہ, کتنا شور اٹھا, آج تک اس کی دھول موجود ہے. اس دن کیا ہوگا جب پوری دنیا کی عمارتیں گر جائیں گی؟ پھر اس وقت کس پہ کلیم کریں گے, یہ کس نے قیامت کے جھٹکے لگا دیے؟ اور اس کے بعد ہوگا کیا؟ پس وہی لوگ جنت کے مستحق ہیں, اس دن اچھی جگہ ٹھہریں گے اور دوپہر گزارنے کو عمدہ مقام پائیں گے. جنتیوں کا حساب اتنی آسانی سے اور تھوڑے وقت میں ہو جائے گا کہ حدیث کی روشنی میں وہ قیامت کے دن دوپہر کا کھانا جنت میں جا کر کھائیں گے. آپ کریں دعا اور میں بھی کروں اپنے لیے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اس میں ملا لینا. کچھ کے ریزلٹ پینڈنگ ہوں گے, وہ کھڑے ہیں عراف پہ اور ادھر ادھر وہ تلوا رہے ہیں اپنی چیزیں, اور کچھ لوگ ہیں جو اپنی وہ غلطیوں کو بھگت رہے ہیں اور کوئی پل سرات پہ روکے کے پینڈنگ میں. لیکن وہ جو سابقون الاولون اور جو دنیا میں بھی واقعی اللہ کے حکم کو سن کر فوراً بھاگ پڑتے تھے, وہ دوپہر تک پہنچ جائیں گے. اللہ دنیا میں بھاگ بھاگ کے نیکیاں کروا لے ہم سے. آسمان کو چیرتا ہوا ایک بادل اس روز نمودار ہوگا اور فرشتوں کے پرے اتر جائیں گے. اس روز حقیقی بادشاہی صرف رحمان کی ہوگی. وکان یومن للکافرین عسیرا. اور وہ منکرین کے لیے بڑا سخت دن ہوگا. دیکھیے کون سا دن سخت ہوتا ہے, اس کی آواز تھوڑی سی اونچی کریں. جس دن غم ہو, کبھی اللہ نہ کرے کسی کی ڈیتھ ہوئی ہو نا گھروں میں قریبی, تو وہ دن بہت لمبا ہوتا ہے. صبح کے وقت وہ دن جاتا ہی نہیں ہے. اور خوشی کا دن کتنی جلدی گزرتا ہے. آپ کہتے ہیں ہائے شادی ختم, 6 ماہ سے تیاری کر رہی تھی ختم ہو گئی, اور آپ پاکستان میں تو وہ 2 گھنٹے میں ختم کر دیتے ہیں. ابھی آپ تو پہنچ رہے تھے تو لائٹیں بند ہونی شروع ہو گئیں. کس نے آپ کو دیکھا, کس نے دلہن کو دیکھا؟ تو قیامت کا دن مومن کو بڑا چھوٹا لگے گا. جسٹ فیو آورس, ایسا لگتا ہے جیسے عصر کی نماز پڑھنے کا جو وقت ہے بس اتنا ٹائم لگے گا. لیکن کافر کو بڑا سخت ہوگا. اب ذرا ایک ایسے شخص کو ذہن میں رکھیے, میں اس کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے رکھ دوں پھر بات سمجھ آئے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایک ایسا شخص تھا, اور آج کے دور میں بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو ٹھیک ٹھاک ہدایت کی طرف چل رہے ہوتے ہیں, چلنا چاہتے ہیں, نیکی کے ارادے بھی شروع کر دیتے ہیں, کوئی کمٹمنٹ بھی کرنا چاہتے ہیں. اتنے میں کوئی دوست آ جاتا ہے, کوئی سہیلی آتی ہے, یہ کیا کر رہی ہو؟ سوچ لو, بڑی مشکل ہے, کمٹمنٹ کی بات ہے, یہ ہوگا وہ ہوگا, اور وہ رک جاتے ہیں. ایک شخص اسلام کے قبول کر چکا تھا وہ, لیکن اس کے دوست نے اس کو عرض دلائی کہ تو کیا محمد کے پیچھے لگے گا صلی اللہ علیہ وسلم, میں نہیں خوش تم سے جب تک کہ تم جا کر ان کے منہ پہ تھوک نہ دو. دوست کو خوش کرنے کے لیے اس نے یہ کام کر دیا. اللہ تعالیٰ نے کیا نقشہ کھینچا, ذرا اس کو سنیے گا. اور یہ ہر اس بندے کے لیے بھی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امید دے شفاعت لگائے بیٹھا ہے, کہ امید شفاعت کی تھی لیکن لگ شکایت گئی. کیسے؟ یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. ظالم انسان اپنا ہاتھ چبائے گا. انسان ہاتھ کب چباتا ہے؟ یہ جو لوگ دیکھے ناخن کترتے ہیں, یہ کب کی کیا ہوتا ہے؟ ڈپریشن میں, سٹریس میں, ناخن چباتے چباتے انگلیاں چھا جائے گا, انگلیاں چباتے ہوئے ہاتھ کھا جائے گا, اتنا ڈپریشن ہوگا, اتنا سٹریس ہوگا, اور کہے گا کاش میں نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا. بس اس لفظ کو رسول کی ساتھ آج کے دن میں کیسے بدلے, تب تو رسول اپنے وجود کے ساتھ موجود تھے نا, آج کیا ہے رسول کا چھوڑا ہوا دین. تو اس کو پڑھوں ایسے, کاش میں نے دین کا ساتھ دیا ہوتا, کاش میں نے اسلام کا ساتھ دیا ہوتا, کاش میں نے قرآن کو پکڑا ہوتا, ہائے میری کمبختی, کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا. اس کے بہکائے میں آ کر میں نے وہ نصیحت نہ مانی جو میرے پاس آئی تھی. شیطان انسان کے حق میں بڑا ہی بے وفا نکلا. لکھ لیں یہ بات, ہم آپ سب الا ماشاءاللہ, ہم سب سب سے زیادہ اپنے دوستوں سے متاثر ہوتے ہیں. ہمیں اپنے دوستوں کی خوشی, ان کی ناراضگی, ان کی تعریف, ان کی تنقید کی بڑی قدر ہوتی ہے. کسی نے کہا کہ اگر میری دوستیں نہ ہوتی تو میں کب کا حجاب کر چکی ہوتی, میری دوستوں کا مجھے غم نہ ہوتا تو میں نقاب کر چکی ہوتی. اور آپ دیکھیے کہاں جاتے ہوئے چیزیں ڈھیلی ہوتی ہیں, جہاں لوگ ہمیں جانتے ہیں. تو کیا کریں, پھر دوست چھوڑ دیں؟ نہیں, دوستوں کی چوائس بدل دیں. کیسے بدلیں گے؟ آپ اپنے پہ جمے رہیں. میں پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ یہ دو انگلیاں ذہن میں رکھ لیں, اگر آپ سنجیدہ ہیں, سیریس ہیں, پیار کرتے ہیں اپنی دوستوں سے, آپ اللہ کے راستے پہ چل پڑے, دو سال کے اندر آپ کی انشاءاللہ 90% دوستیں آپ کے راستے پہ آ جائیں گی. شرط ایک ہے کہ یو شوڈ بی فارم. اور اگر آپ کہتے ہیں ان کی خوشی کے لیے یہ ادھر وہ تو ادھر وہ, تو وہ بھی آپ کا مزاق ہی اڑائیں گے, دیکھو ادھر کیا اور ادھر کیا. تو یہی بات کہی جا رہی ہے کہ دوستوں کے نام پر یہ لوگ دکھی ہوں گے. اب رسول کا جواب سنیے. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا, اور رسول کہے گا اے میرے رب, میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو مذاق کا نشانہ بنا لیا. لوگ کہہ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے, یہاں تو شکایت لگ گئی. آپ دیکھیے کہ آج زندگی کو دیکھیں. پہلے تو میں آپ کو ادھر ایک لیکچر ریکمینڈ کروں گی, انشاءاللہ ایڈمنز آپ کو بھیج بھی دیں گے. ابھی یہ ریسنٹ لیکچرز ہیں یو ایس اے کے لیکچرز میں, نام مجھے بھول گئے, کچھ اسی طرح سے قرآن کو پکڑ کر چھوڑنا, انہی آیتوں کی تفسیر ہے. ایک چھوٹا سا سمپل سا لیکچر ہے, اس کو سن سکیں تو سن لیں. اسی طرح آج کی بات میں اس میں بہت ہی چھوٹی سی ایک بات, کئی طرح سے اس آیت کو ہم نے سمجھا ہوا ہے, لیکن یہاں سمجھیے گا کہ زندگی سے کامیابی سے گزرنے کا راستہ کیا ہے. رسول کے نقشے قدم پہ چلو, رسول کے طریقوں پہ چلو. آج آپ دیکھیے کہ لوگ شادی میں پوری شادی رسول کے طریقوں کے خلاف کرتے ہیں, پھر دلہن گھر آتی کہتے قرآن لاؤ قرآن لاؤ, اس کے سائے میں اس کو گزارو, اس کو پڑھاؤ. ذرا سوچئے کیا یہ مذاق نہیں ہے. آج آپ اور میں قرآن کو مینول آف لائف بنانے کی بجائے صرف برکت کی کتاب سمجھیں, اور مختلف وقتوں پہ اس کی کچھ آیتوں کو پڑھ لیں, کبھی ورد کر لیں, کبھی اس کے ختم کروا لیں, تو کیا یہ آیت ہم سے تقاضا نہیں کرتی اس بات کا کہ ہم سوچیں کہ ہم اس کو سمجھتے کتنے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس کو پکڑ کر کبھی نہ چھوڑنے والا بنا دے. پکڑتے بہت لوگ ہیں, ٹھہرتا نہیں ہے. یہ جملہ میں نے اس میں بھی شاید بولا ہوگا, اس قرآن کو پکڑنا آسان ہے لیکن پکڑنے کے بعد ٹھہرتا نہیں ہے. جیسے برف ہے نا, آپ تھوڑی دیر پکڑیں آپ کو مزہ آئے گا, ٹھنڈی لگتی ہے, اچھا لگتا ہے, گرمی کی دوپہر سوچ لیں, لیکن جو ہی آپ اس کو پکڑیں آپ کو چبھے گی, جلیں گے ہاتھ, پھر آپ چھوڑ دیتے ہیں. یہ قرآن پھسلتا ہے, خوشیوں میں پھسلتا ہے, غموں میں پھسلتا ہے, پریگنینسیز میں پھسلتا ہے, ڈلیوریز میں پھسلتا ہے, پاکستان کے ٹرپس میں پھسل جاتا ہے, حج اور عمرے میں پھسل جاتا ہے. اچھے بھلے چل رہے ہوتے ہیں, ایک وہ چل رہی ہوتی ہے روٹیشن, ایکسل پہ چل رہے ہیں, 19 سے 20 ہوئے, ایک مہمان آ گیا, یہ پھسل جاتا ہے. تو اس کو کیسے پکڑنا ہے؟ پیچھے 2 دفعہ 3 دفعہ یہ آیت آئی ہے, خزو ما آتیناکم بقوہ, اس کو قوت سے پکڑیں. اللہ کے نبی نے کہا اس کو کچلیوں سے پکڑو. حدیث میں آتا ہے کہ جیسے ایک سرکش اونٹ مالک کے ہاتھ سے رسی اٹھا چھڑاتا ہے نا, جیسے ایک سرکش اونٹ اپنے مالک کے ہاتھ سے رسی چھڑا لیتا ہے نا, اس طرح یہ قرآن بندے کے ہاتھ سے چھڑتا ہے. اس کے لیے تو شعور چاہیے. مجھے جو لگتا ہے, میں جملہ بولتی ہوں, اس کو نوٹ کر کے عام کر دیں, کہ شعور کی رسی سے قرآن کو پکڑنا پڑتا ہے. بے شعور ہو جاتے ہیں نا جس لمحے, وہ کہتے ہیں نا آپ ذرا سا غافل ہوئے, یہ چن جائے گا. گاڑی چلاتا ہوا ایک سیکنڈ کے لیے بے شعور ہو, سٹیئرنگ ہاتھ سے جائے گا, وہ کسی کھڈے میں گرا ہوا ملے گا. شعور سے جیئیں گے, خوشیاں بھی آئیں گی، غم بھی آئیں گے، آپ پاکستان بھی جائیں گے، آپ کے بچے بھی ہوں گے، آپ کے بچوں کی شادیاں بھی ہوں گی، سسرال بھی آئیں گے، سب کچھ آئے گا، کتاب نہیں چھوٹے گی انشاءاللہ. ورنہ رمضان کے بعد تو ایک رسی تو عید کے دن ہی ڈھیلی ہونے لگتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ ہمارا سہارا بنے، کیونکہ وا تسیمو بحبل اللہ، یہ ایک رسی ہے جو ہمیں اللہ سے جوڑتی ہے. یہاں بیٹھ کے جتنا اپنے گناہوں کا احساس ہوتا ہے، واللہ ہی اتنا تو خانہ کعبہ میں بیٹھ کے بھی نہیں ہوتا. میں غلط کہہ رہی ہوں کہ صحیح؟ تسبیح نماز پوری پڑھیں اور ابھی تک جتنا کچھ پڑھا ہے اس سے جتنا خیال آئے اپنے گناہوں کا، یہ کبھی آتا ہے؟ بس یہ کام شیطان کو نہیں اچھا لگتا، سمجھ لیں. آپ سادہ قرآن پڑھیں، شیطان کچھ نہیں کہے گا. قرآن خوانی کریں، کچھ نہیں کہے گا. آیت کریمہ پڑھیں، کچھ نہیں کہے گا. میلاد کریں، کچھ نہیں کہے گا. درود شریف پڑھیں، کچھ نہیں کہے گا، کیونکہ اس کو پتا کہ اس کے بعد انہوں نے بدلنا کوئی نہیں ہے. ایک بھی تو ان کو عمل کی بات نہیں ملی. جب آپ قرآن کو اس طرح پڑھتے ہیں جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے، تو شیطان کو ہاتھ پاؤں پڑ جاتے ہیں. کہتا گیا، پکڑو، پچاؤ، نکل گیا میرے ہاتھ سے، میں نے تو اتنا اس کو پکڑا تھا، یہ گئی میرے ہاتھ سے، یہ 25-30-40 سال سے میرے ہاتھ میں تھی، آج گئی، پکڑو پکڑو. اس کو شیطان نہیں برداشت کرتا. اور یہ پیچھے بھی پڑھا، سورہ نجم میں پڑھیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناطے سے بھی یہی بات کہی گئی. اگر اللہ کے نبی صرف قرآن کے وظائف بتا رہے ہوتے ہیں نا مکہ والوں کو، تو سب نے آپ کو اپنا ہیرو بنا لینا تھا. ایک بڑا سا دربار سے جاتے اور آپ کو پیر بنا دیتے کہ آؤ ہم ان سے وظیفے پوچھ کے آئیں. ان کو نبی کیوں نہیں اچھا لگتا تھا؟ کیونکہ وہ ان کے طور طریقے اور لائف سٹائل پہ چوٹ ڈالتا تھا. اسی لیے اللہ تعالیٰ اگلی آیتوں میں نبیوں سے جو دشمنی لوگوں نے لی اس کا ذکر فرماتے ہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو اسی طرح مجرموں کو ہر نبی کا دشمن بنا دیا. تو جب نبیوں کے دشمن تھے لوگ، تو پھر آپ میں کس کھیت کی مولی ہیں؟ اور تمہارے لیے تمہارا رب ہی کافی ہے راہ دکھانے اور مدد کے لیے. کتنا سکون ملا اس آیت کو پڑھ کے، آپ کو بھی ملا. وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ. ایک اور اعتراض. یہ سارے اعتراض برائے اعتراض ہے، جسٹ ان کے وہ کہنا چاہیے کہ حجتیں. کیا منکرین کہتے ہیں، شخص پر سارا قرآن ایک وقت ہی میں کیوں نہ اتار دیا گیا؟ ہاں، ایسا اس لیے کیا گیا کہ اس کو ہم اچھی طرح تمہارے ذہن نشین کرتے رہیں، اور اسی غرض کے لیے ہم نے اس کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ الگ الگ اجزاء کی شکل دی ہے. اور اس میں یہ مصلحت بھی ہے. کیا مصلحت ہے اس میں؟ کہ لا یاتونک بمثل الا جیناک بالحق. کہ جب کبھی وہ تمہارے سامنے کوئی نرالی بات یا عجیب سوال لے کر آئے، اس کا ٹھیک جواب بر وقت ہم نے آپ کو دے دیا اور بہترین طریقے سے بات کھول دی. سچ ہے نا یہ قرآن کا؟ دیکھیں روز کا ایک ایک پارا ہم پڑھ رہے ہیں نا، الحمدللہ. اس سال اللہ کی توفیق سے یہ ہوا، ہمیشہ ہی خواہش ہوتی تھی، لیکن اس سال شاید آپ سب تک بات گئی نہیں گئی، لیکن جو لوگ ہر جگہ تراویح میں قرآن سنتے ہیں نا، تو جس ترتیب سے تراویح کا پارا چل رہا ہے موسٹلی مسجدوں میں، تو اسی ترتیب سے ڈیلی الحمدللہ ایک ریکارڈنگ بھیجی جا رہی ہے. اونلی میرا گول تو 15 منٹ ہوتا ہے، لیکن کچھ کاٹ چھانٹ کے کبھی 16, 17 یا 15 منٹ تک رہ جاتی ہے پورے پارے کا خلاصہ. یعنی یہ جو اب آپ ماشاء اللہ 2-2.5 گھنٹے میں کریں گے، وہ وہاں آپ کو 15 منٹ میں اس کا تھیم دے دیتی ہوں. تو اللہ نے چاہا تو اس سال رمضان کے اینڈ پہ 3 قرآن ہمارے پورے ہو رہے ہیں، کہ جس میں سے ایک وہ ہے جو کم وقت میں. تو اگر آپ کے پاس اس کا لنک نہیں ہے، پوچھئے تو اپنی دوستوں کو بھیجیں کہ جب تراویح میں قرآن سن کے آتی ہو تو ساتھ ہی اس کو سن لو. جیسے جو پارا چل رہا ہے آج کے دن، اسی کتاب سے ہم بھیج رہے ہیں تاکہ لوگ سیم ڈے پہ سیم پارا سن لیں. تو آپ دیکھیں کتنی سہولت ہے ہمارے لیے. آپ محسوس کریں گے کہ جس انداز سے بھی قرآن سیکھتے ہیں، آپ کو اتنا ہی زیادہ اس سے فائدہ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد فرمایا، جو لوگ اوندے منہ جہنم کی طرف دھکیلے جانے والے ہیں، ان کا موقف بہت برا اور ان کی راحت درجہ غلط ہے. اللہ کا فیصلہ، یہ میرا آپ کا نہیں. کسی کو بتایا کوئی راستے جا رہا اور کوئی کہہ دے بھائی آپ غلط طرف جا رہے ہیں. مثلا آپ دیکھیے، کئی دفعہ ایسا ہو جاتا ہے نا، کبھی کبھی ہوتا ہے، ہمیشہ تو نہیں، کہ آپ رانگ وے پہ چل پڑتے ہیں. روڈ ون وے تھی، آپ سمجھے میں جا بھی سکتی ہوں، آ بھی سکتی ہوں، آپ الٹ طرف چلے. ایسا ہوا ہمارے ساتھ، ہم ایک دن جا رہے تھے رومن اسکول کی طرف، تو مجھے جو سسٹر لینے آئی وہ فرسٹ ٹائم جا رہی تھی ادھر، تو میں بھی اناڑی وہ بھی اناڑی، میں نے راستہ بتایا. وہ راستہ تو بتایا لیکن ایک جگہ جا کے اٹک گئے ہم. وہ ون وے تھی لیکن ہم اپوزٹ رخ سے جا رہے تھے. اچھا جو گاڑی گزرے نا تو کچھ اس طرح کرے. ایک نے بتا کیا کہ آپ ذرا میرے ہاتھ کو دیکھیں، آپ انجوائے کریں گے. اب مجھے چونکہ ڈرائیونگ نہیں آتی تو میں اتنے اشارے نہیں سمجھتی، تو ایک شخص جو گاڑی والا گزرا تو اس نے ہمیں دیکھنا یوں کیا، تو مجھے غصہ آیا. میں نے کہا اس نے کہا تمہارا، اس نے ہمارے برین کو اب آپ سمجھ رہے ہیں، سننے والے کچھ شاید سمجھ نہیں آئے گی. مجھے لگا اس نے ہمیں کوئی ڈاچ کیا نا، کہ شاید وہ سسٹر بھی شاید تھی جاپ میں یا نکاب میں تھی کچھ، میں سمجھی میں ایسی بات کہہ گیا. لیکن اس نے مجھے کہا استاذہ یہ ہمیں کہہ کے گیا کہ ہم غلط وے پہ جا رہے ہیں. اب تو وہ کہتے ہیں نا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں, آگے سے گاڑیاں آ رہی ہیں, آنے والوں کو تو نہیں پتا خیر سے ہم الٹی طرف جا رہے ہیں. اللہ اللہ کر کے وہ قدم قدم کر کے گاڑی کو لے کے جو ہی ایگزٹ ملا ہم نکل کے باہر آئے. تو میں یہی آیت پڑھتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ جب کوئی غلط طرف جا رہا ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر گائیڈ کرتا ہے. یہ شروع کی بات ہے, جب کوئی نہ نکلے نا کہتے میں نے جانا ہے الٹے رستے, کر لو جو کرنا, تو وہی ہوگا, حادثہ ہوگا. یہ انسانیت کے ساتھ آج ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کے طریقے ٹھیک نہیں ہیں. ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ان کے ساتھ بھائی ہارون کو مددگار کے طور پر لگا دیا. اللہ ہمارے بھائی بہنوں کو بھی لگا دے, ہماری دوستوں کو بھی لگا دے. اچھا, سسرال والوں کے لیے کبھی دعا نہیں کی؟ اللہ ہماری نندوں کو بھی لگا دے, ہماری بھابھیوں کو بھی لگا دے. اور کس کا مانگنا بولے, ساسوں کا بولوں, سانس آ جائے گا. الحمدللہ سب کو لگا دے, اللہ تعالیٰ ہمارے پیاروں کو لگا دے. کیا کہا انہوں نے, بھائیوں نے مل کر جا کے وہاں ان سے کہا, جاؤ کہ اس قوم کی طرف جس نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا, آخر کار ان لوگوں کو ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا. یہی حال قوم نوح کا ہوا جب انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی, ہم نے ان کو غرق کر دیا اور دنیا بھر کے لوگوں کے لیے ایک نشان عبرت بنا دیا, اور ان ظالموں کے لیے ایک دردناک عذاب ہم نے مہیا کر رکھا ہے. اسی طرح عاد اور سمود اور اصحاب الرس اور بیچ کی صدیوں کے بہت سے لوگ تباہ ہو گئے. ایک ہی جرم تھا سب کا, کہ رب کی گائیڈ لائن کو فالو نہیں کیا. ایگزٹ سے انٹر اور انٹر سے ایگزٹ ہونے لگے. ان میں سے ہر ایک کو ہم نے پہلے تباہ ہونے والی والوں کی مثالیں دے دے کر سمجھایا, اور آخر کار ہر ایک کو غارت کر دیا. اور اس بستی پر تو ان کا گزر ہو چکا ہے جس پر بدترین بارش برسائی گئی تھی, کیا انہوں نے اس کا حال نہ دیکھا ہوگا؟ مگر یہ موت کے بعد دوسری زندگی کی توقع ہی نہیں رکھتے. یہ لوگ جب تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق بنا لیتے ہیں. آپ بھی نوٹ کر لیں اس آیت کو, کبھی آپ کا کوئی مذاق اڑائے کسی حال حلیے کی وجہ سے تو آپ کے کوئی بات نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی تو یہ مذاق ہی بناتے تھے نا, کیا کہتے تھے آپ نوٹ کریں پوری صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موکری اور فن اور آپ کی بلی کرنے والی باتیں, نعوذ باللہ. تو یاد رکھیں یہ تو ہوگا, تھوڑے دن کا ہوتا ہے, زیادہ دن نہیں چلتا. شروع میں مذاق لگتا ہے, بعد میں وہی چیز آپ کو اپنے لیے اتنا بڑا ایک ڈھارس بن جاتی, اتنا سکون مل جاتا ہے آپ کو کہ شاید اس کے بغیر آپ کا گزارا ہی نہیں تھا. کہتے ہیں کیا یہ وہ شخص ہے جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ اس نے تو ہمیں گمراہ کر کے اپنے معبودوں سے بدگمان ہی کر دیا ہوتا. اگر ہم ان کی عقیدت پر نہ جم گئے ہوتے. یہ بھی نوٹ کرنے کی بات ہے, یعنی کس پہ جمنا چاہتے؟ اپنی بدعقیدگی پہ, اپنے گناہوں پہ جمع کریں. شکر ہے یہ تو ہمیں بڑا کوشش کرتی تھی. یعنی آج کی ٹون کیا ہوگی, انہوں نے بھی فون کر کر کے کوئی کسر نہیں چھوڑی, شکر ہے ہم نہیں گئے. یہ روز میسج کرتی تھی, یہ روز ٹیکس کرتی تھی, یہ روز کوئی فیس بک پہ میسج ڈال دیتی تھی, شکر ہے ہم نہیں گئے, بچ گئی. ہو سویٹ, کتنی میری زندگی مزے کی, ورنہ میں نے بھی ویسے ہی بن جانا تھا جیسی یہ بورنگ ہو گئی ہیں. یہ دیکھیے کہ ایک بندہ اپنی نیکی کی استقامت کی دعا کر رہا ہوتا ہے اور دوسرا بندہ اپنے گناہ کی استقامت کی دعا کر رہا ہے. کہا کوئی بات نہیں, اچھا وہ وقت دور نہیں جب عذاب دیکھ کر انہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کون گمراہی میں دور نکل گیا تھا. فیصلے تو ہو ہی جانے ہیں نا. اب اس آیت کو ہائی لائٹ کریے. بہت ساری آیتیں اس بارے میں تدبر کی انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں گی, اس میں سے ایک آیت ہے. بڑے ٹھنڈے دل دماغ سے, اگر آپ تھک گئے تو میں چند سیکنڈ چپ کر جاتی ہوں, لیکن ذرا اس آیت پہ غور کیجئے گا. میں بولوں گی نہیں زیادہ, صرف آپ غور کریں گے خود. ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ, کبھی تم نے اس شخص کے حال پر بھی غور کیا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہو؟ خدا کون ہوتا ہے جس کی ہر بات مانی جائے, جس کی خوشی کے لیے دوسروں کو ناراض کر دیا جائے, یا جس کی ناراضگی مول نہ لی جائے چاہے ساری دنیا آپ سے خوش ہو کے ناراض. تو جو نفس کو اس حد تک پوجنے لگے وہ نفس کو خدا بنا لیتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اس زمین پر سب سے برا معبود اور سب سے بڑا معبود جو ہے وہ نفس ہے. ہم سب سے زیادہ اپنے آپ کو پوچھتے ہیں, آزما لیجیے. عام حالات میں نہیں پتا چلتا, پتا تب چلتا ہے جب اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی کام ہو اور نفس کچھ اور مچل رہا ہے. جیسے بچے ضد پہ آ جاتے ہیں نا, اس طرح نفس بھی ضدی بن جاتے ہیں. پتہ ہے کہ میرا نقصان ہوگا, پھر کہتا نہیں کروں گی, میں کر کے دکھاؤں گی, اب میں ذرا مزہ چکھاؤں گی. کیا تم ایسے شخص کو راہ راست پر لانے کا ذمہ لے سکتے ہو؟ نہیں لے سکتے. لکھیے یہ جملہ, 10 قسم کے لوگ آپ کی دعوت پہ اللہ کی طرف آ جائیں گے, نفس کی پوجا کرنے والا کبھی نہیں آئے گا, کیونکہ اس نے ایک خدا بنایا ہوا ہے, وہ اس پہ سیٹسفائیڈ ہے. وہ کیوں آئے؟ کوئی شخص جاب کر رہا ہے تو کیا دوسری جاب آفر کو وہ کوئی اہمیت دے گا؟ جس کا پیٹ پہلے ہی بھرا ہوا ہے کیا وہ کسی کے کھانے کی انویٹیشن کو ایکسپٹ کرے گا؟ تو جنہوں نے اپنے نفس کو خدا بنا لیا ہے ان کو وہ آسمان والا رب نہیں نظر آتا. کہتے ہیں وہ بڑا سخت ہے, میرا نفس کتنا مزے کا ہے, سب حلال, کوئی بات نہیں. اور ساتھ یہ مسئلہ, یہ کانٹرڈکشن, یہ آج کی باتیں, یہ کل کی باتیں, تمہاری یہ مجبوری, اور تمہیں اللہ کو تو تمہارا سب پتہ ہے, تم تو ایسی ہو, تم ویسی ہو, جوانی میں اتنی نیکیاں جو کر لی تھی اب کیا ضرورت ہے. اس طرح کے یہ ورغلائے, ایسے ورغلاتا ہے نفس کو, سوری نفس بندے کو ایسے ورغلاتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں چلتا. اور لکھ لیں کہ نفس کا سب سے بڑا دھوکہ ہمیں پتا کیا ہے, تم بہت نیک ہو, دوسروں کو نہیں پتا, اللہ کو پتا ہے, اور اللہ تمہاری مجبوریاں جانتا ہے. دل کی تم کتنی اچھی ہو, اور دیکھو تم کتنا صدقہ دیتی ہو, اور تم کتنے رات کو نفل پڑتی ہو, کتنی لمبی تسبیح ہے تمہاری, کچھ نہیں ہوتا, کچھ نہیں. یہ چھوڑو چھوڑو, کمن آؤ, چلو چلو, جیسے سب ہے ویسے تم بھی ہو جاؤ. یہ ہے نفس کا خدا بنانا. کیا تم سمجھتے ہو کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے اور سمجھتے ہیں؟ یہ تو جانوروں کی طرح ہیں, بلکہ ان سے بھی گئے گزرے. یعنی ہر سننے اور والا سن نہیں رہا ہوتا, اور ہر سمجھنے والا سمجھ نہیں رہا ہوتا. یاد رکھیے, جب انسان نہیں رہتا نا تو جانور بھی نہیں رہتا. جانور شرک نہیں کرتے, مالک کا حق پہچانتے ہیں. کتا بھی اپنے مالک کے پاؤں چاٹتا ہے. آپ دیکھیے کہ انسان اللہ کی کتنی قدر کرتا ہے. شرک کر کے انسان خود کو جانوروں سے نیچے گرا دیتا ہے. پھر تھوڑا سا اور غور و فکر ہے, ایک ایک آیت اس کی واقعی فرقان ہے. یعنی میں نے ایک جگہ کہا تھا کہ مجھے موقع ملے تو میں صرف فرقان تفسیر سے پڑھا دوں, کوئی شارٹ کٹس کرنا ہو تو میں اس پہ ریڈی ہوں صرف فرقان کے لیے. یہاں ایک باتوں میں بات آ بھی گئی تو شاید اللہ نے ڈالی. سب سے آن لائن اور آن سائٹ والوں سے اکٹھے پوچھ رہی ہوں کہ الحمدللہ ہمارا یہ دورہ قرآن جو ہے یہ 25ویں روزے پورا ہو جائے گا اللہ نے چاہ. سارا اسکیڈول آپ کو دیں گے, لیکن بعد میں ہمارے پاس کچھ دن ہوں گے رمضان کے اندر, تو آپ چاہیں تو ہم اس میں بھی کچھ کر لیں, کیونکہ عادت تو پڑی ہوئی ہے نا. تو آپ لوگ اپنی سجیشنز رائے دے سکتے ہیں. تین دن کا ہم کو, یعنی جمعہ ہفتہ اتوار تین دن آئیں گے, پھر اس کے بعد ایک دن کے بعد پھر شاید عید ہوگی. یہ ڈیٹس ہیں, یعنی صرف اس وقت آپ کو سوچ یہ دینا چاہتی ہوں کہ کیا آپ رمضان میں دورہ قرآن کے بعد پھر بھی کچھ اور کرنا چاہتے ہیں, یا پھر آخری پانچ روزے آپ صرف سونا چاہتے ہیں. تو آپ لوگ اپنی رائے دے دیجیے, یہ جسٹ ایک سجیشن ہے, کوئی آفیشیل بات نہیں ہے. آپ لوگ چاہیں گے جو بھی تو میں ان شاء اللہ اس کے لیے تیار ہوں, جو بھی آپ چاہیں. ٹھیک ہے, پریشان تو نہیں ہوگئے؟ کتنے لوگ خوش ہوئے؟ الحمدللہ, مجھے پتا تھا خوش ہوں گے, اسی لیے میں نے کہا آپ کو خوش کر دوں. زیادہ تو واقعی صحیح بات ہے, تاک راتیں ہوتی ہیں اس عشرے میں, تو اور بھی زور لگانا ہے. آپ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں بہت محنت کرتے تھے, عام دنوں سے زیادہ بڑھ کے عبادت کرتے تھے, تو انشاءاللہ کچھ کرتے ہیں آپ کے لیے اللہ نے چاہا. تو آپ بہرحال رائے ضرور اپنی دیجیے گا. اب آگے غور کیجیے گا, آیت 45, الم تر الی ربک کیف مد ذلہ, تم نے دیکھا نہیں تمہارا رب کس طرح سایہ پھیلا دیتا ہے؟ اگر وہ چاہتا تو اسے دائمی سایہ بنا دیتا. ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنایا, پھر جیسے جیسے سورج اوپر اٹھتا جاتا ہے ہم اس سائے کو رفتہ رفتہ اپنی طرف سمیٹتے جاتے ہیں. آسان آیت ہے نا, تھوڑا سا اس کا سائنس سے بھی تعلق ہے نا, کائنات پہ غور ہے. اب میں آپ کو اس کی ایک مزے کی تفسیر سناتی ہوں, پہلے آپ جاگیں اگر کوئی سو رہا ہے. ویسے مجھے لگ نہیں رہا آپ میں سے کوئی سوتا. ایک دفعہ ایک سسٹر تھی تو مجھے کہنے لگی کہ مجھے کسی نے ایک وظیفہ دیا ہے پڑھنے کے لیے, تو میں پڑھ لوں تو میں آپ سے پوچھنے آئی ہوں. میں نے کہا پہلے بتائیں وظیفہ کس لیا ہے, تو ون میرٹ تھے ابھی, تو کہتی کہ شادی نہیں ہوئی ہوئی اور دل چاہتا ہے کہ شادی ہو جائے. تو مجھے کسی نے ایک وظیفہ دیا ہے کہ جس لڑکے سے تم شادی چاہتی ہو, خدا کے لیے یہ میں دے نہیں رہی آپ کو, میں تبھی کہ اپنے اسکارف ڈھیلے کریں. تو کہتی کہ انہوں نے مجھے کہا ہے کہ جس سے بھی تم چاہتی ہو کہ تمہاری شادی ہو اس کو تصور میں رکھنا, تو قرآن کی یہ آیت پڑھنا, تو دیکھنا تمہاری ادھر شادی ہو جائے گی, وہ جس کو کہتے ہیں محبوب آپ کے قدموں میں ہے. تو میں نے کہا اچھا اللہ اکبر, یہ وظیفہ مجھے شادی سے پہلے کیوں نہیں مل گیا. خیر میں نے کہا دکھائیے, آپ کو پتا اس پہ کیا آیت لکھی ہوئی تھی؟ یہ لکھی ہوئی تھی ثم قبضنا الیہ قبضا یسیرا. یہ ہم اردو والے پاکستانیوں کے علم کی انتہا کہ یہ لڑکا تمہارے قبضے میں آ جائے گا. ساری بیویاں ہی نا اپنے مردوں کو قبضے میں لے لے, ساسوں سے بھگوائی دے ان کو. یہ ظلم ہے, اور یہ ہے رونے کی بات کہ آج اس قرآن سے ہم یہ لیتے ہیں, آگے بھی ایک آیت بتاؤں گی آپ کو، آپ ہنسیں گے بڑا. صرف ظاہری معنوں پہ غور کر کے نا تو وظیفے بنا لیتے ہیں. جیسے پیچھے نہیں بتایا شوگر پیشنٹس کو میں نے، سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت کو لوگ شوگر کی بیماری کے لیے پڑھتے ہیں، جس میں وہ بات نہیں ہے کہ ربی ادخلنی مدخل صدقن واخرجی مخرج صدقن، اس آیت کو میں نے لوگوں کو شوگر کی بیماری دور کرنے کے لیے پڑھتے دیکھا ہے. واللہ ہی اللہ کے نبی کے دور میں تو لوگوں کو شوگر ہوتی کوئی نہیں تھی، کیونکہ غم ہی کوئی نہیں تھے. یہ غم کا تحفہ شوگر ہے. بہرحال لیکن ایسا مذاق نہ کریں. یہ جو میں نے بات کی اس کو دوبارہ سنیں کہ یہ میں نے نہیں بتایا قرآن میں. کل آپ نے فیس بک پہ ڈال دینا یہ میرے نام سے لکھ کر کے وہ کہتی ہیں کہ قبضے میں کرو ان کو. نہیں، اب قرآن سے ہدایت لیں، سب آپ کے قبضے میں آ جائیں گے. یہ بگڑے ہوئے بھی ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ، بس آپ سیدھے ہو جائیں. خیر، ھو الذی جعل لکم اللیل لباسا، اور وہ اللہ ہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے لباس اور نیند کو سکون سکون اور موت اور سوری آپ کو لگ رہا ہے اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرا رہے ہیں ہر بات میں، وہی ہے ھو الذی. ابھی تو ہم عربی نہیں پڑھتے نا، ورنہ بہت زیادہ انجوائے کریں آپ کہ ھو الذی، اللہ وہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے لباس اور نیند کو سکون موت اور دن کو جی اٹھنے کا وقت بنایا، اور وہی ہے جو اپنی رحمت کے آگے آگے ہواؤں کو بشارت بنا کر بھیجتا ہے، پھر آسمان سے پاک پانی نازل کرتا ہے تاکہ ایک مردہ علاقے کو اس کے ذریعے سے زندگی بخشے، اور اپنی مخلوق میں سے بہت سے جانور اور انسانوں کو سیراب کرے. اس کرشمے کو ہم بار بار ان کے سامنے لاتے ہیں تاکہ وہ کچھ سبق لیں. لیا آپ نے سبق کل جو بارش ہوئی؟ کیسا پیارا ویدر ہے. آپ کو پتا ہے کہ باہر جائیں تو ہوا کے ساتھ پانی کی ہلکی ہلکی پھوہار منہ پہ پڑتی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں غور کیا کرو، یہ کون کرتا ہے؟ ایک جگہ دنیا میں لوگ گرمی سے تڑپ رہے ہیں اور ایک طرف آپ کو اتنا پیارا ویدر. میں تو کہتی ہوں ہمیں صرف دو نفل اس کے پڑھنے چاہیے ڈیلی، جتنا مرضی لمبا روزہ ہو جائے پیاس لگتی ہے پتہ بھی نہیں چلتا. لیکن فبا اکثر الناس الا کفورا، مگر اکثر لوگ کفر اور ناشکری کے سوا کوئی دوسرا رویہ اختیار کرنے سے انکار کر دیتے ہیں. وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اگر ہم چاہتے تو ایک ایک بستی میں ایک ایک نذیر اٹھا کھڑا کرتے. پس اے نبی، کافروں کی بات ہرگز نہ مانو. اور کیا کرو؟ ہائی لائٹ کیجیے، یہ ہے مین آیت تدبر اس پارے کی. وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اور اس قرآن کو لے کر اس کے ساتھ جہاد کبیر کرو. یہ کیا بات ہوگی؟ تھوڑا سا اس آیت پہ غور کرنا لازم ہے، کیونکہ یہ بہت خوبصورت طریقے سے، بلکہ اگر اس کے بعد ہم پورے پارے میں کچھ نہ بولیں تو بھی ٹھیک ہے کیونکہ آگے قوموں کے قصے ہی آئیں گے. لیکن تھوڑا سا سمجھیے گا کہ یہاں کون سے جہاد اور جہاد کبیر کی بات ہے. تو جہاد جو ہے یہ قرآن کے سیکھنے سے شروع ہوتا ہے، قرآن سے شروع ہو کر قتال تک جہاد پہنچتا ہے. حق اور باطل کی کشمکش قرآن پاک کے سیکھنے سے شروع ہو جاتی ہے. اب دین پہ چلنے کی کوشش، پہلے تو سیکھنے کی کوشش میں بہت سارے مرحلوں سے انسان گزرتا ہے. خیر وہ سب کر کرا کے رائٹس کے انتظام کیے، گھر کو سیٹ کیا، جاب کو چھوڑا، بچوں کو دیکھا، کر کرا کے پہنچ گئے. ذرا سا اطمینان آتا ہے، قرآن پڑھنے والا عمل کرنا چاہتا ہے تو سوسائٹی اس پہ پریشر ڈالتی ہے، مخالفت، کدھر جا رہے ہو، روز کیوں جا رہے ہو، کھانے کا کیا ہوگا، بچے رل جائیں گے، یہ ہوگا. تھوڑا سا ٹیکل کیا، ڈونٹ وری آئی ول ٹیک کیئر آف ایوری تھنگ، پلیز ڈونٹ اسٹاپ می، ہو گیا، چلے جم گئے آپ کورس میں. آپ خارائت پڑھی، سورہ بقرہ پڑھی، فاتحہ پڑھی، سر فاتحہ پڑھی، بقرہ پڑھی، اس کی آیتیں پڑھی، پریشانی پریشانی. آپ کہتے ہیں تھوڑا سا تو چل کے دیکھوں قرآن پہ. چلنا شروع ہوا تو پھر مخالفت ہوتے ہوتے آپ کے لیے ایک فتنہ کھڑا کر دیا جاتا ہے. آپ گھر میں بیٹھ جائیں کوئی مخالفت نہیں، آپ گھر میں روز تسبیح نماز پڑھیں کوئی مخالفت نہیں، گھر میں بیٹھی عورت کبھی صفائی نہ کرے گھر میں کوئی اعتراض نہیں، جاب کرنے والی عورت باسی کھانا کھلائے ہفتے کا پرانا کوئی اعتراض نہیں. لیکن جو ہی آپ ادھر آئیں گے مسئلہ ہوگا. یہ ہے جہاد کبیر. معاشرے کے اندھیروں میں چراغ جلانا کوئی آسان کام نہیں ہے. لوگ جب کام کرتے ہیں، سب لوگ جب ایک ہی کام کریں تو آسان لگتا ہے، ریئیکشن نہیں آتا، اور جب بہت سارے لوگ نہ کر رہے ہیں اور آپ کرنے لگ جائیں تو بہت ہی مشکل ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ مشکل ہے. اور اس کے بعد خیر سے جب آپ سیکھ کے سکھانے پہ آتے ہیں پھر تو آپ لوگوں کے سامنے ایک وہ کہنا چاہیے کہ ٹارگٹ بن جاتے ہیں. ہر بات ان کی ذات کے خلاف، ان کے آرام کے خلاف، آپ ان کو گھروں کے آرام سے نکالتے ہیں، یہ ہے وہ ہے. یعنی لوگ ایک مزے میں جی رہے ہوتے ہیں، موج ہی موج، ان کا ایک اپنا پورا سکیجول چل رہا ہوتا ہے. اس ویکینڈ ادھر پارٹی ادھر جانا ہے, آج ان کو بلانا ہے, آج اس ویک پہ یہ کریں گے, باربی کریں گے, آج اس مال میں جائیں گے, کل دوسرے پہ جائیں گے. وہ بےچارے بھی بہت آرگنائزڈ ہیں, لیکن بیچ میں آپ نے جا کے کچھ کام گڑبڑ کر دی, بس لوگ پریشان ہوتے ہیں. یہ مولوی نہیں جینے دیتے. آپ دیکھیں کہ بچہ چھری کے ساتھ کھیلتا ہے نا, تو آپ اسے چھری چھڑوائیں, وہ کبھی نہیں چھوڑنا چاہتا, وہ کھیلنے کے جوش میں ہے. آپ کو وہ چھری دکھتی ہے, اس کو نہیں دکھتی. اس کے نزدیک وہ بہت بڑا کام کر رہا ہے. وہ کہے گا ماں کتنی نا سمجھ ہے, مجھے کام نہیں کرنے دے رہی. کبھی بچوں کو گاڑیاں توڑتے جوڑتے دیکھا کریں, ایسے لگتا ہے پورے مکینک بن گئے, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ غلط کام کر رہے ہیں. تو لوگوں سے گناہوں کی چھریاں چھڑانا بہت مشکل کام ہے. یہ ساری کشمکش میں کیا ہے, وجاہد ہم بھی جہادن کبیرہ. بات سمجھ آ گئی. 40 سال تک اللہ کے نبی کا کوئی دشمن نہیں تھا, ایپل آف آئز تھے, صادق اور امین کہلائے. خلف الفضول میں آپ کو سالس بنایا گیا, حجر اسود کا معاملہ آپ نے نپٹایا, لیکن جو ہی اقرا بسم ربک الذی کی آیات نازل ہوئی اپنے بھی مخالف ہو گئے, لوگوں نے آپ کی دشمنیاں کی. تو لکھ لیجئے یہ بات کہ جو شخص بھی یہ کتاب لے کر معاشرے میں آئے گا, سوسائٹی میں شور اٹھے گا, اختلاف ہوگا, تو کہا ڈرو نہیں, جاہد ہم بھی جہادن کبیرہ. اور یقین کرے اگر آج کے دور میں کوئی نیکی کا کام آپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایک ہی نیکی ہے, لوگوں کو اللہ کی کتاب سے جوڑ دیں. دیٹس اٹ, کنیکشن جوڑ دیں. الیکٹریسٹی پاس ہوگی, خود ہی بھاگ بھاگ کے نیکیاں کریں گے. ٹوکے نہیں, روکے نہیں, پردے کی باتیں نہیں کریں, نیل پالش کی بات نہیں کریں, بال کھولنے کی بات نہیں کریں, بس پکڑ کے ان کا کنیکشن آ کے اللہ کی کتاب سے لگا دیں. یہ کمانت ہے جو آپ کے میرے پاس ہے انسانیت کے لیے, اللہ نے دی. ابھی تک تو ہم نے مسلمانوں کو بھی نہیں دی, غیروں کو کہاں دیں گے. لگ پتا جائے گا قیامت کے دن جب اللہ پوچھے گا سناؤ تمہارے نیبرز کیا کرتے تھے, اس وقت ہمیں رونا آئے گا کہ ہمارے تو اپنے بہت سارے کام ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اس کام کے لیے ڈیڈیکیشن چاہیے, فوکسڈ ہونا چاہیے ہوتا ہے. بہت ساری خواہشیں آپ نے نوٹ کی, پیچھے خواہش نفس کی بات ہوئی, آگے یہ بات ہو گئی. اس کو اپنی خواہش بنا لیں. جو چیز خواہش بنتی ہے نا, وہ دل دماغ پہ چھا جاتی ہے, اور انسان اس کے لیے رات دن گرمی سردی کا فکر نہیں کرتا. آپ دیکھا کرے کریزی لوگوں کو, ایک پہیے کے اوپر موٹر سائیکل چلا رہے ہوتے ہیں, کریز ہے, پتہ ہے مر جائیں گے, پتہ ہے حادثہ ہوگا, وہ کہیں گے مزہ تو آ رہا ہے نا. تو دین کو لے کر نکلنا, لوگوں کو پیار سے اس کتاب کی طرف جوڑنا, یہ ہے جہاد کبیر. آج ہم نے جب یہ چھوڑا, اس کی وجہ سے امت ٹھوکروں میں آ گئی. اس کو روٹ گراس روٹ تک پہنچائیں, پوری سوسائٹی میں, ڈاکٹر ڈاکٹرز میں لے کے جائیں گے, انجینئر انجینئرز میں لے کر جائیں گے, ہاؤس وائف اپنی دوستوں سے بات کریں گی, ٹیچریں جو اسکولوں میں ٹیچ کرتی ہیں وہ بچوں کو سکھائیں گے. اتنا خوبصورت مینول ہے, اس کے اوپر ایک ٹاپک ہے, بلکہ آپ سنا سے کہ وہ بھیج دیں, ایک لیکچر ہے وہ بھی آپ کو بھیجا جا سکتا ہے, واقعی سننے کے لائق ہے. میرا فیورٹ لیکچر ہے. 5 محاذ ہیں, جب آپ قرآن لے کے ہاتھ سے نکلتے ہیں نا, 5 محاذ ہیں جس پہ آپ کو لڑنا پڑتا ہے, جس میں آپ کہتے ہیں ایک سب سے بڑا محاذ فرقہ واریت کا محاذ ہے. آج یہ بڑے لوگوں نے قرآن پکڑا اور پڑھا ہوتا اگر یہ فرقوں میں نہ قوم بٹی ہوتی. تو یاد رکھیے, جس دن آپ قرآن پڑھ لیتے ہیں نا, اس دن آپ کا کوئی فرقہ نہیں رہتا, پھر آپ کا کوئی مسلک نہیں رہتا. آپ کا یہ کریو بن جاتا, آپ کو یہ کریونگ ہونے لگ جاتی ہے, آپ کو یہ جنون سوار ہو جاتا ہے کہ میں نے اس کو کسی نہ کسی طرح دوسروں تک پہنچانا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ بات سمجھ آئے گی. آج اخبار سمجھ کے پڑھتے ہیں, کارٹون بچے لینگویج کو سمجھ کے پڑھتے ہیں, لیکن ہم فاتحہ سے اما یتسال ان تک پہنچ جاتے ہیں, ہمیں کم ہی لفظ سمجھ آتے ہیں. قرآن خوانیوں میں دیکھا کریں اس قرآن کے ساتھ کیا ہو رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ مجھے آپ کو اس پہ عمل کرنے والا, غور کرنے والا بنائے. خواہشات سے جہاد کرنا ہے, شیطان سے جہاد کرنا ہے, بگڑے ہوئے معاشرے سے جہاد کرنا ہے, فرقہ واریت سے جہاد کرنا ہے, شرک چھڑانا ہے, اور پڑھے لکھے لوگوں کے ذہنوں سے وہ وی آر سوری ٹو بی مسلم کا خیال چھڑوانا ہے. اب اس سے زیادہ تو میں اور نہیں بول سکتی اتنے وقت میں, لیکن آپ سب ضرور اس آیت پہ غور کریں, اور خاص طور پہ ریسورسفل لوگوں کے ریسورسز اس کتاب کی نشر و اشاعت پہ لگنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آج اسلام کے نام سے ذرا احساس کمتری کا جملہ نکال دیجئے, پھر دیکھیے کتنا زیادہ آپ کو اس سے فائدہ ملے گا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس کے لیے چن لے. دعا کریں, کم اور کچھ نہیں ہے نا, بس دعا کریں. مجھے یاد ہے جب میں نے پہلی دفعہ شور سے قرآن پڑھا تھا نا, تو میں پورا وقت کلاس میں روتی رہتی تھی, اور مجھے نہیں پتا تھا میں کچھ کر سکوں گی زندگی میں. ابھی بھی کچھ نہیں ہوا, جو ساتھیوں کی مدد سے اور اللہ کے حکم سے کچھ ہو رہا ہے تو ہو رہا ہے, میرے سے تو بھی کچھ نہیں ہوا. ابھی تو میں نے کرنا ہے کچھ اللہ سے مدد مانگ کے. لیکن میں سچ جانتی ہوں کہ جب میں قرآن کی محفل میں بیٹھتی تھی نا, پورا وقت میرا برین مجھے یوں سپن کرواتا تھا. نہ میری زندگی میں امریکہ تھا, نہ ناروے تھا, نہ یو کے تھے, نہ فرانس تھا, نہ چائنا تھا. میں سیدھے سادھے پاکستان کے ایک ماحول میں رہتی تھی اور ایک سیدھے سادھے مدرسے میں پڑھی تھی پہلی دفعہ. مجھے نہیں پتا تھا زندگی میں یہ سب کچھ بھی ہوگا. مجھے آج بھی وہ سسٹر یاد آتی ہیں. کسی جگہ میں نے گجرانوالہ میں ایک درس دیا, ایک سسٹر تھی, ان کے میاں ڈاکٹر تھے, تو ایک ایسی کمیونٹی میں تھی جہاں سب ان کی دوستیں آتی, تو موسٹلی جو آتی تھی وہ خود بھی ڈاکٹر تھیں یا ان کی بیوی ڈاکٹروں کی بیویاں تھیں. تو میں مجھے گاڑی بھیجتی تھی گھر کے پاس آتے تھے. بہرحال جو قصہ مختصر, میں وہاں جا کے ان کو ہر ہفتے کا ایک درس دیتی تھی. مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا انٹلیکٹ کیا ہے, بالکل میرے ابتدائی دن تھے زندگی کے. تو ایک سسٹر, مجھے شکل بھی ابھی بھی ان کی تھوڑی بہت یاد ہے, نہ نام, میرے پاس آئی, کہنے لگی کہ سسٹر آپ کو یہاں تو نہیں ہونا چاہیے, آپ کو تو دنیا کے باہر کی بڑی یونیورسٹیوں میں بات کرنی چاہیے کیونکہ آپ کا انٹلیکٹ بڑا اسٹرانگ ہے. واللہ مجھے اس کے اس وقت بات بھی نہیں پوری سمجھ آئی تھی, لیکن ایک پیشن تھا, ایک تڑپ تھی, کچھ کرنا ہے, کچھ کرنا ہے. اور اب جو پیشن ہے وہ تو میں کہتی ہوں کہ جنون میں بدل چکا ہے. میں کہتی ہوں اللہ موت نہ دینا جب تک وہ ملک, ابھی 10-12 ملک میری انگلیوں پہ کہ جہاں الحمدللہ بیج ڈلے ہوئے ہیں, بس فصل کھڑی کرنے کی دیر ہے. کچھ کروا کے بھیجنا دنیا سے, میں نے نہیں ابھی مرنا, میں نے نہیں ابھی جانا, مجھے ابھی کچھ کرنا ہے. حجت تمام کرا لے, مجھے پتا میرے کرنے سے کچھ ہو نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, نہ مجھے اس کی گیر ہے. بس میں کل کہہ دوں کہ اللہ تعالیٰ جو چونچ تھی وہی پانی ڈال سکیں, اس گندگی کی اور اس معاشرے کے تعفن کو بجانے میں کچھ تو میں آپ قرآن کا نور پھیلا دیں, اس کے لیے تڑپیں, اس کے لیے کوشش کریں. اور بولے یہ مشن ہے نور القرآن کا. آپ اگر ہمارے اس مشن سے متفق ہیں نا, آپ اپنے ریسورسز ڈالیں, آپ اپنی چیزوں کو لائیں. یہ آپ دیکھیں, اس وقت بھی آپ کہتے ہیں ادھر بچوں کی کلاس ہو رہی ہے اور اندر ساتھیوں کا سانس خشک ہوا ہوا ہے کہ آوازیں ادھر نہ آئے. یہ جگہ اس قابل نہیں ہے اتنی کہ اب یہاں میں ایک وقت میں 3-3 کلاسیں کریں, لیکن الحمدللہ جو اللہ لے رہے خدمت کر رہے ہیں نا, اللہ تعالیٰ کروا رہا ہے. تو دعا کرے کہ ہمارے ریسورسز جڑ جائیں, ہمیں ایسے لوگ چاہیے. مجھے تو صرف ڈیڈیکیٹڈ لوگ چاہیے, مجھے یہ چھتوں بنگلوں کی پرواہ بھی نہیں ہے, مجھے صرف ڈیڈیکیٹڈ لوگ چاہیے, ایک سے دو, دو سے چار, دیکھیے پھر دنیا میں کیا چینج آتا ہے. کبھی کوئی ہماری بھی تو ہسٹری ناروے کی لکھے تو کہ ناروے, میں کبھی سوچتی ہوں ہم جغرافی پڑھتے تھے نا تو وہ پچھلے بزرگوں کی کتابوں کی باتیں تھیں, برے صغیر پاک و ہند میں شاہ ولی اللہ کے ذریعے اسلام پہنچا اور وہ مجدد الف ثانی, یاد ہے آپ کو. میں اپنے لاشور میں یہ سوچتی ہوں کہ اللہ کی کتابوں میں ان ملکوں میں جو بیرن لینڈز ہیں, مانتے ہیں کہ نہیں بیرن ہے, آپ مانتے ہیں جن جگہوں پہ ہم بیٹھے ہیں اسلام کے ناطے سے بیرن ہے, بیرن, سوری مجھے معافی کر دیں آپ بھی, بنجر بنجر زمینیں لگتی ہیں, یہ اسلام کی فصلیں ہیں. ہمارے بچوں کے ذرا کبھی چہرے تو دیکھیں, اتنے ان کے بیچاروں کے ذہنوں پہ سوال ہیں. تو میں اپنے دل میں سوچتی ہوں کہ اللہ تیرے دفتروں میں لکھا ہو کہ ان بنجر زمینوں پہ بیج ڈالنے والی یہ سسٹرز تھیں جنہوں نے تڑپ تڑپ کے اپنے بچوں کو رلا کے بھی اس کتاب کو عام کیا. اور اس پہ مجھے 100% یقین ہے کہ ہماری دعوت ہے یہ, نہ شک, نہ شبہ, نہ کوئی ہینکی, نہ پینکی, کچھ اور ہو نہ ہو, لیکن اس پہ اللہ کے ہاں سچے ہیں کہ تیرے قرآن کا نور گھروں میں, دلوں میں, ہاتھوں میں. بس اللہ تعالیٰ ہمیں بڑے بول سے بچائے. یہ باتیں آپ کو نہیں پتا میں نے کتنے درد سے کی ہیں, ڈر کے کی ہیں. اس میں کوئی بڑی بات تو میں اپنی بڑائی تو کی بھی کوئی نہیں ہے, لیکن پھر بھی خوف آتا ہے کہ اللہ کہیں اس کام سے ہٹا نہ دینا. تو دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس سوسائٹی کے اندر, اس پوری دنیا میں, میں اسے ایک ملک کی بات نہیں کرتی, میں پوری دنیا کی بات کرتی ہوں, بڑے بڑے ریسورسز یوز کرے, دن رات ہمارے گھروں میں, ہماری محفلوں, پارٹیوں, اور پارٹیاں تو کیا, یعنی جو گیدرنگز, اس میں ہماری ایک ہی بات ہوتی ہے. اس کے بعد میٹنگز ہیں, میٹنگز کے بعد فون کالز ہیں, فون کالز کے بعد ٹریننگ سیشنز ہیں. سونے تک اللہ کے حکم سے کانوں میں 24 گھنٹے گن کے بتا سکتی ہوں یہ جملہ, جاہد تم بھی جہادن کبیرہ. کیا ریسورس یوز کریں کہ یہ قرآن عام ہو جائے, اور اللہ دکھا بھی رہا ہے اس وقت جس جس میڈیم سے لوگ سن رہے ہیں اور جس طریقے جتنے لوگ سنتے ہیں, میں تو حیران ہو جاتی ہوں. میرے ہسبینڈ نے ایک جگہ, ہمارے جو ڈفرینٹ میڈیمس پہ جاتے ہیں, تو ایک دن میں گھر گئی تو مجھے کہتے ہیں کہ آپ کو بتا کہ آج ادھر کتنے لوگ سن رہے تھے. اللہ کی قسم میں نے 100-200 سے زیادہ نہیں سوچے, لیکن جو فگر انہوں نے مجھے بتایا میں کانپ کے رہ گئی. 3 دفعہ میں نے ان سے پوچھا اتنے لوگ تھے, کہتے اتنے ہی تھے, شروع میں اتنے تھے, بیچ میں اتنے تھے, اتنے تھے بعد میں. مجھے ابھی بھی نہ یقین آتا اگر میں ان کی بات کو, اور پھر بعد میں مجھے انہوں نے وہاں سے جا کے دیکھنا سکھایا کہ یہاں سے پتا چلتا ہے. آپ کہتے ویب سائٹ پہ ایک بندہ آتا ہے جاتا ہے نا, آپ کو ایک منٹ میں پتا چل جاتا ہے. تو یہ اللہ کی نعمت ہے نا, اور کتنے پیارے لوگ ہیں. میں اپنی ساری ٹیم کو اس وقت میں کہتی ہوں, میں اللہ کے شکر کے بعد ان بندوں کا شکر ادا کرنا چاہتی ہوں جو اس میں دن رات کپے ہوئے ہیں. میں تو یہاں سے پڑھا کے جا کے سو جاؤں بے شک جو مرضی کروں, لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ ایسے انگلیوں پہ کھڑے ہو کے کام کرنے والی سسٹرز ہیں اور بردرز ہیں ماشاءاللہ. اب تو اللہ نے ساتھی خود ہی بنا دیے, مجھے تو پتا بھی نہیں کون کون ہے. میں واقعی کہتی ہوں اللہ تو ہی یہ کام کرا سکتا ہے, میں نہیں کرا سکتی, نہ ہم میں سے کسی کی ضرورت ہے. اور جس طریقے سے یہ بات پھیل رہی ہے, دعوت پھیل رہی ہے, اتنی امیدیں ہیں اللہ سے, اتنی ہے. تو میں کہتی ہوں ساری دنیا سیراب ہو جائے تو ہم ناروے والے کیوں نہ ہوں, ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے. یہاں تو پورے شہر میں ایک سسٹر نہ رہے جو اس شہر میں ہو اور وہ آ کے یہاں بیٹھ کر اپنا حصہ نہ ڈالے, مجھے یہ آتا ہے مجھ سے کرا لیں. میں کہتی ہوں نہ سیکھیں, جو آتا ہے وہ ہمیں سکھائیں. آ کے آپ کو کمپیوٹر آتا ہے, بسم اللہ کریں, والنٹیئر فارم باہر آفس میں سے لے کے جائیں. آپ کو کمپیوٹر آتا ہے, آئیے. آپ کو ریسپشن پہ اچھی بات کرنی آتی ہے, آپ پروگرامر ہیں, آپ آئیے. آپ نے کوئی اسکول چلایا ہوا, آپ پرنسپل بنائے. اس وقت تو ہر چیز اللہ کے حکم سے نہیں سے نہیں بن رہی ہے. اپنا حصہ ڈالیے, اپنے آپ کو ضائع نہ کریں. قبر میں چلے جائیں گے, ضائع ہو جائیں گے. وہ ایک ٹماٹر جو فریج میں کہیں پڑا رہے, مہینے بعد پتا چلے ہو نظر میں نہیں رہا, پکڑو ٹریش کر دو. کیا ہم بھی قبر میں ایسے جائیں گے؟ تو بہرحال یہ میرا فیورٹ ٹاپک ہے, مجھے معاف کرے, وقت میں نے اوپر لیا, لیکن اس کے اوپر سوچ, یہ آج کے دور کی سوچ ہے جو امت کو دے دیں, پھر دیکھیں اللہ آپ کے ساتھ کتنی مدد کرتا ہے. وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ. اب پریکٹیکل سٹیپس, اس رستے کی جو مشکلات ہیں نا اس پہ توجہ دلائی جا رہی ہے. اور وہی ہے جس نے دو سمندروں کو ملا رکھا ہے, ایک لذیذ و شیریں اور دوسرا تلخ و شور, یعنی کھٹا کڑوا. اور دونوں کے درمیان ایک پردہ حائل ہے, ایک رکاوٹ ہے جو انہیں گڈ مڈ ہونے سے روکے ہوئے ہیں. یہ بات ہے, آپ کو نہیں سمجھ آئی, مجھے آ گئی ہے. جب کام کریں گے ہر طرح کے لوگ آپ کے پاس آئیں گے, کڑوے بھی آئیں گے, میٹھے بھی آئیں گے, غصے کے تیز بھی آئیں گے, غصے کے کم بھی آئیں گے, ایگو والے بھی آئیں گے, دوسرے بھی آئیں گے. اگر اللہ کے نبی کا واسطہ ابو بکر سے پڑا تھا تو ابو جہل بھی وہی تھے. لیکن فطرت کا اصول ہے میٹھا اور نمکین پانی ساتھ ساتھ چلتا ہے. اس پہ آپ نے پکچر بہت دفعہ دیکھی ہوگی جو تلاوت کے ساتھ ہوتی ہے, کہ ایک طرف میٹھا پانی ایک طرف نمکین ہے. کیا سکھایا مجھے آپ کو؟ کام کرو, تلخ لوگوں میں جا کر اپنی مٹھاس نہ چھوڑو, اور کڑوے لوگوں میں جا کر تم کڑوے نہ ہو جاؤ. کام کرو, لوگوں سے کام لو. ہر بندے میں خیر ہے میری جان, ہر بندے میں خیر ہے. آپ کہتے فلاں غصے کی تیز ہیں, کوئی بات نہیں, کام بھی تو دوسروں سے اچھا کرتی ہیں. آپ کہتے فلاں بہت تیزی سے بول جاتی ہیں, فلاں یہ. 10 شکوے آپ کو اپنے ساتھیوں سے ہونا, پھر بھی کہ الحمدللہ ہم سے اچھی ہے, اللہ کے رستے میں کھڑی تو ہے. ہم تو بات بات پہ جانے کی دھمکیاں دیتے ہیں اور ہم تو اپنے گلے سے یہ پھندا اتارنا چاہتے ہیں, دیکھیں یہ نہیں اتار رہی. تو زندگی میں کڑوے لوگوں سے جینا سیکھیں, یہی صورت کا تھیم ہے. ناگوار حالات میں خوش رہیں, اسمائل, مسکرائیں, کوئی بات نہیں, گلے سے لگائیں. دل میں بدگمانی ہے, ہاتھ ملائیں, شیک ہینڈ کریں, کوئی بات نہیں. ہم نے کوئی دنیا میں بیٹھے رہنا, لیکن نیکی نہ ضائع کریں. کسی کی وجہ سے جو اپنی نیکی چھوڑتا ہے نا, کل قیامت کے دن اس کو اس سے جتنی حسرت ہوگی اتنی کسی اور سے نہیں ہوگی. دین کے کاموں کے ساتھ ساتھ اب آپ کے ہمارے گھر کے حالات بھی آ گئے ہیں. کیا؟ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا, اور وہی ہے جس نے پانی سے ایک بشر پیدا کیا. فَجَعَلَهُ نَسَبًا, پھر اسے نسب بنائے. کون ہے نسب؟ آپ کا, میں کا, ماں باپ بھائی بہن ہیں نا ہمارے رشتے. اور ساتھ ہی وہ سہرا, یہ کیا ہے؟ یہ وہ سہرا نہیں ہے جو دولہا کے سر پہ لگاتے ہیں, وہ سین سے ہوتا ہے. سسرال, کس کو پتا تھا آج تک جو پہلی دفعہ قرآن سن رہے ہیں کہ قرآن میں لفظ سسرال بھی ہے؟ کس کو نہیں پتا تھا؟ میرا تو وہ ہاتھ کھڑا کرے, کافی ہے. پریشان تو نہیں ہو گئی؟ یہ یہاں بھی آ گئے, ان سے جان جڑا کے ادھر آتی ہیں اور یہاں آ کے پھر بیٹھ گئی ہیں. لیکن آپ ذرا اس رشتے کی خوبصورتی تو دیکھیے, صرف فرقان ہے نا. آپ کو ہر طرح کے حالات کا فرق دکھا رہے, میکے کا ماحول اور سسرال کا ماحول, زمین آسمان کا فرق ہے. اللہ تعالیٰ کہتے سسرال میری نعمت ہے, ان کی قدر کرو. ساس سے پیار کرنے کی بس ایک ہی وجہ بہت ہے کہ وہ آپ کے شوہر کی ماں ہیں. اگر وہ ان کو پیدا نہ کرتی, وہ ان کی خدمت نہ کرتی, کتنی دفعہ انہوں نے صبح اٹھ کے ان کا منہ دھلایا, صبح ان کو اٹھا کے اسکول بھیجتی تھی, مسجد بھیجتی تھی. آپ اپنے شوہر کی قدر کریں نہ کریں, ساس کی کیجئے. کیوں؟ کہ وہ آپ کے شوہر کی ماں ہے. اور جو آپ کے پاس ہے وہ سب کہاں سے آیا؟ اللہ کے بعد شوہر کے ذریعے سے آتا ہے نا, عمومی طور پہ تو یہی بات ہے, یہ الگ بات ہے کہ کوئی اور بات ہے. تو بہرحال اس چیز کو بہت اچھی طرح رکھیں, اپنی بیٹیوں کو سمجھائیں, سکھائیں, بتائیں, اور خود بھی, میں بھی, آپ بھی, ہم سب سسرال والے ہیں, کہ اپنے سسرال کی قدر کریں, یہ اللہ کی نعمت ہے. لیکن ہوتا کیا کہ جب لڑکی ڈھونڈنے جاتے ہیں کہتے چھوٹی سی ہو, پتلی سی ہو, دبلی سی ہو, اور جب گھر آ جاتی تو کہتے ہیں کام ہی نہیں کرنا آتا, آٹے نہیں گوندھنا آتا، روٹی نہیں پکانی آتی، تجربہ کار عورت چاہیے تھی آپ کو، 40-50 کی عورت تاکہ آپ کا گھر تو سنبھالتی، اور ذرا بڑی لے آئے تو کہتے میاں کو قابو میں کر لیا، ہاتھوں میں ڈال لیا، اتارا ہوا، اللہ کے بندو چھوڑے۔ یاد رکھے بہو بہو ہوتی ہے، بیٹی نہیں ہوتی، ماں ماں ہوتی ہے، ساس نہیں ہوتی، ہر رشتے کی ایک اپنی مٹھاس ہے۔ ڈسٹینس رکھیے، اچھے طریقے سے رہیے، گھر کا ماحول اچھا رکھے، اور یہ ایک پوری مینجمنٹ ہے۔ اس پہ ایک لیکچر ہے، آج لیکچروں پہ لیکچر ہے، لیکن پہلے ہی لیکچر ہے نکاح A to Z کے اندر، نئے رشتوں کو کیسے نبھائیں۔ جس کی شادی ہونے والی ہے وہ بھی سن لے، جن کی پرانی ہو چکی ہے وہ بھی سن لے، اور جو بہو لانے والی ہیں وہ بھی سن لے، اور جو بیٹی کو بھیج رہی ہیں وہ بھی سن لے، کیونکہ چھوٹے چھوٹے معاملوں پہ گھر ٹوٹتے ہیں آج۔ اور یقین کریں اتنا پیارا رشتہ ہے یہ، ہاتھ پکڑ کے ذرا اپنی ساس کا آپ ان کو گلے تو لگائیں، وہ غصے میں تھی، وہ چیخنے آئیں، آگے صاحب کہتے ہیں السلام علیکم امی جان، دیکھیے ذرا امی جان کتنی خوش ہوتی ہیں۔ ہم ریلیشن مینجمنٹ نہیں سکھاتے، اس پہ بہت ورک شاپ دی ہوئی ہیں میں نے، یہ میرا فیورٹ ٹاپک ہے کہ کیسے گھروں کو بناؤ، بساؤ، جوڑو، کیسے کرو، کیونکہ آج گھروں میں دین نہیں، گھر میں پیار نہیں ملے گا نا، گھر میں سکون نہیں ہے تو دین نہیں کام، دین نہیں ملے گا آپ کو گھر میں۔ آپ کو پتا جاتی ساس نے ڈنڈا لے کے پکڑے ہونا ہے، آپ یہاں کیا پڑھیں گے اور کیا پڑھائیں گے۔ تو گھروں کا ماحول خوشگوار بنائیں، پھر دیکھیں بیوی بھی اچھی ہو، بہو بھی اچھی بنے، ساس بھی اچھی ہو۔ بیٹیوں کو بھی ایک آئسولیشن کا ماحول دے دیا، بس جاؤ گے الگ رہنا، کمرے سے نکلنے نہیں، گھر کمپیوٹر نہیں ہوتے، اچھے طریقے سے چلیے۔ گھروں میں انسانوں کے ساتھ مل کے کام بھی کرنے پڑتے ہیں، بوڑھی ساس کام کر رہی ہے، آپ کیوں بیٹھی ہوئی ہے، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ اور آپ دیکھیں کہ بوڑھا سسر جو ہے وہ کام کرے اور بیٹا جو ہے وہ بیٹھ کے اندر ٹی وی دیکھے، یہ سارا سیٹ اپ بگڑا ہوا ہے اس وقت۔ یعنی واقعی اس وقت رینوویشن کی ضرورت ہے، پورے دین کو رینوویٹ کریں، عزت سکھائیں، بڑوں کی خدمت کریں۔ لوگ کہتے ہیں خدمت میں عظمت ہے، ایک سال ایک لڑکی اپنے سسرال، اپنے سسر میاں اور گھر والوں کے ساتھ ذرا سا دب کے اور صبر سے گزار جائے، بس پھر دیکھیے ساری زندگی کے لیے وہ ان کے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ آپ اللہ کے لیے یہ سب کریں۔ تو بہت کچھ ہے، وہ انگلش میں کہتے ہیں کہ بیفور آنر کمز ہیوملٹی، عزت سے پہلے تھوڑی سی عاجزی چاہیے ہوتی ہے۔ دل بڑا رکھے، زبان چھوٹی رکھے، بات جو بہت آسان ہوگی۔ اور شوہر کو جیتنا ہے تو کیا کریں؟ بابا جی سے تویز لے آئے، نہیں اس کی ماں بہن کے ساتھ اچھے ہو جائیں۔ شوہر جو ہے نا وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بیوی کو اچھا دیکھ کر ان کا خون بڑھ جاتا ہے، پھر اس بیوی کی عزت بھی بڑی کرتے ہیں۔ اور جس بیوی نے پہلے ہی سوچا ہوا جانے کے بس دو ماہ بعد ہی الگ ہو جانا ہے، تو پھر نہ اس کو پیار ملنا ہے، نہ اس کو وہ محبت ملنی ہے۔ جو ساسیں لاڈ دیکھتی ہیں بہوؤں کے، وہ خود کوئی دیکھ سکتا ہے اپنے؟ جو مائیں دیکھتی ہیں بیٹیوں کے، وہ کوئی دیکھ سکتا ہے؟ تو بہرحال اس تعلق کو کی خوبصورتی کو محسوس کریں۔ وکان ربو کا قدیرا، ہاں اگر ایک دوسرے پہ ظلم کرو گے اس رشتوں کی ناطے میں، تو یاد رکھو تیرا رب بڑی قدرت والا ہے۔ اس اللہ کو چھوڑ کر لوگ ان کو پوج رہے ہیں جو نہ ان کو نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان۔ اور اوپر سے مزید یہ کہ کافر اپنے رب کے مقابلے میں ہر باغی کا مددگار بنا ہوا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو تو ہم نے بس ایک مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا، ان سے کہہ دو کہ میں اس کام پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت بس یہی ہے کہ جس کا جی چاہے وہ اپنے رب کا راستہ اختیار کرے۔ ہائی لائٹ کریے گا، بڑی پیاری بات ہے۔ کسی سے کچھ نہ طلب کریں، یہ ہے ایک سچا مبلغ، حقیقی مبلغ۔ بے لوس خدمت کرے دین کی، مجھے سلام بھی نہ کرنا، میرا حال بھی نہ پوچھنا، مجھے پانی بھی نہ پوچھنا، مجھے کوئی نذرانہ نہ پیش کرنا، مجھے کوئی کھانا نہ بھیجنا، بس ایک کام کر دو، یتخذ الی ربہ سبیلا، میرے لیے صدقہ جاریہ بن جانا، اس علم کی شمع کو بجھنے نہ دینا، جن باتوں پہ عمل شروع کیا ہے اس کو ختم نہ کر دینا، جو صبغت اللہ کا رنگ چڑھا ہے تم پہ وہ اتر نہ جائے، اپنا معاملہ رب سے ٹھیک کر لو، میرے ساتھ بے شک تم معاملہ بھی نہ رکھو۔ یہ ہے ایک سچا دائی دین اور ایک اچھا استاد، کہ آپ جو سیکھا ہے اس کو عمل میں لے جائیں، پھر آپ دیکھیں گے کہ کتنا خوبصورت دین پھیلے گا۔ لیکن جب قرآن کا پانی ملنا چھٹتا ہے نا، تو آپ دیکھتے ہیں کہ عمل کی بھی جو فصل ہے نا وہ بھی زرد ہونے لگتی ہے۔ یہ میرا اپنا ایمان ہے، چار دن ہم بھی قرآن نہ پڑھیں نا تو ہماری بھی آنکھوں میں دنیا چمکنے لگے ستاروں کی طرح۔ یہ قرآن ہے جو ہمیں جنت کی نعمتیں دکھا کر دنیا سے بے نیاز کیے ہوتا ہے۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ایک دفعہ یہ قرآن ملے تو کبھی نہ چھٹے۔ اور پھر اس معاملے میں اگر ڈر کے آتا ہے کہ ہائے دین پہ عمل کیا، زندگی مشکل، یہ نہ ہوگا وہ نہ ہوگا، تو بتوکل علی الحی الذی لا یموت۔ کتنا پیارا انداز ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات پر بھروسہ رکھو جو زندہ ہے اور جو کبھی مرنے والا نہیں۔ دیکھیں انسانوں کو سہارے بنائیں گے نا تو وہ مر گئے تو کیا کریں گے ہم؟ اس رب سے جڑے، اس کے ساتھ تعلق رکھیں جس نے آپ کو کبھی چھوڑ کر نہیں جانا۔ کبھی سوچے نا کس سے پیار ہوتا ہے؟ ماں سے۔ کیا ماں ہمیشہ رہتی ہے؟ دوستیں, کتنی دوستیں آج تک بدلی آپ نے؟ جس ملک میں گئے نئی دوستیں بن گئی, جو گھر بدلا وہاں نئی دوستیں آ گئیں. ایک ذات کبھی نہیں بدلتی, حتیٰ کہ دیکھے خون کے رشتے چھوڑ جاتے ہیں بندے کو, لیکن اللہ نہیں چھوڑتا. اس سے تعلق اچھا رکھیں, اپنی تنہائیوں کو شہنائی میں بدلیں اللہ سے پیار کر کے. اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اپنے بندوں کے گناہوں سے, بس اسی کا باخبر ہونا کافی ہے. کیا مطلب ہے؟ دوسروں کو اپنے گناہ نہ بتاؤ, مت بتاؤ ہائی بڑا گناہ ہو گیا ہے, بڑا گلٹ فیل ہو رہا ہے. دوست کیا کرے گی؟ ڈونٹ شیئر اینی تھنگ ود یور فرینڈس. چھوٹا بڑا کبیرہ صغیرہ گناہ مت کسی سے ذکر کرے, اس کو بتائیں, اس سے کہیں. آگے آیتیں آ رہی ہیں بہت پیاری, کیسے بتانا ہے اس کو. وہ ذات جس نے چھ دن میں زمین و آسمان کو اور ان ساری چیزوں کو بنا کے رکھ دیا جو زمین و آسمان کے درمیان ہے, پھر آپ ہی عرش پر جلوہ فرما ہوا, رحمان کی شان بس کسی جاننے والے سے پوچھو. اس صورت میں آپ دیکھ رہے ہیں رحمان کا لفظ کتنا آ رہا ہے, یعنی اس کی کیا شان ہے یہ ہر ایک کو تھوڑی پتا ہے. اس سے پوچھو کہ جو واقعی اس کی قدر جانتا ہے, اور وہ کون ہے جس کی کیا بات ہے. یہاں سے اب اگلا رکوع شروع ہو رہا ہے جو پورا رکوع عباد الرحمن کے نام پہ ہے. اللہ کے حقیقی بندے کون ہوتے ہیں, ان کا تذکرہ کیا گیا. فرمایا, ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے اس رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں رحمان کیا ہوتا ہے, یعنی مذاق دیکھیے, ٹونٹنگ سٹائل کیا ہوتا ہے وہ, کیا بس تو جسے کہہ دے ہم اسی کو سجدہ کرتے پھرے. اس میں بھی رعونت ہے. یہ دعوت ان کی نفرت میں الٹا اور اضافہ کر دیتی ہے, تو جس کو نہیں ماننا ہوتا نا وہ سن کے اور سخت ہو جاتا ہے. کون ہے آؤ بتائیں تم کو رحمان کون ہے؟ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا, بڑا متبرک ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں ایک چراغ اور ایک چمکتا چاند روشن کیا. وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کا جانشین بنایا, ہر اس شخص کے لیے جو سبق لینا چاہے یا شکر گزار ہونا چاہے. ہونا چاہتے تو آگے صفات میں اس پورے رکوع کو اکٹھا پڑھتے ہوئے ہلکی سی وضاحت کروں گی آپ کے سامنے. رحمان کے اصلی بندے وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں. نوٹ کریں ہم سب اپنی چال کو, بعض کپڑے ایسے ہوتے ہیں جو نرم نہیں چلنے دیتے, بعض جوتے ایسے ہوتے ہیں جو نرمی سے نہیں چلنے دیتے. تو چلتے ہوئے اپنے قدموں کو سنبھالے. پیچھے سورت نور میں پڑھ چکے ہیں کہ آواز بھی نہیں آنی چاہیے عورت کے جوتے کی, یا مراجے کے تکبر نہیں کرتے. ہاں نرم نرم چال, نرمی سے رہتے ہیں, ان سے معاملہ کرنا آسان ہے, ایزی گوئنگ ہوتے ہیں, ریلیکسڈ ہوتے ہیں, اکڑ کے تکبر سے نہیں, جانوروں والی چال نہیں چلتے, چاہے اس کو کیٹ واک کہہ دیں یا کچھ اور کہہ دیں, انسانوں کی طرح چلتے ہیں. اور جاہل ان کے منہ آئیں تو کیا کرتے ہیں؟ قالو سلامن, کہتے ہیں ہم کو تم کو سلام, ویسے نہیں کرتے, ہر وقت بس ماننے اور منوانے کے انداز میں نہیں ہوتے, تکبر بھی نہیں ہے, سلام بحث بھی نہیں کی. تیسری خوبی, والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما, جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں. اے اللہ مجھے ایسا کر دے, اے اللہ ہم سب کو ایسا کر دے, کبھی سجدہ کبھی قیام, کبھی لیٹے کبھی کروٹوں میں اللہ سے مانگ رہے ہیں کچھ. وہ کیا رات ہے جس ساری رات میں بندہ غافل ہو کے سو جائے, اور راتوں کو جاگ کے کیا کہتے ہیں؟ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم, جو دعائیں کرتے ہیں ہمارے رب جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے. اس کا عذاب تو جان کا لاگو ہے. آتی ہے رات کو کروٹوں میں جہنم یاد, یہ دعائیں آپ کے اندر سے ریفلیکسلی نکلے, بغیر سوچے نکلے. ان عذاب حکان غراما, اور اس کا عذاب تو جان کا لاگو ہے, وہ تو بڑا ہی برا مستقر اور مقام ہے. اگلی صفت, اس پہ میں اور آپ اپنے آپ کو پرکھیں گے. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما, جو خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخل, بلکہ ان کا خرچ دو انتہاؤں کے درمیان اعتدال پر قائم رہتا ہے. اس کو بھی ذرا دیکھنے کی ضرورت ہے. آج ہمارے پاس جب مال زیادہ آ گیا, سہولتیں زیادہ ہو گئیں, آسائشیں زیادہ ہو گئیں, تو ہماری زندگی کیسی ہو گئی؟ اگر وقت ہوتا تو میں آپ کو ایک آرٹیکل پڑھ کے سنا دیتی, کبھی کہیں گے تو ان پہ سنا دوں گی. خلاصہ کیا تھا کہ ایک شخص اپنی ماں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں, کیا سگھڑ اور سلیقہ شعار مائیں ہوتی تھیں ہماری, کہ بچے جب نئے کپڑے مانگتے تو مائیں کیا کرتی, اور جمعۃ الوداع پہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ جو ہیں وہ دو تھان لے کر آتے, ایک لٹھے کا اور ایک چھیٹ کا. تو ماں بیٹھ کر ہمارے لڑکوں کے کپڑے دونوں بھائیوں تینوں کے اور باپ کے کپڑے لٹھے کے سیتی اور دونوں بہنوں کا اور اپنا جوڑا چھیٹ کا سیتی اور ہم کہتے ہیں امی ہم نے بھی دوسروں کی طرح درزن سے سلانا تو کہتی چھوڑو درزن کو اتنے پیار سے تھوڑی سیتی ہے جیسے میں سیوں گی اور پھر وہ ہفتے میں ایک دن سارے ہفتے کی بچی بھی روٹیاں جو ایک تھیلے میں جمع کرتی تھیں اس کو نکالتی پانی میں بھگوتی اور جو سالن تھوڑا سا بچا ہوتا ان سب کو لے کر اس کو کوٹتی اور اس کو ایسے پکا کر حلیم سا بنا کے ہمارے سامنے رکھتی اور کہتی بیٹا اس کا تو مزہ ہی بڑا ہے. مطلب اس مرد نے اپنی ماں کی وہ باتیں لکھی ہیں جو پڑھ کے مجھے لگا کہ آج کہاں ہیں وہ مائیں, اور جو ہر بات پہ اپنے بچوں کو یہ سکھاتی تھی کہ بیٹا ابھی نئے ابھی پرانے نہیں ابھی نہیں, پرانے کپڑے پہن کر بچے جاتے تھے نئے نہیں پہنتے تھے. اور اسی طرح ایک خلیفہ کا قصہ بھی میں پڑھ رہی تھی کہ کیسے ان کے خط لکھا ان کی بیوی نے کہا کہ دیکھیں عید آنے والی ہے تو بچوں کے نئے کپڑے, تو انہوں نے کہا بیگم کہ میرے پاس اتنے نہیں ہیں میں تو اتنا کم خرچ لیتا ہوں والے غنیمت سے تو مجھے تو اتنا نہیں ضرورت. قصہ مختصر جب اتنی کوشش کرا کے دیکھا کہ نہیں بنا تو کہا کہ بچوں کے پرانے کپڑے ہیں ان کو ذرا اچھی طرح دھو کے اچھی طرح اس کو صاف کر دو بچے وہی عید پہ پہن جائیں گے. تو خلیفہ کے بچے انگلی لگا کر ساتھ جا رہے ہیں تو انہوں نے پرانے کپڑے دھلے ہوئے پہنے اور دوسرے لوگ چمک چمک کے پہن رہے. یہ بھی آج ہمارا ایک بہت بڑا پرابلم ہے, یا دنیا خریدتے ہیں یا سنبھالتے ہیں یا پھینکتے ہیں. آج جا کر میں بھی آپ بھی ہم سب اپنے اپنے گھروں کو اے ٹو زی پورا یوں راؤنڈ ٹرپ لے کر دیکھیں کیا چیزیں کام کی اور کیا بیکار ہے, کیا پتہ بھی نہیں کہ ہیں کدھر سے کدھر. سفر کے دوران کچھ چیزیں میری ادھر ادھر ہو جاتی ہیں. چند دن پہلے باجی فرحانہ نے ایک بلو سا بیگ دیا جس کو دیکھا تو مجھے ایک دم لگا کہ یہ کبھی دیکھا تھا, مجھے یاد بھی نہیں تھا یہ میرا ہے. تو کہنے لگی یہ ان کے گھر میں کہیں اوپر کسی جگہ پک اپ کا پڑا ہوا ہے تو یہ آپ کا ہے. یقین کرے میں نے وہ کھولا نا تو اس میں مجھے وہ چیزیں نظر آئیں جو میں دو جب کا رکھا ہوگا تو میرے ذہن میں تو وہ کدھر گئیں, وہ کسی وقت ناروے سے یوکے گئی ہوں گی ان کو دیا کیا اللہ جانے بیکار چیزیں تھیں یہ کام کی تھی چھوٹی مجھے وہ بھی یاد تھی وہ تھیں کدھر لیکن وہ ادھر پڑی ہوئی تھی یاد نہیں رہا. یعنی سفر میں ادھر ادھر چیزیں ہو جائیں, ورنہ میری نظر میں ایک عورت ایک خاتون جو بھی ایک اچھی بچی آپ بچیوں کو تو بتا رہی ہوں یہ باتیں, ایک اچھی عورت وہ ہے کہ جس کو یہ بھی پتا ہے کہ اس کے گھر میں سوئی ہے تو کدھر ہے اور کتنی ہے, سلائی ہے تو کتنی ہے, فریزر میں کتنا کھانا ہے فریج میں کیا, اتنے سلیقے سے دنیا کو رکھیں آپ دیکھیں آپ کا ذہن کتنا مطمئن رہتا ہے. کب گروسری لینی ہے کب نہیں لینی یہ بھی پتا ہو, یہ نہیں کہ ایک چیز ختم ہوئی لینے چل پڑے دوسری لینے چل پڑے. ایک دن جائیں آپ جتنے دن کی لا سکتے ہیں اکٹھی لے کر آئیں اور پھر پورا ہفتہ مہینہ چھوڑ دیجیے اس کو. یہ گھر داری یہ ہوم اکنامکس پورا ایک سبق تھا ایک پورا سیکٹ تھا جو ہماری مدرس کا تھا. آج کی بچیوں کو اس کی پرواہ نہیں, ایک دیکھا نہیں پہننا یہ پکڑا یہ نہیں پہننا وہ پھینکو. ایک بچی کے پھینکے ہوئے کپڑے میں نے جب اٹھائے تو میں حیران رہ گئی کہتی میں نے نہیں پہننے. یقین کریں کہ وہ 25-30-40 ہزار کا ایک جوڑا ہوگا جو اس کی ساس نے بنایا گا, کہتی میں نے نہیں پہننا. میں نے کہا آپ نے نہیں پہننا مجھے دے میں پہن لوں گی میں ٹھیک کروا لوں گی, آپ نہیں پہن رہی پھینکنا مجھے دے دے میں لے لوں گی مجھے کچھ نہیں ہوگا. اور وہ پہن کے دیکھیں لوگ کہتے ہیں بنوایا کہاں سے, اللہ کی قسم اتنا دماغ خراب ہے آج کیونکہ ماں نے بگاڑ دیا. مجھے معاف کریں میں بہت ہی زیادہ بے تکلف نہیں ہوگی آپ لوگوں سے لیکن میرے سامنے بچیاں آپ سب بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں تو میرا دل کرتا ہے نا کہ یہ باتیں شاید مائیں بھی نہ آپ کو بتائیں تو اللہ کا قرآن آپ کو بتائیں. جو پہنے حساب سے پہنے, جو کھائیں حساب سے کھائیں, جو دیں جو اچھے طریقے سے رہیں بی ماڈریٹ. پھر دیکھیے آپ کا کتنا وقت ہے کتنا مال ہے کتنا ٹیلنٹ ہے, لوگ کہتے کیسے کام ہوتے ہیں اتنے گھر میں ہم نے جھنجھٹ نہیں پالنے نا اور سب کچھ ہے اور سب اچھا. لوگ تو میں سوچتی ہوں تھیلے ہی بھر بھر کے پھینکتے رہتے ہیں کہ اس ٹریش کین میں پھینک دو اور ادھر پھینک دو. یہاں امریکہ میں آپ دیکھیے کہ مسجدوں کے باہر نا بیگز رکھے ہوتے ہیں, انہوں نے جگہ بنائی ہوئی ہے کہ اپنی فالتو چیز رکھے, ایسے بھرے ہوتے ہیں جس کو وہ کہتے ہیں نا اوور فلو ہوئے ہوتے ہیں جیسے کبھی ٹریش پاکستان میں گراؤ. لوگ آتے ہیں تھیلوں کے تھیلے بھر کے پھینکتے پھر خریدنے چل پڑتے ہیں. بھائی ضرورت کیا خریدنے کی, پہلے اس کو تو ٹھیک کرو. حساب 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 پلڑے میں پڑے گا وہاں تلوا رہے ہوں گے اور باقی لوگ دوپہر میں جا کے اللہ کا کھانا کھا لیں گے. آج سے یہ سوچ لیجئے گا کہ اگر بہت دنیا میں پڑ گئی تو وہاں وہ میں لنچ مس کر دوں گی جو بڑا قیمتی سا, وہ کیا کہتے ہیں اس کو لنچین اور کیا اس کا ایک بڑا نام سا خوبصورت ہے وہ اللہ کی طرف سے برنچ ہے جی ہے برنچ اللہ نے آپ کے لیے دینا. اللہ کہیں گے وہ آپ تلوا رہی تھی اپنی چیزیں میں نے کھلا دی ہے اب ان کو فرشتے جو یہ کہتی ہیں ان کو کھلا دو. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے لیکن یہ ہے کہ ماڈریٹ رہیں. واللزین, اب ایک اور مشکل چیز جو ہمارے لیے آ رہی ہے وہ کیا ہے, والذین لا یدعون مع اللہ الہ آخر, اور وہ لوگ اللہ کے سوا کسی اور معبود کو نہیں پکارتے, اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو نہ حق قتل نہیں کرتے اور نہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں. ایک ایک خرابی کا تذکرہ آ رہا ہے اس سے ایک رکوع میں. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا, جو کوئی یہ کام کرے وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا. کیسے یُدَافْ لَهُ الْعَذَابُ, قیامت کے روز اس کو دو بار عذاب دیا جائے گا, یعنی بار بار دو بار عذاب دیا جائے گا, اور اسی میں وہ ہمیشہ ذلت کے ساتھ پڑا رہے گا. اِلَّا یہ کہ, اب یہ ہے ایگزٹ. خوبصورت آیت ہے, ہائی لائٹ کر لیں. کر لیا جو کیا تھا پیچھے, پریشان ہے, شرمندہ ہے, کوئی ری رائٹ دا پاس تو نہیں کر سکتا, ماضی کو کوئی دوبارہ نہیں لکھ سکتا, لیکن ایک نیا سٹارٹ تو لے سکتے ہیں نا. تو کیا کریں, الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. الا یہ کہ کوئی ان گناہوں کے بعد توبہ کر چکا ہو اور ایمان لا کر عمل صالح کرنے لگا ہو, ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا. امیجن کریں, جہاں سب گناہ تھے وہاں نیکیاں آ گئیں, نافرمانیاں فرما برداریوں میں بدل گئیں. شرط یہ کہ ہم دنیا میں ایک چینج لیں, اپنے کپڑوں کو بدلیں, اپنی چیزوں کو بدلیں. کیا ہے, آپ تھوڑا سا چینج کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کر دے گا. دعاؤں کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ عملی کوششیں بھی تو کرنی پڑتی ہیں. اور وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ ایک شخص ہے, قیامت کے دن کہے گا کیا گناہ کیے ہیں, بتائے گا, اللہ تعالیٰ کہے گا اچھا جو آج تمہارے ہر گناہ کے بدلے میں میں تمہیں نیکی دیتا ہوں, تو کہے گا اچھا اللہ جی میں نے بڑے بڑے بھی گناہ کیے ہوئے ہیں, کہ مطلب مجھے بڑے گناہوں کے بدلے میں بڑی نیکیاں بھی دے دیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے کو ایک پریکٹیکل معاملہ دکھانے کے لیے کہتے ہیں کہ اپنے پچھلے گناہوں پہ معافی مانگو, آئندہ کے لیے اچھے ہو جاؤ. جو شخص توبہ کر کے نیک عملی اختیار کرتا ہے وہ اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے جیسا کہ اس پلٹنے کا حق ہے. اے اللہ ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق دے. علماء کہتے ہیں پورے قرآن میں توبہ کے موضوع پہ سب سے خوبصورت یہ آیتیں, کیونکہ اس میں ریہیبیٹیشن سکھائی گئی ہے, سٹیپس ہیں. ہاؤ کین یو ٹیک دا سٹیپ, فرسٹ سٹیپ, سیکنڈ سٹیپ, تھرڈ سٹیپ. والذین لا یشهدون الزور, اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے اور نہ جھوٹی چیزیں دیکھتے ہیں, مشاہدہ نہیں کرتے گندی چیزوں کا, ان کی آنکھیں ناپاک چیزیں نہیں دیکھتی. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا, اور جب کسی لغو چیز کے پاس سے گزرتے ہیں تو عزت کے ساتھ گزر جاتے ہیں. یہ نہیں کہتے ذرا بیٹھوں میں بھی دیکھوں آپ کیا دیکھ رہے تھے, نہیں, عزت سے گزر جائیں. یہ چیزیں ہمارے دیکھنے والی نہیں, ہم نہیں دیکھیں گے, یہ محفلیں ہمارے بیٹھنے والی نہیں, اٹ ڈزنٹ سوٹس می. دیکھیے کروڑ پتی شوہر ہو نا, یعنی ملینیرین شوہر ہے, اس کی بیوی کبھی اتوار بازار نہیں جائے گی شاپنگ کرنے, کیونکہ یہ مجھے سوٹ نہیں کرتا, میں کیوں جاؤں اتوار بازار, میں جاؤں گی کسی مال میں. اسی طرح جب ایک بندہ اپنے آپ کو ریلیجسلی اوپر لے آتا ہے نا, وہ کہتا ہے یہ محفلیں مجھے سوٹ نہیں کرتی, کوئی مجھے دیکھ لے یہاں کتنی بری بات ہے, میں نہیں بیٹھتی ادھر, تو وہ شرافت سے گزر جاتے ہیں, یعنی اس محفل کا حصہ نہیں بنتے کسی مجبوری کے نام پہ یا مصلحت کے نام پہ. جنہیں اگر ان کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اس پر اندھے اور بہرے بن کر نہیں رہ جاتے. 3 سیکنڈ کا تدبر, رات کی تراویوں میں جو قرآن چلتا ہے, کیا اندھے بہروں کی طرح سنتے ہیں یا سمجھ آتا ہے؟ والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین, اور وہ لوگ ہیں جو یہ دعائیں مانگا کرتے ہیں, اے ہمارے رب ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے اور ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا. تڑپ لگ جاتی ہے ان کو اپنی اولادوں کی, اپنی بیویوں کی, اپنے سپاؤسز کی. آپ دیکھیے کہ آنکھیں کب ٹھنڈی ہوتی ہیں, جب گیلی ہوتی ہیں. کسی نے اس کی بڑی خوبصورت توجیہ کی کہ اللہ ہمارے شوہر اور ہمارے بچے وہ نیکیاں کریں کہ ان کو وہ نیکی کرتا دیکھ کر ہماری آنکھوں سے خوشی سے آنسو نکل آئیں اور ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. یہ ہے اصل میں نیکی. اور فکر لگ جائے ہم سب کو اپنی اولادوں کی. آپ کہتے ہیں بچے سنتے ہی نہیں, میں آپ سے پوچھتی ہوں آپ کے بچے دودھ نہیں پیتے تو آپ کیا کرتی ہیں؟ کبھی دیکھا کرے مائیں کیسے پلاتی ہیں, بہانے سے, اچھا اس کو ملک شیک بنا دو, اس میں چاکلیٹ ڈال دو, اس میں مینگو ڈال دو, اور کچھ نہیں آئس کریم کھلا دو, کسی طرح اس کے اندر دودھ جائے. کہتی ہیں نا مائیں بچے کو ہدایت نہیں چاہیے نا, کسی طریقے سے اس کو کھلا دیں, کسی بھی طرح اس کو طریقے سوچیں, امیجن کریں کیا اس کا ویک پوائنٹ ہے, کیسے کیا کروں. آپ دیکھیں گے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں بھی لگائے گا اور آپ کی کوششیں. اور یہ آیتیں واقعی اس چیز پہ مائل کرتی ہیں کہ بچوں کے لیے کچھ کر لیں, بچوں کے لیے ہم سب کچھ کر کے جائیں اس دنیا سے, اس سے پہلے کہ ہماری نسلیں بگڑ جائیں. کیا ملے گا ایسے لوگوں کو؟ اولئک لہم, یہ وہ لوگ ہیں. اچھا, آنکھوں کی ٹھنڈک دے اور ہم کو پرہیزکاروں کا امام بنا. پھر فرمایا یہ وہ لوگ ہیں, اپنے صبر کا پھل منزل بلند کی شکل میں پائیں گے. دنیا میں بھی ان کے اور ان کی اولادوں کے درجے بلند ہوں گے, اور جنت میں بھی ان کو اوپر کے رینکس ملیں گے. 7 star, 8 star, 10 star, جتنے سٹارز چاہیں بڑھاتے جائیں. وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةٌ وَسَلَامًا, آداب و تسلیمات سے ان کا استقبال ہوگا, ویلکم کہیں گے فرشتے. کم آن, کبھی آپ کسی بہت بڑے ہوٹل میں جائیں تو وہ ایک لمبی سی پگڑی والا ایک کھڑا ہوتا ہے نا آدمی, ویلکم کرنے کے لیے گارڈ مین, آپ کی پہلے گاڑی کا ڈور کھولتا ہے, پھر آپ کو پھول پیش کرتا ہے, سلیوٹ مارتے ہیں, پھر اندر جاتے ہیں. لگ رہا ہے کبھی کسی نے نہیں دیکھا, بڑے ہوٹلوں میں ایسا ہوتا ہے. امیجن کر لیجئے کہ جنت کے دروازے پہ فرشتے کھڑے آپ کو سلیوٹ کر رہے ہیں, اور لوگ اس پروٹوکول کے لیے مرتے ہیں. آپ کو پتا ہے 100 کی جگہ 1000 لگاتے ہیں, کہتے سٹینڈرڈ اچھا ہونا چاہیے, اچھے ہوٹل میں رہیں گے ہم. آپ تو ہر جمرے پہ بھی جائیں تو پہلے ہوٹل پوچھتے ہیں کون سا. ہم ایک ٹرپ لے کر گئے تھے تو وہاں بعد میں ینگ بچے جو ساتھ تھے تو میں نے ان میں سے پوچھا کہ آپ کو بیٹا یہاں سب سے اچھا کیا لگا, کنجم ہوٹل, کیونکہ وہ اس سے بڑے جگہ پہ پورے اسکول سے بڑا تو صرف ان کا بفے سسٹم ہوتا تھا وہاں. میں نے کہا نیکسٹ ٹائم ان کو فرسٹ کلاس پیکج نہیں لے کے دینا. یہ سچ ہے, بہت دنیا خوبصورت ہوتی ہے نا, تو پھر وہاں جا کے بھی حرم میں جانے کو دل نہیں کرتا, وہ کہتے یہ بھی حرم ہے ہم ادھر ہی بیٹھ کے ترابی پڑھ لیں گے. تو بہرحال پروٹوکول وہاں ملے گا, انشاءاللہ ملے گا, اللہ کے وعدے سچے ہیں. خالدین فیہا, دنیا کے ہوٹل یا پیکجز کتنے دن کے؟ 3 days, 7 days, جتنے ڈیز بڑھتے جاتے ہیں اتنا دل بیٹھتا جاتا ہے قیمت سن کے. وہاں کے خالدین فیہا, ہمیشہ اس میں حسنت مستقر و مقام, کیا ہی اچھا ہے وہ مستقر اور وہ مقام. 3 سیکنڈ سوچے, میں ایک دن جنت میں ہوں گی, میں جنت کے ریزورٹ میں ہوں گی, میں ایسی جگہ پہ ہوں گی. ایک کسی عرب کنٹری میں ایک جگہ میں جو اتفاق ہوا جانے کا اسی سلسلے میں, تو بڑے بڑے آپ کو پتا ہے کہ شیخوں کی بیویاں ہوتی ہیں, مجھے پکڑ کے لے گئی. ایک اردو تھی جان, لیکن وہاں کے بہت رئیس کی بیوی تھی, کہتی میں نے ایک جگہ بکنگ کرائی ہے. اب وہ کیا اس نے کرایا تھا وہ تو پرسنل چیزیں, اس کو چھوڑ دیں, لیکن میں وہاں جا کر جو منظر اور جو چیزیں وہاں دیکھ رہی تھی تو میں نے واقعی سوچا کیوں دنیا میں دل لگتا ہے اور یہاں سے جانے کو دل نہیں کرتا. اتنا پروٹوکول وہاں, میں نے اپنی زندگی میں وہ کچھ نہیں دیکھا جو انہوں نے مجھے 1.5 گھنٹے میں دکھا دیا. اتنی وہاں ریلیکسیشن اور سکون کی چیزیں تھیں. نہیں, آپ کو ٹائم نہیں ملتا, آپ بیٹھے ادھر, سب کو ملتا ہے. نہیں بھائی, ہمیں کن چیزوں سے لگے یا کیا, نہیں کچھ نہیں ہے, آپ بیٹھے ادھر, یہ دیکھیں, یہ کریں, یہ کروائیں, یہ. یعنی میں آپ کو بتانے لگی ہوں کہ واقعی کچھ لوگوں کی دنیا اتنی یعنی کھب گئے نا اس میں, کیونکہ ٹائم ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ دنیا بھی دے, کوئی گناہ کی بات پہ نہیں لے کے گئی تھی, یہ یاد رکھیے, بعد میں آپ کچھ اور سوچے, بالکل جائز کام تھا, حلال تھا, کچھ بھی نہ بے پرد, کچھ ایسی چیز نہیں تھی, لیکن کہنے کا مطلب کہ اگر وہ مقصد بن جائے تو وہ چیز ٹھیک نہیں ہے. آخری آیت سنیے اور پھر انشاءاللہ خود بھی پڑھیں گے اس کو ساتھ تلاوت میں بھی. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, لوگوں سے کہیے میرے رب کو تمہاری کیا حاجت پڑی ہے. ذرا اپنے آپ کو کہیں جملہ, اللہ کو میری کیا ضرورت ہے. پنجابی میں کیسے بولیں گے, ذرا ہماری آنٹیاں بولیں, اللہ نو ساڈی کی لوڑ پئی ہے. ٹھیک ہے, میں نے اگر تم اس کو نہ پکارو, نہ سنو, نہ مانو, نہ جاؤ, نہ آؤ, اللہ کا کیا بگڑتا, اللہ کا کوئی کام نہیں رکتا. اب کہ تم نے جھٹلا دیا ہے, ان قریب وہ سزا پاؤ گے کہ جان چھڑانی محال ہو جائے گی. تو یہ تھی سورۃ فرقان, آخری رکوع کی تلاوت سنتے ہیں اور ساتھ پڑھیے بھی اور غور بھی کیجیے.
تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن
الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما
ربنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي قل ما يعبأ بكم ربي قل ما يعبأ بكم ربي لولا
یہ وہی قرآن ہے جو ہم بھی پڑھتے ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس کا ہی ایک ایک لفظ ہمارے سینے میں اتر جائے اور ہمیں سب سے پیارا دنیا میں اللہ کا یہ کلام ہو جائے. اگلی سورت بھی بہت خوبصورت سورت ہے, تھوڑا سا اس کا خلاصہ لے لیجئے. سورت شورا مکی سورت ہے, 227 آیتیں, لیکن گھبرائیں نہیں, بہت چھوٹی آیتیں. یہ وہ سورت ہے جس کی آیتیں زیادہ ہیں لیکن اس کی تعداد زیادہ ہے لیکن کوانٹیٹی بہت چھوٹی, یعنی چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں. پہلی آیتوں پہلا 10 ٹوٹل اس کے ٹاپکس ہے. پہلا 1 آیت سے 6 تک قرآن کا تعارف ہے اور اللہ کے رب ہونے کے دلائل ہیں. آیت 7 سے 9 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عزیز ہونے اور اس کے رحیم ہونے کے دلائل ہیں. پھر آیت نمبر 10 سے 68 حضرت موسیٰ اور فرعون کا قصہ, تاریخ کے دلائل ہیں. پھر آیت 69 سے 104 حضرت ابراہیم کے قصے میں تاریخی دلائل ہیں. آیت 105 سے 122 میں قصہ نوح, اللہ تعالیٰ کے عزیز اور رحیم ہونے کا سبق. اور اس صورت میں بار بار یہ آیت آئے گی کہ جس میں اللہ کے غالب اور رحیم ہونے کا ذکر بھی ہے. پھر اس کے بعد آیت 123 سے 140 میں قصہ عاد ہے. آیت 141 سے 159 میں حضرت صالح کی قوم سمود کا ذکر ہے. پھر آیت 160 سے 175 میں قصہ لوط ہے. 176 سے 191 اصحاب الاقہ اور شعیب کی قوم شعیب کا تذکرہ ہے. اور آخری حصہ 192 سے 227 جو اینڈ ہے, جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دی گئیں اور عربوں کو دھمکی دی گئی. اور اسی میں بتایا گیا کہ یہ قرآن شاعری نہیں ہے بلکہ اللہ کا کلام ہے جو اس نے اپنے نبی پر نازل کیا. بہت ہی خوبصورت طریقے سے سادی سی صورت ہے جس کو پڑھتے ہوئے واقعی ایسے لگتا ہے جیسے دریا بہ رہا ہے, جھرنا ہوتا ہے نا اپنی روانی میں. ان کی آیتوں میں فلو بھی بہت ہے, کوئی بھی بات اس میں سمجھنے والی نہیں ہے, صرف غور و فکر ہے, تدبر ہے. ہم بھی اسی سوچ کے ساتھ پڑھیں گے کہ پچھلی قوموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کیا معاملہ ہوا اور انہوں نے کس طرح سے اللہ کی باتوں کو چھوڑا اور نبیوں کو جھٹلایا. آئیے پڑھتے ہیں انشاءاللہ. اس کا ترجمہ بھی آپ دیکھیں گے کہ آپ کو مجھے بہت کچھ سوچنے پہ مائل کر دے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. توسین میم تلک آیات الکتاب المبین. توسین میم یہ کتاب مبین کی آیات ہیں. قرآن کی خوبی حروف مقطعات کے بعد ہے. لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, شاید آپ اس غم میں اپنی جان کھو دو گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے. میں اور آپ بھی ذرا سوچیں, اللہ کے نبی دوسروں کی ہدایت کے لیے اتنا تڑپتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ اتنا نہ تڑپیں بیمار نہ ہو جائیں. جیسے ایک ماں اپنے بچے کو کہتی اتنا نہ جاگو کہ بیمار ہو جاؤ گے, یہ نہ کرو, میں اتنی محنت نہ کرو. کیا میں اور آپ بھی اتنا ہی غم رکھتے ہیں؟ کیا مجھے آپ کو بھی دوسروں کی ہدایت کی اتنی تڑپ ہے؟ ایک جملہ لکھیے گا جو آپ کے لیے جم بن سکتا ہے اس بارے کا. دوسروں کی ہدایت کی فکر نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ابھی خود بھی پورے ہدایت پر نہیں آئے. ورنہ جب ایک انسان خود ہدایت کا مزہ چکھ لیتا ہے نا تو وہ دوسروں کو کبھی نہیں اس چیز سے دور رکھ سکتا. تو یہ تڑپ پیدا کرنی ہے. آپ دیکھیے کہ ایک شخص ڈوب رہا ہے, وہ دوسرے کو کب بچائے گا؟ جب خود بچا ہوگا. اپنا سہارا نہیں چھوڑنا. بعض لوگ دوسروں کو ہدایت دینے کے شوق میں خود ہدایت سے دور ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں نہیں پھر ایسا قرآن ذرا مشکل لگتا ہے, چلو ہدایت کے بغیر والا قرآن سنا دیں. اچھا ایسی کتاب, ایسی جگہ چلتے ہیں جو بڑی نرم بات بتائیں گے, جو ہمیں زیادہ کھول کے نہیں یہ باتیں بتائیں گے. تو یاد رکھیے گا کہ کوئی ڈوب رہا ہے اور آپ کا اپنا سرا ہاتھ سے چھٹ رہا ہے تو آپ خود بھی ڈوب جائیں گے. دوسروں کی ہدایت کو مصلحتوں میں نہیں جانا کہ آپ مصلحت میں پڑ جائیں, پیغام کو ڈائلیوٹ کریں. نہیں, آپ جب دوسروں کی ہدایت کے لیے تڑپتے ہیں اللہ آپ کو اور زیادہ ہدایت میں لے جاتا ہے. اتنا ہاتھ بڑھانا ہے اگلے کی طرف کہ اپنا قرآن نہ چھوٹے. کسی بزرگ نے کہا کہ اگر آسمان سے آواز آ جائے کہ جھوٹ بولنا بری بات نہیں ہے, اس کے باوجود بھی میں جھوٹ نہیں بولوں گا کیونکہ میرا دل جم چکا ہے اس بات پہ کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے. تو میں اور آپ بھی اس بات کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت پہ رکھتے ہوئے ہمیں دوسروں کو ہدایت کی طرف بلانے والا بنا دے. آج کے دور کا یہ بھی ایشو ہے, تم یہ کر لو پھر بہت لوگ آئیں گے, ذرا سا ایسا کر لیجئے نا پھر بہت سارے لوگ فائدہ اٹھائیں گے. تو پیغام بدل کے ایسا نہیں کرنا. ہاں پیغام صحیح ہو اس کے بعد موسٹ ویلکم جو بھی ایسا طریقہ اختیار کیا جائے. اللہ تعالیٰ اب سکھا رہے ہیں اپنے نبی کو کہ دیکھو جنہوں نے ماننا نہیں ہوتا نا وہ کوئی نہیں مانتے, نبی سے نہیں مانے بلکہ بڑی بڑی نشانیاں دیکھ کر نہ مانے. ہم چاہیں تو آسمان سے ایسی نشانی نازل کر سکتے ہیں کہ ان کی گردنیں اس کے آگے جھک جائیں. ان لوگوں کے پاس رحمان کی طرف سے جو نصیحت بھی آئی اس سے منہ موڑ لیتے ہیں. آج بھی دیکھیے لوگ بڑی بڑی نشانیوں کو, آیتوں کو اور کائنات میں ہونے والی چینجز کو دیکھتے ہیں پھر نصیحت نہیں لیتے. اب جبکہ یہ جھٹلا چکے ہیں, ان قریب ان کو اس چیز کی حقیقت مختلف طریقوں سے معلوم ہو جائے گی جس کا یہ مذاق اڑاتے رہے. تو کبھی بھی دین کا مذاق نہیں اڑانا. اور کیا انہوں نے کبھی زمین پر نگاہ نہیں ڈالی؟ ہم نے کتنی کثیر مقدار میں ہر طرح کی عمدہ نباتات اس میں پیدا کی. یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم ہے. اس آیت کو بار بار دیکھیں گے اور اسی کے تناظر میں سنیے اس ترجمے کو کہ ان ربک لہو العزیز الرحیم. غالب بہت ہے, گناہوں پہ پکڑنا چاہے ساری دنیا کو بھی کھڑے کھڑے ختم کر دے تو پکڑتا کیوں نہیں, رحیم بھی ہے. یہ ہے اللہ کی شان, اللہ کی ہر صفت کمال درجے کی. موسیٰ کا قصہ, وَإِسْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ تِلْكَ قَوْمَ الظَّالِمِينَ. انہیں اس وقت کا قصہ سناؤ جبکہ تمہارے رب نے موسیٰ کو پکارا, ظالم قوم کے پاس جاؤ, فرعون کی قوم کے پاس, کیا وہ نہیں ڈرتے؟ اس نے عرض کیا میرے رب مجھے خوف ہے کہ وہ مجھ کو جھٹلا دیں گے, میرا سینہ گھٹتا ہے اور میری زبان نہیں چلتی. آپ حیران ہارون کی طرف رسالت بھیجے, کیا پتہ چلا کہ نبیوں تک کو بھی بعض دفعہ بات کرنا مشکل لگتی تھی لیکن اللہ تعالیٰ پھر ان کے دلوں کو نبھا جما دیتے تھے. آج ہمیں بھی لگتا ہے ہمیں سے ہی بات کرنی نہیں آتی, بولنا نہیں آتا, کیا ہے وہ ہے. تو سکل سیٹ کی زیادہ فکر نہ کریں, طلب اور تڑپ رکھیں اور اللہ سے مدد مانگیں. اللہ تعالیٰ آپ کے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں بھی ان شاء اللہ تعالیٰ خیر ہی ڈال دے گا. اور ساتھ ہی ساتھ موسیٰ کو ایک اور خوف بھی تھا, اور وہ کیا کہ مجھ پر ان کے ہاں ایک جرم کا الزام بھی تو ہے, قتل کی طرف اشارہ, اس لیے میں ڈرتا ہوں کہ مجھ کو قتل کر دیں گے. کتنا مشکل ہے ایسے لوگوں کو تبلیغ کرنا جو آپ کو پکڑنے کے لیے تیار ہیں کہ آپ آئیں اور ہم آپ کو پکڑیں. تو یہ موسیٰ کا امتحان تھا اور وہ اس میں پورے اترے. ہم کہتے نہیں لوگ برا مانیں گے, نہیں لوگ مائنڈ کرتے ہیں, میں نے تو نہیں کہا, میں نے تو نہیں بلایا, نہیں پھر وہ موڈ نہیں تھا سب کا سننے کا, نہیں پھر لوگ سیریس نہیں لیتے نا. فلا اللہ کا باخر نفسا کا والی بات یاد رکھ لیں. تڑپ ہوتی ہے نا آپ بہانہ دے گا, آپ شادی میں جائیں, پارٹی میں جائیں, سالگرہ میں جائیں, دعوت میں جائیں, آپ کوئی نہ کوئی اچھی بات بتا کے آئیں گے کیونکہ آپ کے دل میں تڑپ ہے دوسروں کے لیے. خیر قال اللہ, فرمایا ہرگز نہیں تم دونوں جاؤ, یعنی اللہ تعالیٰ نے الٹیمیٹ دے دیا کہ آپ کو جانا پڑے گا. کیسے جاؤ؟ ہماری نشانیاں لے کر, ہم تمہارے ساتھ سب کچھ سنتے رہیں گے. فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے کہو ہم کو رب العالمین نے اس لیے بھیجا ہے کہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دے. فرعون نے کہا کیا ہم نے تجھ کو اپنے ہاں بچہ سنا پالا تھا؟ تو نے اپنی عمر کے کئی سال ہمارے ہاں گزار دیے, اس کے بعد کر گیا جو کہ تو کر گیا, تو بڑا ہی احسان فراموش آدمی ہے. کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟ کہ تجھے تو ہم نے پالا تھا اور یہ بھول گیا کہ اللہ نے تجھے پالا نہیں پیدا بھی کیا. دیکھیے کافر کی سوچ, خود تھوڑا سا احسان کر دے تو جتلا رہا ہے اور اللہ کو بھول گیا جس نے اس کو اتنا کچھ دیا. موسیٰ نے جواب دی اس وقت وہ کام میں نے نادانستگی میں کیا تھا. پھر میں بھاگ گیا تمہارے خوف سے. یہاں ایک بڑی اچھی بات ہے, کبھی آپ نیکیاں کریں اور آپ کی دوستیں آپ کو آپ کا ماضی یاد دلائیں, وہ جو آپ کرتی تھی, تو آپ بھی یہ جملہ بولیں, ہاں نہ سمجھتی. کبھی بھی اپنے آپ کو وہ 30 مرخانہ بنائیں, میں تو جدی پوچھتی ایسی ہوں, میں تو کبھی غلط کام نہیں کیا. ہاں کرتی تھی, سمجھ نہیں تھی, ہاں نہیں پتا تھا, قرآن پڑھ لیا. تو کانفیڈینس کے ساتھ بات کریں کہ ہاں ہم نے غلطیاں کی ہیں, ہم چاہتے ہیں اب آپ نہ کریں. آپ کے تو آپ بچے ہی آپ کو کہیں گے, خود تو سب کچھ کر لیا, ہمیں روک رہے ہیں. ہاں بیٹا, اچھے ماں باپ وہی ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو اس مشکل میں نہیں ڈالتے جس میں خود ڈل چکے ہوں. خیر, اس کے بعد میرے رب نے مجھ کو حکم عطا کیا اور مجھے رسول اس کے بعد میرے رب نے مجھ کو حکم عطا کیا اور مجھے رسولوں میں شامل فرما لیا. رہا تیرا احسان جو تُو نے مجھ پر جتایا ہے, تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ تُو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا تھا. یعنی خود اللہ کا غلام نہیں بنتا اور انسانوں کو بندوں کا اپنا غلام بناتا ہے. فرعون نے کہا یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے. یہاں سے اب ذرا فرعون کا مائنڈ بھی چیک کیجئے, کتنا تکبر ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں رب کیا ہے. موسیٰ نے جواب دیا آسمان و زمین کا رب اور ان سب چیزوں کا رب جو آسمان و زمین کے درمیان ہے, اگر تم یقین لانے والے ہو. فرعون نے اپنے گرد و پیش کے لوگوں سے کہا ارے بھائی سنتے ہو. موسیٰ نے کہا تمہارا رب بھی اور تمہارے ان اباؤجداد کا رب بھی جو گزر چکے. موسیٰ اس کی کسی گیند کو کھیل نہیں رہے ورنہ بحث شروع ہو جاتی. فرعون نے حاضرین سے کہا تمہارے یہ رسول صاحب جو تمہاری طرف بھیجے گئے بالکل ہی پاگل معلوم ہوتے ہیں. کوئی ہمیں پاگل کہہ کے تو دیکھے, کبھی بھی نہ اس سے بات کریں دوبارہ. لیکن نبی کیئر ہی نہیں کرتے کیونکہ اپنی ذات کی اتنی فکر نہیں ہے. موسیٰ نے کہا مشرق و مغرب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب اگر آپ لوگ کچھ عقل رکھتے ہیں. فرعون نے کہا اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو معبود مانا تو میں تجھے ان لوگوں میں شامل کر دوں گا جو قید خانوں میں پڑے ہوئے گلتے سڑتے رہتے ہیں. تھریٹنگ. موسیٰ نے کہا اگرچہ میں لے آؤں تیرے پاس ایک واضح چیز بھی. یعنی کہ پھر بھی یہ کرے گا؟ کہا ہاں. قال فاتی بھی ان کنت من الصادقین. فرعون نے کہا اچھا تو لے اگر تو سچا ہے. اس کی زبان سے یہ بات نکلتے ہی موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا اور یکا یک وہ ایک ازدہا تھا واضح, یعنی ایک بہت بڑا ازدہا بن گیا. پھر اس نے اپنا ہاتھ بغل سے کھینچا اور وہ سب دیکھنے والوں کے سامنے چمک رہا تھا. کانفیڈینس دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کا. فرعون اپنے گرد و پیش کے سرداروں سے بولا یہ شخص یقیناً ایک ماہر جادوگر ہے, چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دے. اب بتاؤ تم کیا حکم دیتے ہو؟ انہوں نے کہا اسے اور اس کے بھائی کو روک لیجئے اور شہروں میں ہرکارے بھیج دیجئے, ہر سیانے جادوگر کو آپ کے پاس لے آئیں. فجومی سہارا تلمی کا یوم معلوم. چنانچہ ایک روز مقرر وقت پر جادوگر اکٹھے کر لیے گئے اور لوگوں سے کہا گیا تم اجتماع میں چلو گے, شاید کہ ہم جادوگروں کے دین پر ہی رہ جائیں اگر وہ غالب رہے. خود جمع کرا فرعون لوگوں کو اور دیکھیے وہ موسیٰ کے لیے آڈینس بن گئے. جب جادوگر میدان میں آئے تو انہوں نے فرعون سے کہا ہمیں انعام تو ملے گا اگر ہم غالب رہے. یہاں سے ان کے دل کی حالت دیکھیے, لالچی بھی ہیں, جادوگر بھی ہیں اور کافر بھی ہیں. ایک سے ایک بڑھ کے عمل ہے جہنم میں لے جانے والا. لیکن جب اللہ کسی کا دل بدلتا ہے تو کیسے بدلتا ہے, کیونکہ لوگوں کے دل رحمان کی انگلیوں میں ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں ہمارے دلوں کو بھی بدل دے. کیا کہا؟ اس نے کہا ہاں اور تم تو اس وقت مقربین میں شامل ہو جاؤ گے. موسیٰ نے کہا پھینکو جو تمہیں پھینکنا ہے. یہ دیکھیں جرات اور اعتماد, حق تھا نا. یہ نہیں کہا میری ٹان ہے تو میں لوں گا. عموماً کون سی جو ٹیم ٹاس جیتتی ہے وہ کہتی ہم پہلے کھیلیں گے. موسیٰ کو کوئی اس کی کوئی فکر نہیں کہ پہلے کھیلوں کے بعد میں, کیونکہ موسیٰ کے پاس حق تھا اور حق جو ہے وہ کبھی نہیں ہارتا, حق والا بندہ ہمیشہ جیتا ہے. انہوں نے فوراً کہا اپنی رسیاں اور لاٹیاں پھینک دو اور بولے فرعون کے اقبال سے ہم ہی غالب رہیں گے. شرک کا کلمہ بولا. پھر موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا تو یکا یک وہ ان کے جھوٹے کرشموں کو ہڑپ کرتا چلا جا رہا تھا. اس پر سارے جادوگر بے اختیار سجدے میں گر پڑے اور بول اٹھے مان گئے ہم رب العالمین کو, موسیٰ اور ہارون کے رب کو. فوری چینج. اچھا بعض لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں اتنی جلدی نہیں بدلنا, جو رنگ جلدی آتا ہے نا وہ اترتا بھی جلدی ہے, یہ جادوگروں کا تو کوئی نہیں بدلا. تو کبھی بھی قرآن کی بات سنے نا فرد مان جائے اور اللہ سے کہ اب مجھے اس پہ جما دے. اصل بات یہ کہ دل ٹھک جائے. جب آپ کسی کے کہنے پہ کوئی کام کرتے ہیں نا وہ نہیں جمتا. جب آپ کا دل کہہ رہا ہے مجھے آج سے یہ کام نہیں کرنا تو نہیں کرنا, آج سے یہ کرنا ہے تو کرنا ہے, اور دل جم گیا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو جمع بھی دے گا. فرعون نے کہا تو موسیٰ کی بات مان گئے قبل اس کے کہ میں تم کو اجازت دیتا, ضرور یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے. اچھا ابھی تمہیں معلوم ہوئے جاتا ہے میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواؤں گا اور تم سب کو سولی پر چڑھاؤں گا. چند لمحے کے لیے سوچے اگر ہم ہوں اور خدا نہ خواستہ آج کے دور میں یہ مسلمانوں کو تھریٹ مل جائے, حجاب کر کے نکلی تو یہ کروا دیں گے, داڑھی رکھی مردوں نے تو سولی پہ چڑھائیں گے, ہمارا کیا جواب ہوگا؟ کتنے اپولوجیٹک. پھر کہتے ہیں نہیں دیکھو نا یہ ایکسٹریمزم سکھاتے ہیں کہ آج کے دور میں بھی نمازیں پانچ وقت مسجد میں پڑھو اور داڑھی رکھو اور شلوار ٹخنوں سے اونچی اور یہ اور وہ, یہ تو بہت ایکسٹریمزم ہے, یہ نیو مسلم ہے, ریورٹس ہیں. کیسا دل کھلا, کہنے لگے ٹھیک ہے نو پرابلم کر لو, ہم بھگتنے کو تیار ہیں. جواب دیا کچھ پرواہ نہیں, ہم اپنے رب کے حضور پہنچ جائیں گے اور ہمیں توقع ہے کہ ہمارا رب ہمارے گناہ معاف کر دے گا کیونکہ سب سے پہلے ہم ایمان لائے ہیں. اس کو کہتے ہیں ایمان بول رہا ہے. سچا ایمان آپ کو کبھی کسی دھمکی ڈراوے سے نہیں ڈرائے گا. ہم نے موسیٰ کو وہی بھیجی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ. ہجرت ہے اب یہ موسیٰ کی. انک متبعون, تمہارا پیچھا کیا جائے گا. اس پر فرعون نے فوجیں جمع کرنے کے لیے شہروں میں نقیب بھیج دیا اور کہلا بھیجا یہ کچھ مٹھی بھر لوگ ہیں. دیکھیں تکبر, کہتے ہیں یہ اقلیت چھوٹی سی منورٹیز ہیں, انہوں نے ہمیں مشکل میں ڈالا ہوا ہے اور انہوں نے ہم کو بہت ناراض کیا ہے. یہ ایک ایسی جماعت ہے جس کا شیوا ہر وقت چکننا رہنا ہے. میں بڑے آرام سے بھی اگر ان آیتوں کا ترجمہ آپ کو بتاؤں نا انگلش میں, آیت 56 کا, they are terrorist, یہی ترجمہ ہے اس کا, آپ جا کے انگلش میں پڑھ لیجئے گا. فرعون نے سیدھے سادے بنی اسرائیلی جو موسیٰ کے ساتھ چل رہے تھے کہا یہ بڑے عجیب لوگ ہیں, ہر وقت بس ڈراتے ڈراتے ڈرتے اور پتہ نہیں شر پھیلا رہے ہیں اور پتہ نہیں ان کا کیا حال ہے. فخرجناہم من جناتٍ وعیون, بڑی دل کو نرم کرنے لیے آتے ہیں, ذرا اس کا گداز محسوس کیجئے گا. فرعون ڈوبنے جا رہا ہے, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس طرح ہم انہیں ان کے باغوں اور چشموں اور خزانوں اور ان کی بہترین قیام گاہوں سے نکال لائے. یعنی سب ادھر ہی رہ گیا اور وہ اکیلے کے اکیلے رہ گئے. یہ تو ہوا ان کے ساتھ, اور دوسری طرح بنی اسرائیل کو ہم نے ان سب چیزوں کا وارث کر دیا. کل کے غلام آج کے مالک بن گئے. ایسے اللہ تاریخ کا صفحہ پلٹتا ہے. صبح ہوتے یہ لوگ ان کے تعاقب میں چل پڑے. جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی چیخ اٹھے ہم تو پکڑے گئے. موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں, میرے ساتھ میرا رب ہے. یہ ایک لیڈر کا کانفیڈینس. قومیں تو واقعی چیخنے والی ہوتی ہیں, ہائے جنگ لگ گئی, ہائے وہ دھمکی آ گئی, ہائے وہ سینکشن لگ گئی, ہائے پابندیاں لگ گئی, ہائے وہاں سیکیورٹی بڑھ گئی, ہائے وہاں انسپیکشن ہو گئی. لیڈر کیا کہہ رہے ہیں, ڈونٹ وری, کیا ہوگا, انما یا ربی, میرا رب میرے ساتھ ہے, سجاہدین. بس ایسے دو چار لیڈر مل جائیں مسلمانوں کو آج, اللہ پہ نظریں لگانے والے, پھر دیکھیے رکے ہوئے کام کیسے ہوتے ہیں. فوہینا الی موسیٰ نضرب بعصاک البحر, ہم نے موسیٰ کو وحی کے ذریعے سے حکم دیا مارو اپنا عصا سمندر پر. یکایک سمندر پھٹ گیا اور اس کا ہر ٹکڑا ایک عظیم پہاڑ کی طرح ہو گیا. اس طرح ہم دوسرے گروہ کو بھی ان کے قریب لے آئے. موسیٰ اور ان سب لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے ہم نے بچا لیا اور دوسروں کو غرق کر دیا. اس واقعے میں ایک نشانی ہے مگر ان لوگوں میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں, اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے. کیا نشانی ہے, جدید اسلحے سے کچھ نہیں ہوتا, ویپن سے کچھ نہیں ہوتا, اللہ کی مدد نختے مسلمانوں کے ساتھ بھی ہے. شرط ایک ہے کہ وہ سچے مسلمان بن جائیں اور اللہ تعالی ہمیں بنا دے. اگلا قصہ ابراہیم کا, وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم, اور انہیں ابراہیم کا قصہ سناؤ جبکہ اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے پوچھا تھا کہ یہ کیا چیزیں ہیں جن کو تم پوچھتے ہو. انہوں نے جواب دیا کچھ بت ہیں جن کی ہم پوجا کرتے ہیں اور انہی کی سیوا میں ہم لگے رہتے ہیں. اس نے پوچھا کہ یہ تمہاری سنتے ہیں جب تم ان کو پکارتے ہو. دیکھیں سول سرچنگ کوسچن, مشرکو تو اس سے بس ایسی آدھے آدھے جملوں میں بات کر کے چھوڑ دیں. یا یہ تمہیں کچھ نفع یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا نہیں, بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ہی ایسا کرتے ہوئے پایا. اس پر ابراہیم نے کہا کبھی تم نے آنکھیں کھول کر ان چیزوں کو دیکھا بھی جن کی بندگی تم اور تمہارے پچھلے باپ دادا کرتے تھے؟ میرے تو یہ سب دشمن ہیں سوائے ایک رب العالمین کے. کون ہے وہ؟ الذی خلقنی فہو یہدین. بڑی پیاری آیتیں توحید کے ضمن میں, اللہ کی کیسے تعریفیں بیان کرتے ہیں ادب کے ساتھ. کہا میرا رب وہ ہے جس نے مجھ کو پیدا کیا, وہی میری رہنمائی فرماتا ہے, وہ مجھ کو کھلاتا اور پلاتا ہے, اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں, نوٹ کریں بیماری کی بات اپنی طرف لیتے ہیں، بیمار میں ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے، شفا اللہ کی طرف ڈال دی. یہ نبیوں کا ادب ہے، اور بڑے لوگوں سے بات کرنے کا ادب بھی آنا چاہیے. بعض لوگ بالکل ادب سے کورے ہوتے ہیں، اتنی سپاٹ بات کرتے ہیں کہ انسان حیران رہ جائے کہ یہ بات کیا کر رہے ہیں. تو نبیوں سے ادب سیکھنے والے ہیں، اور خاص طور پر حضرت ابراہیم کے یہ جملے، والذی یمیتنی ثم یحیین، جو مجھے موت دے گا اور پھر مجھ کو زندگی بخشے گا، اور سب سے بڑھ کے وہ ذات جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ روز جزا میں وہ میری خطا معاف فرما دے گا. دعا کریں اللہ ہمارے بھی خطائیں معاف کر دے. ربی حبلی حکما والحقنی بالصالحین. اس کے بعد ابراہیم نے دعا کی ہے، میرے رب مجھے حکم عطا کر اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا. وجل لی لسان صدق فی الآخرین، اور میرے بعد کے آنے والوں میں مجھ کو سچی ناموری عطا کر. تین چیزیں مانگی ہیں، حکمت اور نیک لوگوں کا ساتھ. دیکھیں نیک لوگوں کا ساتھ مل جائے نا، دنیا کی ہر نعمت چلی جائے کوئی بات نہیں، لیکن نبیوں نے نیکوں کا ساتھ مانگا کیونکہ اس سے نیکی کی توفیق ہوتی ہے. ہم بھی شاید نیکی نہ کرتے اگر ہمارے کچھ ساتھی ہمیں اٹھا کر یہاں نہ لاتے. کون کون میرے آپ کے یہاں آنے کا مددگار بنا؟ آپ، میں یہاں اس وقت یہاں آنے کی بات نہیں کر رہی، اوور آل دیکھیے پچھلے 5-10 سال میں کون کون آپ کو ہدایت کے سفر پہ بلاتا رہا، جماتا رہا، اور آپ آ گئے. تو شکر ادا کیجیے، یہ اللہ کی نعمت ہے. ایک شاعر عربی کا وہ کہتا ہے کہ میں نیک تو نہیں ہوں لیکن نیکوں سے محبت بڑی کرتا ہوں، کہ شاید اللہ مجھے اس محبت کی بنا پہ جنت دے دے. تو نیک لوگوں کا ساتھ دنیا کی جنت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کر دے. اور ساتھ اسا سچی ناموری، یعنی میرا ذکر خیر اور صدقہ جاریہ ہو میرے. چوتھی چیز، وجعلنی من ورثۃ جنۃ النعیم، اور مجھے جنت نعیم کے وارثوں میں شامل فرما، اور میرے باپ کو معاف کر دے، بے شک وہ گمراہ لوگوں میں سے ہے، اور مجھے اس دن رسوا نہ کرنا جبکہ سب لوگ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے. کتنی فکر تھی نبیوں کو آخرت کی. اور وہ دن جس دن کیا ہوگا، لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، جس دن نہ مال کوئی فائدہ دے گا نہ اولاد، سوائے اس شخص کے جو کلمہ سلیم لیے ہوئے اللہ کے حضور حاضر ہو گیا. دعا کریں اللہ دل سلامت رکھ دے، خواہشوں سے ٹوٹ نہ جائے، دنیا کے پیچھے بھاگ بھاگ کے گھس نہ جائے دل. سلامت، صاف ستھرا، نیا، پیور دل لے کر ہم اللہ کے پاس جا کے، اللہ یہ پکڑ بچا کے لائی ہوں، سب نے کوشش کی تھی اس دل کو چھیننے کی، میں تیرے لیے لے کے آ گئی. وازلفت الجنۃ للمتقین، اس روز جنت پرہیزگاروں کے قریب لے آئی جائے گی، خود آئے گی جنت پاس، اور دوزخ بہکے ہوئے لوگوں کے سامنے کا کھول دی جائے گی. اور ان سے پوچھا جائے گا، انما کنتم تعبدون، کدھر ہے وہ جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پوچھتے تھے، کیا وہ تمہاری کچھ مدد کر رہے ہیں یا خود اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں؟ پھر وہ معبود اور یہ بہکے ہوئے لوگ اور ابلیس کے لشکر سب کے سب اس میں اوپر تلے دھکیل دیے جائیں گے، وہاں یہ سب آپس میں جھگڑیں گے، جہنم اور جھگڑا ساتھ ساتھ. یہ بہکے ہوئے لوگ اپنے معبودوں سے کہیں گے، اللہ کی قسم تم تو سری گمراہی میں مبتلا تھے جبکہ تم کو رب العالمین کے ہم تو یہ بہکے ہوئے لوگ اپنے معبودوں سے کہیں گے، خدا کی قسم ہم تو سری گمراہی میں مبتلا تھے جبکہ تم کو رب العالمین کی برابری کا درجہ دے رہے تھے، اور وہ مجرم لوگ ہی تھے جنہوں نے ہم کو اس گمراہی میں ڈالا، اب نہ تو ہمارا کوئی سفارشی ہے اور نہ کوئی جگری دوست، کاش ہمیں ایک دفعہ پھر پلٹنے کا موقع مل جائے تو ہم مومن ہوں، اب کیا فائدہ. ان نفیزا لکلا، یقیناً اس میں ایک بڑی نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں، اور حقیقت یہ کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے. کیا پتہ چلا، اللہ نے اپنے غالب ہونے کا بھی ثبوت دے دیا اور اپنے رحیم ہونے کا بھی. تو نبیوں کے قصوں میں ہمارے لیے بہت سارے سبق ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس پہ غور و فکر کی توفیق دے. آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ آگے کنٹینیو کریں گے کل. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین. تلاوت ہے کوئی؟ چلیے تھوڑی سی ہلکی سی تلاوت سنتے ہیں، پھر اس کے آپ لوگ نکلنا چاہیں تو خاموشی سے جا سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اب آج ہم نے پھر کچھ اور آگے بڑھ گئے، ایک اور پیاری سی صورت کر لی، دوسری کمپلیٹ ہونے والی ہے. کس سے شروع ہوگے؟ لیکن کتنی باتیں ہیں. میرا خیال ہے اتنی ریپیٹیشن ہو گئی اور اتنی باتوں کی سمجھ آئے گی کہ لگتا ہے کہ پتہ نہیں ہمیں بار بار کہا جائے, جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر بتایا جا رہا ہے اور پھر بھی سمجھ نہیں آئے گی تو بڑے افسوس کی بات ہوگی نا. اسی لیے تو ہے کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں نا تو آنکھیں بھی کھلتی ہیں, دل بھی کھلتا ہے, دماغ بھی کھلتے ہیں اور پھر عمل کی بھی تفریق ہوتی ہے. جب ہم سنتے ہی نہیں تو ایسے ہی فکشن لگتی ہے نا, ہے نا. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام کو خود آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں اور کتنی باتوں کی سمجھ بھی آ رہی ہے کہ کس طرح کے مناظر پیش کیے جا رہے ہیں. یہ مناظر کبھی آپ نے کبھی دیکھے سوچے تھے جنہوں نے پہلی دفعہ سنا ہے؟ جنہوں نے ماشاء اللہ پہلے سنا ہوا ہے ان کے لیے تو اور وضاحت ہے اس میں. جنہوں نے فرسٹ ٹائم سنا ہے انہوں نے کبھی نوٹس کیا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ جیسا پینٹ کر کے چیزیں بتا رہا ہے اس طرح تو کبھی ہم نے مووی میں بھی نہیں دیکھی, جس طرح کی پکچر ہمارے ساتھ سامنے آ رہی ہیں, ہے کہ نہیں ہے؟ سورت فرقان میں بھی اب دیکھیں, سورت فرقان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورتی سے جو منظر کشی کی کہ کیا یہ اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں جب آسمان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اترائیں گے, اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اترائیں گے تو پھر کیا ہوگا, پھر کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے کیا ہوگا؟ کہ آسمان پھٹے گا تو اللہ تعالیٰ اترائیں گے تو وہ دن کافروں پر بہت ہی مشکل ہوگا. اور اس دن کیا کریں گے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے نبی کا ساتھ نہیں دیا, یعنی سنت کو نہیں اپنایا, اللہ کے نبی کے طریقوں کو نہیں اپنایا, ان کی کنڈیشن کیا بتائی گئی ہے, کیا کریں گے وہ؟ روم میں آواز آ رہی ہے جی؟ نہیں, وہ کریں گے وہ یوم یا عد الظالم یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع رسول سبیلا, اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو چبا رہے ہوں گے. کین یو امیجن, کین یو فیل کہ جب سب کچھ سامنے آ جائے گا اور جنہوں نے اللہ کے رسول کا رستہ نہیں اپنایا, اللہ کے رسول کی سنت کو نہیں اپنایا, قرآن کو نہیں پکڑا. اب آج تو ہم کہتے ہیں نا چلو کوئی بات نہیں, ہمیں جتنا پتا ہے بس اتنے پہ ہماری چھوٹ ہو جائے گی, زیادہ پتا چلے گا تو زیادہ پکڑ ہوگی. اس وقت کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں کی انگلیاں چبا کے کہیں گے کہ ہم نے اللہ کے نبی کا رستہ کیوں نہیں اپنایا. پھر دوسرا, اپنے دوستوں پہ افسوس ہوگا. آج ہمیں اپنے دوست بڑے پیارے ہیں نا, اس وقت دوسرا افسوس کیا ہوگا؟ لم اتخذ فلانا خلیلا, کہ میں نے دوست کیوں بنائے. کیونکہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. انسان کس پہ ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. تو ہم نے اپنے دوستوں کو دیکھنا ہے, ان کو چینج کرنا ہے, نہیں تو اپنے آپ کو, اپنی صحبت کو چینج کر لینا نا. یہ بات بھی دیکھی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص طور پہ جو فریاد, جو شکایت, یہ تو ایسا لگتا ہے دل چیر کے رکھ دیتی ہے. اللہ کے نبی کیا کہیں گے؟ قال الرسول یا ربی انا قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی, سب کا یہی قیدا نا کہ چاہے وہ چوری کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, نمازیں نہیں پڑھتے, سود کھاتے ہیں, شراب, ہر چیز, کہ اللہ کے نبی ہماری سفارش کر دیں گے. اللہ کے نبی یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ قرآن مجید میں لکھا ہے کہ میری قوم نے تو قرآن ہی چھوڑ دیا تھا, پڑھا ہی نہیں تھا, ترک کر دیا تھا, یا پڑھا تو عمل ہی نہیں کیا, سنا اور انسنی کر دی. سوچیے کتنی بڑی شکایت ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خلاف کریں گے خدا نہ خاصہ اگر ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو مضبوط پکڑنے والا بنا دے. پھر اس میں جو عباد الرحمان بتائے ہے نا, ہم اس کو بھی دیکھ لیں گے. عباد الرحمان میں کتنا خوبصورت باتیں, لیسن ہے ہمارے لیے 1 2 3 4 5. انشاءاللہ ہم عباد الرحمان کو آپ دیکھیں گے کل, ہم صبح اس کو ایک دفعہ دیکھیں گے, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب عباد الرحمان بنے, ہے نا. ہم سب چاہتے ہیں ہم عباد الرحمان بنے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو پرومسڈ جنت ہے نا, ہم اس میں جائیں. تو انشاءاللہ اب کیونکہ اس وقت کافی ٹائم ہو جاتا ہے, اور چونکہ آپ ماشاءاللہ جو سنیں اس کو ابزورب کریں, جو ساتھ نے پڑھایا اس کو ابزورب کریں, اور ہم صبح اگر زندگی رہی, وقت رہا, تو انشاءاللہ عباد الرحمان کو ہم فوکس کریں گے. آپ نے سب نے عباد الرحمان کی صفات کو دیکھ کے آنا, ایک دفعہ پڑھنا ضرور ہے. پلیز ایک دفعہ سورۃ فرقان کو صرف ترجمے کے ساتھ پڑھ لیجیے گا خود سے خود, کہ آپ کو پتا چلے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا. ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. چلے انشاءاللہ کل ملیں گے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.